لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك ولك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد حتى طوبة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم ألهمني رشدي وعصمي من شر نفسي اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا المسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل القرآن كيفية آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے ایمان کے بہترین درجوں پہ ہوں گے اور اپنی کلاس کے لیے ایکسائٹیڈ ہوں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے فلاورز آپ کے دیکھ کے تو پتہ لگ جاتا ہے آپ کی ایکسائٹمنٹ کا آپ کی جو خوشی ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے ان سے ایسے ہی ہے نا الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان میں بھی ٹھیک ہوں نتھنگ ٹو کمپلین الحمدللہ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک نئی صبح کے ساتھ ایک نیا موقع دیتے ہیں نا ہماری ہر کلاس ہمارا ہر دن ہمارے لیے اپرچونیٹی ہے ایک نئی اللہ کے قریب ہونے کی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ایسے ہی ہے نا الحمد للہ تعالیٰ جی نے کتنا اس دن بتایا تھا ہم نے کہ آتے جاتے استغفر اللہ استغفر اللہ ہم تو گناہوں کے وہ نا بہت گنہ گار ہیں ہم ایسے ہی ہے نا لیکن سب سے جو اچھی بات مجھے اس دن بھی ابھی تک یاد ہے کہ اگر ہم اچھے کام کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں اگر ویسے تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں فوکس کرنا ہے اگر ہم نہیں بھی کچھ اس سے لے رہے تو ایٹ لیسٹ ہم کس چیز سے بچے ہوئے ہیں گناہوں سے بچے ہوئے ہیں زبان ہم کی حفاظت ہو رہی ہے ایسے ہی ہے نا الحمدللہ ثم الحمدللہ تو ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ اللہ کے کلام کے ساتھ اس کے ساتھ جڑنا اس کو سیکھنے کے لیے بیٹھنا الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اس کے ساتھ جوڑے رکھے بالکل چغلی گوسپ سبحان اللہ ٹائم کے لنک کے نام پہ ہم کتنے گناہ کر دیتے ہیں ہم ایسے سبحان اللہ میڈیا جو ہمارا سوشل میڈیا پھر گوسپ ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ جوڑ کے ہمیں اپنے وقت کی بھی اہمیت کا پتہ چلتا ہے نا کتنا زیادہ ہم ضائع کرتے ہیں کل سبحان اللہ آپ لوگوں کو کل کے لیسن میں سے کون سی بات جو ہے آپ کو کلک کی جو آپ نے سوچا کہ میں نے اس کو نکالنا ہے سبحان اللہ امانت مجھے تو امانت کا آ رہا تھا نا امانت شیخ بالکل وہ تو ہم نے کیا نجوا امانت سبحان اللہ وہ بھی ہم نجوا بھی جو ہم کرتے ہیں وہ امانت میں خیانت ہی ہو رہی ہوتی ہے ایسے ہی ہے نا الحمدللہ ہمارے پاس سبحان اللہ ہمارا وقت امانت ہے، ہماری زبان، ہماری صحت، ہر چیز امانت ہے، ہماری اولاد، ہمارا وقت، ہماری نعمتیں ہمارے پاس امانت ہیں. اگر ہم ان کا پازیٹو یوز نہیں کریں تو ہم خیانت کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی امانتوں کی، سبحان اللہ آپ کی یہ کلاس، آپ کی یہ جو کمٹمنٹ ہے، یہ بھی امانت ہے نا آپ کے پاس، ایسے ہی ہے نا؟ تو الحمدللہ کا بہترین حق ادا کرنا ہے ہم نے. ابھی جو آپ بینگ اسٹوڈنٹ، سبحان اللہ، جو کامیاب شخص کی یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں نا اس پہ فوکس فلی، اس کو اس پہ 100% دیں اس میں، ایسی ہے نا، بالکل اس میں احسان کے لیول پہ. جو مرضی کہہ لیں آپ، جدھر سے بھی دیکھ لیں کہ اس کو احسان کے لیول پہ دو. ہم انسان ہیں، ہم اس طرح سے حق تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ جو میرا کام بینگ اسٹوڈینٹ یہاں پہ کلاس میں ہے، وہ مجھے احسن طریقے سے اس کو امانت سمجھ کے، پھر جب کلاس کے بعد ہم گھر میں ہیں تو پھر وہ امانت، وہ ہمارا، اس کو ہم نے احسان کے ساتھ کرنا ہے. اپنا ٹائم یہ نہیں کہ دماغ کلاس میں اٹکا ہوا ہے اور وہاں کچھ کریں، ہے نا. ہم جو یہاں سے پازیٹیوٹی لے کے جاتے ہیں، پازیٹیو وائبس لے کے آتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ہمارے اس میں نظر آنی چاہیے، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہے نا، ایسے ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تجوید ہو، تفسیر ہو، ترجمہ ہو، روٹ ورڈ ہو، ہر چیز اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے. ہوم ورک ہو، آپ کا ٹیسٹ ہو، اسائنمنٹس ہو، ہر چیز کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، ایسے ہی ہے نا. ایگری کرتے ہیں
وتھ لائننگ تو صحیح
لیں گے، سبحان اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا دین کو پورے کا پورا لیں گے تبھی ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. اب آپ اس چیز کو فیل کرتے ہوں گے، ادھوری چیز سے کوئی مزہ نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے نا. اس میں پھر وہ یقین، سبحان اللہ، جب یہ پورا کا پورا لیتے ہیں نا، یہ چیز آپ کو یقین دیتی ہے، ایسے ہے نا. انشاءاللہ کسی قسم کے امانت میں خیانت، انشاءاللہ جب آپ کو یقین آتا ہے، اس یقین سے آپ کو سکون ملتا ہے. یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہے؟ پھر آپ اپنی عبادت کو انجوائے کرتے ہیں، الحمدللہ، ہے نا. جب ہم بے یقینی کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو ہم عبادت کو بھی انجوائے نہیں کرتے، ایسے ہی ہے نا. تو اللہ کا شکر ادا کریں، کتنا شکر ادا کریں کہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جتنا لئن شکرتم لأزیدنکم، جتنا شکر کرو گے میں اور دوں گا، اور دوں گا. تو بس شکر کو اپنی اس میں باندھ لیں، اس میں اپنے ہر بات پہ، ہر حال میں الحمدللہ، علی کل حال الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے لگا. ان شاء اللہ آج کی ہم اپنی حدیث دیکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت آج کی بھی حدیث ہے. اور عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا انا عملته احبن اللہ و احبن الناس قال اذهب فی الدنیا يحبك اللہ يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس رواه الترمذي وابن ماجه. سبحان اللہ، یہ کل ہم نے تفسیر میں بھی، ہمیں استاذہ جی نے بھی بتائی تھی نا یہ، کہ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں جب میں وہ عمل کر لوں تو میں اللہ اور لوگوں کا محبوب بن جاؤں. ہم سب کو یہ ہے نا کہ اللہ ہم سے محبت کرے، لوگ ہم سے محبت کریں، ہم یہ سب چاہتے ہیں. یہ بینگ ہیومن بینگ، یہ ہمارے اندر یہ انسٹنکٹ ہوتی ہے، ایسے ہی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے. اللہ اکبر، کتنا خوبصورت نسخہ ہے، ہے نا. یعنی آپ نے اسے کیا سمجھا کہ بے رغبت ہو جاؤ، بس بے لوس ہو کے سیلف لیس کام کریں اللہ کی خاطر، ہے نا. لوگوں سے ایکسپیکٹ نہ کریں، دنیا سے ان ریٹرن آپ اپنی تنقید اور تعریف سے بالا تر ہو کے بس اللہ کی خاطر کام کرتے جائیں، دنیا سے بے نیاز ہو جائیں، کوئی ریوارڈ ایکسپیکٹ نہ کریں. یہی ہوتا کہ آپ کو ملتا نہیں ہے، اللہ اکبر. آپ کو میں کہتی ہوں دنیا پہلے سے زیادہ ملتی ہے، آپ دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں آپ کو اور زیادہ ملتا ہے، ایسے ہی ہے نا. ہاں، یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر ہم لگ جائیں گے دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو ہمارا ایمان ہے، اللہ نے جتنا لکھا ہے ہمیں ملنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز دے دے، ہمیں بے رغبت کر دے، خالص اللہ کے لیے کام کرنے والا بنا دے، آمین. تو آج کا ہم اپنا ٹائم ٹیبل دیکھتے ہیں. الحمدللہ استاذہ جی کے سیشن کے ساتھ ہم کلاس کا سٹارٹ کریں گے، الحمدللہ. اور اس کے بعد آج ہمارے لیے تجوید ہے، اور سبحان اللہ ہم اپنی تفسیر کو کمپلیٹ کریں گے. بہت ہی خوبصورت ہماری تفسیر چل رہی تھی کل کی, مجھے امید ہے آپ سب لوگ بھی اسی بے چینی سے انتظار کر رہے ہوں گے اس کو کمپلیٹ کرنے کا, اور اس کے بعد دعا بھی ہے ہماری اینڈ پہ. تو بہت کچھ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے, اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے, ہر چیز سے, ہر قسم کی ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو فری کر کے ایکسائٹیڈ ہیں الحمد للہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بہترین خیر سمیٹے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میری آج کی کلاس کو میرے لیے حجت بنا دے, آمین. تو ٹھیک ہے, ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سازا جی ہمارے ساتھ ہیں الحمد للہ. سازا جی میں آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. کیسے آپ لوگ؟ اللہ کا شکر. چلے آج آپ کو کیا دکھاؤں. مجھے لوگوں نے فیڈ بیک دیا کہ آپ ہمیں ضرور دکھایا کریں, ہمیں اپنا ایسے فیلنگ آتی ہے کہ جیسے آپ قریب ہیں ہمارے. اب میں کوشش کر تو رہی ہوں, کھل جائے ویڈیو اگر کھلتی ہے. آج آپ کو سنو دکھاتے ہیں. اس وقت سنو ہو رہی ہے, ہم گھر سے اسکول کے راستے میں ناروے میں ہوں. یہ تو آپ میں سے اکثر کو بندہ ہے. تو یہ میں نے کھولا ہوا کہ نہیں کھولا, مجھے تو کچھ نہیں دکھ رہا ہے. میرا کیمرہ کھلا ہوا ہے, کھلا ہوا. اچھا تو میں دکھ رہی ہوں کہ سنو دکھ رہی ہے؟ ایک منٹ ذرا, اس کا کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ میں دکھ رہی ہوں
الحمد للہ.
ایک منٹ, ایسا نہیں کرنا, وہ یہ
کیمرے
کا رخ بدلتی ہے جی. ایک منٹ آپ مجھے سمجھنے تو دیں. اچھا جی چلے, آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کس طریقے سے یہ خوبصورت نعمتیں دیتا ہے, اور ہم ان ساری چیزوں سے کتنا فائدہ لیں. آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو بھی اگر ہم آبزرو کرتے ہیں.
یہ دیکھیے ابھی آپ کو تھوڑا سا دکھے گا, آپ ایسے اندر آ گئے, آپ کو دکھے گی نہیں زیادہ کیونکہ وہ اوپر سے برف ہے.
اگر آپ دیکھیں شاید تو ادھر ڈھیری مل جائے. یہ دیکھیے, یہ آپ کے اسکول کی انٹرنس ہے, یہاں سے یہ سامنے پارکنگ لاٹ ہے. میں باہر نکلتی ہوں, ہمارا بس اتنا دور ہے اسکول گھر سے. تو آج اس نے آپ کو اندر سے دکھایا تھا, آج آپ کو باہر سے دکھاتی ہوں. اور وہ لوگ جو بےچارے کبھی کسی ایسے ملک میں جہاں سنو نہیں ہوتی, تو ان کے لیے تو یہ مشکل ہوگی. یعنی اتنی بھی سنو بہت لگے گی.
گاڑی کا دکھا دیتے, یہ دکھاتے, یہ دیکھیے بھائی, یہ ہماری گاڑی کے اوپر تھوڑی سی سنو ہے, یہ میرے کوٹ پہ سنو پڑ رہی ہے. یہ دیکھیے, اب میرا فون خراب ہو گیا تو اٹس اوکے, کوئی بات نہیں آپ کو دکھانے کی خاطر. یہ دیکھیے, یہ بلڈنگ ہے, اس کا یہ جو اوپر فورتھ فلور ہے نا, یہ ہمارا اسکول ہے. یہ بلڈنگ کے اندر ہم لوگ اس کا ون پارٹ ہے, اور ادھر اوپر سے بھی دکھاؤں گی کسی وقت. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی کائنات اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس بھی دلاتی ہے. فون تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین طریقے سے ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا بنائے. یہ ہماری انٹرنس ہے, آج اب نیچے سے دیکھ لیں, اب آپ کی کلاس کا ٹائم ہی ایسا ہے. کوڈ بھی بتا دوں, ہاں دیکھیے, یس دعا کریں کہ ایسے کوڈ کھلے اور ہم جنت میں پہنچ جائیں. یہ ہماری فرسٹ سیکشن ہے نیچے, اور یہاں سے آگے ہم ایک باہر بڑی لفٹ ہے, یہ پبلک لفٹ جو ہم یوز کرتے ہیں. ویٹ لوز کرنا ہو تو آپ کے پاس آپشن ہے اس کی, سیڑھیوں کی بھی. یہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ چلے آج آپ کو اوپر سے دکھاتی ہوں. اللہ سے پیار کرنا سیکھیں گے نا تو آپ کے لیے ہر چیز خوبصورت ہے. یہ دیکھیں, یہ فرسٹ فلور پہ ہم آ گئے. آج کل جو کہ اللہ کے ناموں کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں, تو ہر چیز میں مجھے اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہوتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات میں دکھاتا ہے. یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آج سبق نمبر کیا ہے, کوئی لکھے گا ادھر آپ نے سے؟ یہ دیکھیے, سیکنڈ فلور ہے. میں صاحب کو وہ لطیف کی باریکیاں دکھانا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ, تو بات یہی ہے, اب ہم ویڈیو کلوز کریں, اب قرآن پہ آ جائیں. اب دیکھیے کہ جتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے نا,
اس کی بات کو جانیں گے اتنا ماننے کو دل کرے گا. ہم جانتے تھوڑا تو مانتے بھی تھوڑا ہے ایسی بات. تو اب کیا کرنا ہے؟ ماننے کے لیے جاننا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اتنی نعمتیں دی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر قیامت کے دن کسی ایک بندے کو آپ دیکھیں کہ جس کے بارے میں کہ اب ہم نام لیں گے اس بندے کا جس کو سب سے زیادہ نعمتیں دی, آپ پتہ اس کے اندر کس کا نام ہوگا؟ چلے لکھیے ذرا. اگر اللہ تعالی پوچھے تو جی میرا نام ہوگا. اللہ کہہ رہا اس کو سب سے زیادہ نعمتیں دی. اور کسی نے ایک بڑی خوبصورت سی بات کہی کہ مرنے کے بعد کی بے بسی کتنی خوفناک ہوگی, کہ ہم چاہ کر بھی ایک نیکی تک نہ کر سکیں گے. آج کتنے مواقع نیکیوں کے, ایک نہیں کئی ایک. تو احتنم خمسن قبل خمس, پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. آج آپ اور میں قرآن پاک پڑھتے ہیں. سچ بتائیے کیا قرآن پڑھتے ہوئے یہ نہیں لگتا کہ جیسے اللہ تعالیٰ دلاسہ دے رہے ہوں کہ فکر نہ کرو میں ہوں نا, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, میں ہوں نا. آپ جتنا اس پہ شکر کرتے جائیں گے نا اتنا آپ کا یہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا بڑھتا جائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم, اور جس چیز پہ شکر کیا جائے وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی محسوس ہو بالفرض, تو وہ جو تھوڑی سی چیز ہے نا اس پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں, وہ چیز بڑھنی شروع ہو جائے گی. یہ اللہ کی سنت ہے, چاہے وہ رزق ہو, وہ محبت ہو, وہ سکون ہو, وہ کوئی مادی چیز ہو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑی سی چیز ہوتی ہے ہم اس پہ اور نہ شکری کرتے ہیں تو وہ اور کم ہو جاتی ہے. کیونکہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تمہارا معاملہ الٹا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا انسان سے پیار کرتے ہیں. اور کبھی آپ سوچیں نا تو اللہ کی محبت پہ حیرانی اور خوشی بھی ہوتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بالکل معصوم بچوں کی طرح کا بیہیو کرتے ہیں. جیسے ہم اپنے سامنے کسی معصوم بچے کو دیکھتے ہیں نا تو ہمارے دل میں ایک دم محبت کا جوش اٹھتا ہے. جیسے چھوٹے بچے کو ماں پیار سے سمجھاتی ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات قرآن پاک کے ذریعے پیار سے سمجھاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی مثالوں سے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر. کوئی بہت بڑی باتیں تو نہیں آپ کو لگی ہوں گی ابھی تک قرآن میں, رائٹ؟ کبھی مکھی, کبھی مچھر, کبھی چیونٹی, کبھی قلم, کبھی زمانے کی قسم, یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کیونکہ بڑی چیز بھی اللہ کے آگے چھوٹی ہے, اس لیے اللہ چھوٹی ہی کی دے دیتا ہے کہ چلو یہ چھوٹے چھوٹے ہیں نا, ان کے ذہن بھی چھوٹے ہیں تو ہم ان کو چھوٹی چیزوں سے سمجھا دیتے ہیں. اور جیسے ماں اپنے بچے کو قصے سنا کر سبق دیتی ہے, اللہ تعالیٰ بھی پرانی قوموں کے قصوں سے ہمیں عبرت دلاتے ہیں. ماں کا دل ہوتا ہے کہ بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں شیطان سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں. پھر ماں بچے کو کبھی لالچ دیتی ہے, اچھا یہ کرو پھر میں یہ کروں گی, تو اللہ ہمیں جنت کی رغبت دلاتے ہیں, اچھا یہ کرو گے نا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم الجنۃ, تو پیار ہی پیار ہے, بس دعا کیجیے کہ ہم اس جنت کی تیاریاں کرنے والے اور دوزخ سے بچنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کی جزا اور کیا ہے مگر احسان, نیکی کی جزا اور کیا ہے مگر نیکی. تو اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو, آپ کا یہ سفر زندگی کے آخری دم تک چلے, اور آپ کے بعد آپ کی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ کی طرح صورت میں باقی رہے. جزاک اللہ خیر, باقی ٹائم آپ لوگوں کو دے رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آمین. اگر ہم میں سے کوئی بھی جنت میں جائے اور ایک دوسرے کو نہ پائے تو وہاں جا کے ضرور پوچھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فلاں کی طرح مجھے تو ان سے بڑی محبت ہے. اپنے ساتھ رہنے، ساتھ بیٹھنے، ساتھ پڑھنے، گروپ اسٹڈی کرنے والوں کو بھی یاد رکھا کرے. ذرا ایک دن کلاس میں نہ دیکھیں تو فوراً ان کو فون کریں، بھی کدھر ہیں آپ، میرا تو دل ہی نہیں لگ رہا. لیکن کلاس کے دوران یہ کچھ نہیں کہنا ان سے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک ایسی اسنیپ تھا کہ بچہ ہے ایک اور دوسرا بچے کو، بچہ دوسرا نیچے زمین پہ، تو یہ اس کو ایسے پکڑ کے نا کھینچ کے بکرے کی طرح کہتا ہے تیرے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا. دونوں کے ہاتھوں میں قرآن اور بستہ تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ایک دوسرے سے پیار کرنے والا بنا دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر استاذہ، سبحان اللہ، سچ ریفریشنگ فیشن. الحمدللہ ہمیں بوسٹ مل جاتا ہے، ہماری آپ سے ملاقات بھی ہوگی. الحمدللہ ہم نے ناروے کی سیر بھی کر لی، ایسے ہی ہے نا، حوصلوں کی سیر بھی کر لی ہم نے، اتنی پیاری باتیں بھی سن لی. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
بغیر کسی قسم کے ٹریول جرنی رسک کے آج کل کرونا میں.
الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان، بالکل جزاک اللہ خیر جی. بہت الحمدللہ ہم نے اس کو انجوائے کیا اور بہت ساری ہم نے اپنے لیے نصیحت کی باتیں ہیں نا، پیار بھری نصیحت کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں، اور یہ ہمارے لیے سبحان اللہ ایز اے انرجائزر کام کرتی ہیں سارا دن کے لیے. سے کل ہم نے بہت مس کیا تھا، ہم نے جب استاذہ سیکھتے نہیں ہماری ہوئی تھی، ایسے ہی ہے نا. الحمدللہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی. اور واقعی سبحان اللہ کتنی خوبصورت کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کل ایسے جب میں تلاوت کری تھی تو ایک آیا جو کل سے میرے وہ ہوئے نا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ اکبر. پھر مجھے اتنا اس سے مجھے یہ ہوا کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں نا، اب ہمیں نشانیاں ہمارے اندر سبحان اللہ، ہمارے ارد گرد کائنات میں کیسے ہمیں ایک ان سین سبحان اللہ وائرس نے پوری انسانیت کو بے بس کر دیا کہ انسانیت آج بے بس ہے اتنی ترقی کے باوجود، کہ یہ کس طرح افیکٹ کر رہا ہے باڈی کو، ہر کسی میں ڈفرینٹ طریقے سے کر رہا ہے. تو ہمیں ابھی بھی ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ انہ الحق، ابھی بھی ہم سبحان اللہ وہی بات کے ایس او پیز، ہم وینٹیلیٹر زیادہ کر دیں گے، ہم ویکسینیشن لے آئیں گے، ہم اصل کی طرف ابھی بھی نہیں جا رہے، ابھی بھی نہیں جا رہے ہم اس طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نشانیوں سے سبق لینے والا بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کے لیے تیاری کرنے والا بنائے. آمین. ہمیں پتہ چل جائے، ہم ارد کے لوگوں کو یہ کنوکشن دے دیں کہ یہی حق ہے، اسی میں نجات ہے سب کی، ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے وہی الحمد للہ آپ جیسے پیارے لوگ جو سیکھ رہے ہیں، پہلے خود پہلے ہم نے اپنے سے سٹارٹ کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اسی کے لیے الحمد للہ ہم اگلا سیشن آپ تجوید سیکھیں گے، ہے نا. اپنی ایکسائٹیڈ ہے اپنی تجوید کلاس کے لیے. ماشاء اللہ آپ کا ہوم ورک دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ اچھے سے کر رہے ہیں. جو بھی آپ کو کوئی کوشچن ہو پھر آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، آپ کے ٹیچر آپ ہمارے ساتھ ہیں. شکر تعالیٰ میں آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں. انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ everyone. کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین. جی میں بھی اچھی ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ. سب سے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں. ان الحمدللہ نحمدہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آمين. ماشاء اللہ کافی اچھا سیشن تھا آپ کا. تو سسٹر ہماری استاد عزیز کے ساتھ لائیو آپ لوگوں نے، ہم سب لوگوں نے، مجھے بھی کافی اچھا لگا دیکھ کر کے وہاں ان کا لائیو سیشن، ناروے کی برف اور ان کی اچھی باتیں. الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہم فقہنا فی الدین، اور اللہ تعالی کی صحیح پہچان اور صحیح محبت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی انشاءاللہ تجوید کے حوالے سے ہم شروع کرتے ہیں. کیسا رہا آپ لوگ کا لاسٹ ویک جو لیسن تجوید کا رہا؟ اس میں سورۃ فلق ہم لوگوں نے کی تھی نا، تین آیتیں آپ لوگوں نے کر کے ریکارڈنگز بھیجی تھی اپنی. جی الحمدللہ. اور آپ لوگوں نے ریکارڈنگ سنی ہوگی ڈفرینٹ قرا کی سنا کریں ڈفرینٹ قاری کی ڈفرینٹ الگ الگ وائسز میں سنیں بہت اثر پڑتا ہے. ہم نے یہ ہوتا ہے نا کہ ہم سب کے ڈفرینٹ ایئرز ہیں ہم ڈفرینٹ چیزیں پک اپ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہو تو ہم ڈفرینٹ چیزیں پک اپ کرتے ہیں ڈفرینٹ قرا سے تو کوشش میں رکھے ہیں نا تلاوت سننے کی جو آپ کی تلاوت ہو رہی ہے تفسیر والی بھی اور تجوید والی ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے مخارج شروع کیے تھے مد کا کلیئر ہے سسٹرز آپ لوگوں کو مد کیے تھے نا ہم نے الف واو ان یا مد آپ نے سے ماشاء اللہ کچھ سسٹرز کے لیے ہے یہ کلیئر بہت اور کچھ سسٹرز کے لیے یہ نئی چیز ہے نا تو لیکن مد بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر کسی کے لیے یہ چیز کلیئر ہو جائے ٹھیک ہے نا. اوکے الحمدللہ ناٹ کلیئر اوکے ٹھیک ہے نہیں ہے تو بتا دیں پلیز اٹس اوکے میں پھر سے ریوائز کر دوں گی. اوکے گڈ تو دیکھیں مد کیا ہے نیو فور می. اوکے ہم لوگوں کے لیے ہر چیز نئی ہوتی ہے بس بٹ ان شاء اللہ ٹائم کے ساتھ اب ایزی ہوتا جائے گا اللہ کا شکر ہے ہم یہاں ہیں الحمد للہ. اوکے مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا ہے نا کیا کھینچتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. عربک الفابیٹس میں تین حرف ہیں جو حروف مد کہلاتے ہیں ہے نا الف واو اور یا مد رائٹ الف واو اینڈ یا. لیکن الف واو اور یا ہر وقت مد نہیں ہو سکتے ہیں یہ بات کلیئر رکھیں اپنے ذہن میں الف واو اور یا ہر وقت مد نہیں ہو سکتے ہیں. جیسے آپ پڑھیں یوم الدین یو یا فتحہ وہ مد نہیں ہے یا فتحہ کو ہم نہیں مد کہیں گے ٹھیک ہے. واو جیسے کہ ووریا ووریا سو واو دما جس مد نہیں ہے ٹھیک ہے. الف واو اور یا کو مد ہونے کی کنڈیشن ہے کی شرط ہے وہ شرط کیا ہے. پہلا دیکھیں الف تب مد ہوتا ہے سب سے اوپر والا جو سلائڈ ہے سب سے اوپر والا جو کالم ہے الف کب مد ہوتا ہے الف تب مد ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلی بات ہے کہ وہ خالی ہو خالی یعنی کہ اس کے پہلے اس کے اوپر زیر زبر پیش کچھ نہیں ہو خالی ہو یعنی کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے یعنی کہ وہ ساکن ہے وہ سکون کی حالت میں ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی ایسا الف جو خالی ہو اور دوسری بات اس کے پہلے فتحہ یا زبر آئے. دیکھیں اس کے اس الف کے پہلے کچھ بھی حرف ہو سکتا ہے کوئی بھی با تا سا خا کوئی بھی ہو شرط کیا ہے جو بھی حرف ہے اس کے پہلے فتحہ ہو ٹھیک ہے فتحہ یا زبر. اوکے اعلی ایکسلنٹ سلائڈ پہ رونگ ہے خالی حرف پلس فتحہ جی جی ہاں جیسے قالا میں دیکھے نا قاف کس پہ زبر ہے قاف کے بعد پہلے الف کو دیکھیں آپ یہ الف خالی ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہے اس کے پہلے اعلی حرف پر یعنی قاف پر فتحہ ہے تو یہ الف مد ہو گئی. یہ ہم پڑھیں گے جس سلائڈ پر الف پر حرکت ہے نہیں نہیں الف پر حرکت نہیں ہے سسٹر دیکھیں قالا پہ میں بتاؤں قالا جو ورڈ ہے نا الف ساکن ہے اس کے پہلے حرف پر قاف ہے قاف کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے تو یہ قا یہ ساؤنڈ جو ہے یہ مد ہے. اوکے جو الف لکھا ہے اچھا میں بتاتی ہوں اس کے بعد لا کو دیکھیں یہ اس کے بعد جو حرف ہے لام اور الف لام الف الف ساکن ہے لام الف کا لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے نا الف ساکن ہے اس کے پہلے والا حرف لام ہے لام کے اوپر فتحہ ہے ٹھیک ہے تو یہ لا ساؤنڈ بھی ہے الف مد کہلائے گی اس کو دو حرکت کھینچیں گے اولا جی الف ساکن ہوگا الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی اس کے پہلے فتحہ ہے. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں ماں کی دیکھیں اوکے میم کے اوپر جو ہے نا جی وہ سکون آپ کو دکھانے کے لیے شو کیا گیا ہے اوکے وہ سکون اس لیے ہے کیونکہ وہ دکھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ ساکن ہے اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے. ماں میں دیکھیں پہلا حرف ماں ہے دوسرا حرف الف ہے اس الف پر کچھ نہیں ہے یہ الف ساکن ہے اس کے پہلے والے حرف پر فتحہ ہے تو یہ ماں الف مد ہو گئی ماں دو حرکت کھینچیں گے ٹھیک ہے. اچھا یہ جو الف سکون لکھا ہوا ہے نا جو اس میں جسٹ آپ کو شو کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ الف کے اوپر سکون ثانی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پہلے فتح. کلیئر ہو گیا سسٹر جنہیں کنفیوژن تھا؟ یہ سسٹر کو کنفیوژن تھا, انہیں کلیئر ہوا؟ اوکے, گڈ گڈ. نیکسٹ جو ہے ہم پڑھتے ہیں واؤ مد. واؤ کے لیے واؤ کب مد ہوتا ہے؟ واؤ زبر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, زیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, پیش کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن دو باتیں دھیان دیں, جب واؤ خالی ہو, واؤ ساکن ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے پہلے والے حرف پر ضمہ آئے, ٹھیک ہے. ایگزامپل دیکھیں, ایگزامپل دیکھیں, رسول میں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, را پہ تو فتحہ ہے, اوکے, اس کے بعد ہے سین ضمہ واؤ سکون, تو واؤ خالی ہو گیا نا, یہ خالی واؤ اس کے پہلے والے حرف پہ ضمہ ہے, تو یہ واؤ مد ہے, یا سین پر پیش ہے تو یہ دو حرف سو رسو اینڈ لام پہ پھر پیش ہے, تو مد کس کے پاس ہوئی, لام کے پاس ہوئی یا سین کے پاس ہوئی؟ جی دو کاؤنٹ, بالکل صحیح, سو کو دو کاؤنٹ کہیں گے, جی ویل ڈن, اور لام پہ ہم اتنا نہیں کھینچیں گے, ہم کہیں گے رسولو, یعنی جو واؤ مد کے کھینچنے کی جو مقدار ہے وہ ڈبل ہوتی ہے, دو کاؤنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آلو میں دیکھیں, قاف پہ کون سی مد ہے, ابھی ہم نے پڑھا ہے, لا قاف پہ کون سی مد ہے, الف مد ہے, اوکے گڈ, اور لام پہ کون سی مد ہے, واؤ مد ہے, جی ایکسلنٹ, ماشاء اللہ, ویری گڈ ویری گڈ. واؤ پہ واؤ ساکن ہے اور اس کے پہلے ضمہ ہے, یہی کنڈیشن ہے نا, دیکھیں وہی ڈیفینیشن ہے نا مد کی, اگر خالی واؤ سے پہلے ضمہ یا پیش آئے, خالی واؤ ضمہ آئے تو یہ واؤ مد ہو گیا, جی ٹھیک ہے, گڈ, اوکے. اور آخری ون ہو گیا کون سا, یا مد. اگین سیم چیز, دو باتیں یاد رکھ دی ہے, پہلی بات کیا ہے, یا خالی ہونا چاہیے, ایکسلنٹ, خالی یعنی سکون کے ساتھ ہونا چاہیے, کچھ نہیں ہے اس کے اوپر, سکون ہے نا. اور دوسری بات کیا, اس کے پہلے کیا آنا چاہیے, اس کے پہلے والے حرف پر کسرہ آنا چاہیے, زیر آنا چاہیے, ویری گڈ ویری گڈ, ماشاء اللہ, سمجھ گئے ہیں آپ لوگ, یعنی یا ساکن اس کے پہلے والے حرف پر زیر آئے تو یہ یا مد ہوتی ہے, جیسے ایگزامپل پی دینی, پی دو حرکت, سوری مجھے ایگزامپل دکھ نہیں رہا ہے کیونکہ چیٹ ونڈو میری کھل گئی ہے, یہاں پہ ایگزامپلس مجھے دکھ نہیں رہے ہیں, یس سوری, یس فی, یا پہ سکون ہے اور اس کے پہلے فا پہ کسرہ ہے, تو ہم اسٹریچ کریں گے, فی ادینی دی دا, یا سکون ہے اس کے پہلے دال پہ کسرہ ہے تو ہم اس کو یا مت کہیں گے, اور اس سے ہمیں کتنی حرکت کھینچیں گے, دو حرکت, ایکسلنٹ, اوکے. سو الف واؤ اینڈ یا مد کلیئر, آپ کو نیکسٹ سلائڈ پہ آتے ہیں, کلیئر ہے, الحمد للہ الحمد للہ. آج ہم پڑھیں گے خیشوم. اچھا خیشوم کرنے سے پہلے خیشوم کی سلائڈ یہاں رہنے دیں, بس یہ بتائیں کہ مد کا مخرج کیا ہے, کیا ہم نے پڑھا تھا مد, مد کا مخرج کیا پڑھا تھا, جوف پڑھا تھا, اوکے ویل ڈن. جس ہم ڈویژن کر لیتے ہیں, اس کا مخرج ہے جوف. جوف کس کو کہتے ہیں, کون سا حصہ ہوتا ہے جوف, کس حصے کو کہتے ہیں, خالی جگہ کو, ویل ڈن, کس کی خالی جگہ کو, منہ اور حلق کے خالی جگہ کو کہتے ہیں, ایکسلنٹ ماشاء اللہ, آئی ہوپ سبھی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جوف جو ہے وہ مخرج مقدر ہے یا مخرج محقق ہے, مخرج مقدر ہے, ویل ڈن, کیوں یہ مخرج مقدر ہے, کیوں یہ مخرج مقدر ہے, وسیع ہے, ویل ڈن, یہ پورا ایریا ہے, ہم پن پوائنٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ کس جگہ سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آل رائٹ. اچھا جی تو مخرج ویل ڈن, ماشاء اللہ, ساکلہ خیر. اچھا ایک بات آپ دھیان رکھیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا, ایگزامپل آپ امیجن کریں, میں ورڈ کہہ رہی ہوں قالو, قاف, سو امیجن کریں قاف کے اوپر زبر ہے اور لا اس کے بعد الف ہے, ٹھیک ہے, تو قالو جب آپ بول رہی ہیں, آپ قا جب کہہ رہی ہیں تو قاف کا مخرج کیا ہے, نہیں قاف کا مخرج حلق نہیں ہے, قاف کا مخرج حلق نہیں ہے, حلق کے قریب ہی ہے, حلق کے اوپر ہے, جی جی, زبان کا سب سے پچھلا حصہ, ویل ڈن, تو جب ہم قالو کہہ رہے ہیں نا تو قاف تو یہاں سے بولیں گے زبان کے سب سے پچھلے حصے سے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے جب آ ساؤنڈ کی نا وہ جواب سے آئے گی. یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ قاف زبان کے پچھلے حصے سے اور قاف کے ساتھ جو آ بول رہے ہیں نا وہ جواب سے آئے گی. اوکے اچھا ٹھیک ہے. اونلی مد جو آ ای او یہ ساؤنڈ آتی ہے جواب سے. نہیں رونگ جی میں بس ریویژن کر رہی تھی. اب ہم خواہشوں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے. دوسرے قسم کا مخرج مقدر ہے خواہشوں. اوکے خواہشوں کس کو کہتے ہیں؟ ناک ڈیفینیشن جو لکھی ہوئی ہے ناک کے نتنے نوسٹرل سے لے کر حلق کے اوپر کے حصے تک کی جگہ کو خواہشوں کہتے ہیں. پکچر دیکھیں ڈائگرام میں اوپر جو لیٹر نون کے جو سلائڈ بنی ہوئی ہے اس کے لیے جو پورا ایرو بنا ہوا ہے نا آپ ایرو دیکھ رہی ہیں وہ پورا خواہشوں کہلاتا ہے. نیزل کیویٹی نوسٹرل ہمارے ناک کے نتنے جو ہے وہاں سے لے کے یہ اوپر تک اور یہ ہمارے حلق میں مل جاتا ہے نا. ہم سانس جو لیتے ہیں کیسے لیتے ہیں؟ ہمارے یہاں سے ہم اپنے نتنوں سے آکسیجن ہماری اندر جاتی ہے اور حلق کے ذریعے نیچے جاتی ہے رائٹ ہے نا. تو یہ پورا حصہ جو ہے یہ کہلاتا ہے نیزل کیویٹی. اوکے یہ دیکھیں یہ کس کا مخرج ہے؟ یہ غنہ کا مخرج ہے. یاد رکھیں غنہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ حرف نون اور میم کی صفت لازمہ ہے ٹھیک ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی دہرائی تھی اور آپ لوگوں کو یہ چیز میں نے بہت کہا تھا کہ دھیان دیں ہے نا. بعض دفعہ میں بہت کنفیوژن ہو جاتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ شاید نون ہم خیشون سے بول رہے ہیں ہے نا. ہم سوچتے ہیں میم خیشون میم بول رہے ہیں نوسٹرل سے. نہیں میم کا مخرج الگ ہے نون کا مخرج الگ ہے اور میم اور نون ہی ایک صفات لازمہ ہے ایک کیریکٹرسٹک ہے غنہ صفات لازمہ یعنی اس میں ہر وقت موجود ہے. ہم انشاءاللہ جب صفات پڑھیں گے تو اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی یہ سمجھ لیں کہ نون اور میم کی ایک صفات لازمہ ہے غنہ. اوکے اور یہ غنہ آتا ہے خیشون سے. دیکھیں جب نون والی سلائیڈ ہے وہاں دیکھیں کیسے زبان جب ہم نون کہہ رہے ہیں زبان کی نوک کہاں لگی ہوئی ہے؟ پوزیشن دیکھیں زبان کی نوک کی ہے نا. زبان کی نوک اگلے دونوں دانتوں کے پچھلے حصے کو لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے. تو ان بول کے دیکھیں آپ سبھی ابھی بول لیں ان ان زبان ہماری ادھر لگ گئی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب زبان نون کے مخرج پہ لگی اور اس کی کیریکٹرسٹک اس کی صفت بھی چونکہ ساتھ میں ہی آنی ہے اس لیے خیشوم بھی یوز ہو رہا ہے. تو جب ہم لیٹر نون پروناؤنس کرتے ہیں جب ہم لیٹر نون بولتے ہیں تو دو چیزیں ساتھ ساتھ کام کرتی ہیں. ایک تو زبان کی نوک پیچھے دانتوں کو لگتی ہے ساتھ ہی خیشوم بھی یوز ہوتا ہے. کیوں یوز ہوتا ہے؟ کیونکہ نون میں غنہ موجود ہوتا ہی ہوتا ہے. سمجھ گئی نا؟ گڈ الحمدللہ. اب ہم میم کا ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ آواز کو بند کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہیں کہیں پہ ہم بند کرتے ہیں کہیں پہ نہیں بھی بند کرتے ہیں موسٹلی بند کرتے ہیں. اوکے لیٹر میم کو دیکھیں. لیٹر میم کا کیا مخرج ہے؟ ان ما می مو ان دو ہونٹ. ویل ڈن. یہاں اس والی پکچر میں دیکھیں دونوں ہونٹ بند ہو گئے میم پروناؤنس کرنے کے لیے لیکن چونکہ میم کے ساتھ غنہ بالضرور ہونا ہی ہونا ہے اس لیے خیشوم بھی یوز ہو رہا ہے. اس لیے جو غنہ کی آواز ہے وہ نوز سے آ رہی ہے ما می مو ان. اچھا ایک چھوٹا سا ایکسرسائز آپ کر کے دیکھیں ہے نا. آپ اپنی ناکوں کو ناک کو بند کریں جیسے دونوں انگلیوں سے نا نوسٹرلز کو بند کریں اور ساتھ نا نی نو ان بولیں نا. اچھا میں کر رہی ہوں آپ بھی کوشش کریں دا دی ڈو ایسی آواز آتی ہے جیسے آواز آپ کو فیل ہوگی کچھ نہ کچھ ناک میں نوسٹرلز میں رک رہا ہے آپ کا دا دی ڈو ان ان آواز نہیں آئے گی باہر نہیں بولا جاتا نہیں یہ بولا جاتا. بالکل صحیح میم کے لیے بھی کر کے دیکھیں سبھی نوسٹرلز کو بند کریں اپنے دونوں ناخنوں کو بند کریں انگلی سے لائک دس اور پھر میم بولیں با بی بو اب اب. آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ نہیں ہوتا اب کیونکہ ہم نے جب اگر نوسٹرلز بند کر دیا اب تو غنا کے نکلنے کی جگہ نہیں رہی, وہ لیٹر نہیں پرناؤنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر؟ اوکے, صفات لازمہ ہم لوگوں نے خیشون پڑھ لیا. الحمدللہ کلیئر ہے آج کے لیے. دیکھتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ سلائیڈ میں اگر ہے, ادروائز پھر ہم اپنی تلاوت شروع کرتے ہیں. اوکے جی, بس یہاں تک کر کے پھر ہم اپنی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. تو ہم لوگوں نے مخرج مقدر پڑھا تھا. مخرج مقدر میں دو پڑھے تھے. کون سے دو تھے مخرج مقدر میں؟ کون سے ہیں مخرج مقدر؟ جوب اور خیشون. ایکسلنٹ, ماشاء اللہ. اچھا جی, تو وہ دو تھے. اچھا, آل ٹوگیدر ہم لوگوں نے پڑھے ہیں پانچ مخرج خاص, رائٹ؟ مخرج عام دو تو ہو گئے, جوب اور خیشون. اب مخرج محقق, یعنی جس کو ہم پن پوائنٹ کر سکتے ہیں, وہ کیا کیا ہے؟ تین ہیں. حلق یعنی ہمارا تھروٹ, لسان, زبان اور شفتان, دو ہونٹ. رائٹ, یہ یاد رہے گا. یہ تین جو ہیں مخرج محقق ہیں, جو حروف یہاں سے نکلتے ہیں ان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے, ہم پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ حلق کے کس حصے سے نکل رہا ہے, لسان کے کس حصے سے نکل رہا ہے اور شفتان کے کس حصے سے نکل رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ سلائیڈ انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اوکے سسٹر, سمجھے ہیں نا؟ حلق نیکسٹ ویک اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اوکے, ابھی انشاءاللہ ابھی ہم اپنی تلاوت کرتے ہیں. آپ لوگ جو ہے پریکٹس کریں گے, جو کیا ہے سو فار تھیوری میں اس کو ریوائز کریں گی. جی یس, انشاءاللہ اپلائی دا تھیوری. اچھا, تھیوری کے حساب سے مجھے یہ بتانا ہے آپ لوگوں کو, موسٹلی کیا پرابلم ہوتی ہے, جاف. جب ہم مد کرتے ہیں نا تو ہم اپنا جاف کھلا ہوا نہیں رکھتے ہیں, تو آواز جو ہے وہ کلیئر نہیں آتی ہے. تو ایک چیز کا دھیان دیں, کیا ہم نے پڑھا ہے جاف؟ اوپن کیویٹی. اوپن کیویٹی کھلا حصہ, تو ہمیں اپنا حلق اور منہ کھول کے رکھنا ہے جب ہم مد آ ای اور او ساؤنڈ کریں گے. انشاءاللہ تلاوت میں دونوں طریقے سے کر کے بتاؤں گی آپ کو, تاکہ آپ صحیح طریقہ پک اپ کریں انشاءاللہ. ان آرڈر ٹو سے مد, یا اوکے. ہم لوگوں نے پڑھا تھا آیت 3 تک, رائٹ؟ جی اوکے. کوئی سوال تو نہیں آپ کا؟ کوئی کوشچن تھیوری کے لحاظ سے, تلاوت کے لحاظ سے کوئی چیز, کوئی رول اگر آپ کو؟ نہیں, الحمد للہ کلیئر ہے آپ لوگوں کو. جی نہیں. اوکے اوکے سسٹر, آل رائٹ ٹھیک ہے. قل نہیں صرف ہو رہا قاف. اوکے, قاف کا مخرج. اوکے, قاف کا مخرج جو ہے نا زبان کا, آپ جب قاف بولے نا آپ کو فیل ہو کہ زبان کا سب سے جو پچھلا حصہ ہے وہاں تک پہنچے, اور آپ فیل کریں کہ اوپر کا جو سافٹ نرو حصہ ہے وہاں ٹچ ہو رہا ہے. قا قا قا, یہ ساؤنڈ قا قا جو سب سے پیچھے تک جا سکتی ہے. قا نہیں, قا میں کہہ رہی ہوں نا تو آگے کہہ رہی ہوں, اب میں پیچھے. قا 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 قا, قی او اق, قا قا یہ ساؤنڈ ہونا ہے قا. اوکے, آئن پروننسیشن ڈیفیکلٹ ہے. جی آئن ڈیفیکلٹ ہے ہمارے لیے, ہوتا ہے ڈفرینٹ ڈیفیکلٹ کیونکہ ہم یوز ٹو نہیں ہیں. انشاءاللہ پریکٹس سے ہو جائے گا, ہاں وری نہ کریں. اوکے نیکسٹ جو آیتیں ہم لیتے ہیں آج انشاءاللہ, میں تلاوت کر رہی ہوں, تھوڑا وقفہ دے رہی ہوں, آپ اپنے سے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ, پھر میں ایکسپلین بھی کرتی جاتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ومن شر النفاثات في العقد, اچھا اب خاص باتیں دھیان دیں, خالی اور ساکن کا ڈفرنس بتا دیں. کوئی ڈفرنس نہیں ہے. جی جی اچھا, وہ آپ نے پوچھا, کوئی ڈفرنس نہیں. خالی ہے یعنی سکون کی حالت میں ہے, کچھ نہیں, دونوں ایک چیزیں ہیں. ساؤنڈ ڈیفیکلٹ فار یو مین, انشاءاللہ پریکٹس سے ہو جائے گا, ہے نا؟ آپ میں نے ایک ویڈیو بھیجا تھا لیٹر فاد کا, سوری میں بھیجتی ہوں, شاید میں نے دوسرے گروپ پہ بھیجا تھا. اوکے انشاءاللہ لیٹس سی. واو لیٹر واو میں لپس راؤنڈ ہونے ہیں, دھیان دے. وا مسٹیک کیا ہوتی ہے, ہم اپنے دانتوں کو یوز کرنے لگتے ہیں. وا وا وا, اوکے وا وا, اوکے سسٹر، آپ میں سے کچھ سسٹر ہینڈ ریز کر رہی ہیں، سوری میں ابھی نہیں لے سکتی ہوں، میں اگنور نہیں کر رہی ہوں آپ لوگوں کو، اٹس جسٹ ٹو مچ، بریک اپ ہو جائے گا، پھر ابھی سن لیں ان شاء اللہ، بعد میں کوشچنس پوچھ لیں گی. اوکے اوکے سسٹر، زائن زور کا فرق جب جگہ آئے گی تو بتا دوں گی ان شاء اللہ، ابھی یہ نوٹ ڈاؤن کریں جو میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے سسٹر، لیٹر واؤ راؤنڈ لپس، ٹھیک ہے؟ اچھا مین، مین کے اوپر کیا ہے کہ خالی نون ہے، جب یہ خالی نون ہونا تو ہم غنہ کو ہولڈ کرتے ہیں، نون کے ساتھ ہم نے ابھی پڑھا کہ نون جب بھی کہیں گے اس میں غنہ ہوگا ہی، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اس غنہ کو ہولڈ کرتے ہیں، کسی اور سسٹر نے پوچھا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ کبھی ہم ہولڈ کرتے ہیں کبھی نہیں ہولڈ کرتے ہیں، ہولڈ کرنے کا مطلب ہے کہ روکتے ہیں ناک میں، یہاں پہ ہم روکیں گے ومن، ٹھیک ہے؟ اخفا، جی جی اخفا کریں گے، غنہ کتنا کاؤنٹ ہولڈ کرنا ہمیں، دو حرکت، ہاں اوکے نیکسٹ شرن، سو شین کو جوائن کریں گے را کے ساتھ، شر را کے، را کو موٹا پڑھیں گے یا ہلکا پڑھیں گے، را کے نیچے کسرا ہے، کسرا پتلا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہلکا پڑھیں گے، لائٹ پڑھیں گے، گڈ. اچھا ساتھ ہی ری جو ہے وہ جوائن ہو جائے گا نون میں، بیچ میں حمزۃ الوصل ہے، حمزۃ الوصل کو ہم نہیں پڑھتے ہیں، جب یہ دو ورڈز کے بیچ میں آتا ہے تو ہم نہیں پڑھتے ہیں، لام کو بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ لام بھی، لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ری جوائن ہو جائے گا نون سے. اوکے نون پہ شدہ ہے، جب بھی نون پہ شدہ آئے، جب بھی نون پہ شدہ آئے ہمیں غنہ ہولڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نون جوائن ہوگا لیٹر فا سے، فا جب بولے تو دھیان دیں ہمارے دونوں ہونٹ ساتھ پریکٹس کرتے جائیں، اوپر کے جو دونوں ہونٹ ہیں وہ نیچے کے، سوری اوپر کے جو دونوں دانت ہیں نیچے کے ہونٹ کو اندر حصے کو لگتے ہیں، آواز آنی چاہیے، رننگ آف ایئر. اوکے نفا نفا، سم ٹائمس مسٹیک ہوتی ہے، نفا نفا فا نہیں، نفا لائٹ. نیکسٹ از لیٹر سا، سا دھیان دے زبان کی نوک باہر نکلی ہوئی تھوڑی سی رہے، باہر اس لیے کیونکہ لیٹر سا کا جو مخرج ہے، سا کا جو مخرج ہے زبان کی نوک اوپر کے دونوں دانت کے، دانتوں کے نچلے حصے کو لگتی ہے، جب لگے گی تو باہر نکلے گی، رائٹ؟ اینڈ سی لائٹ، فل فا جوائل ہو جائے گا لام میں، فل او عند معو، قاف ہیوی بولنا ہے، دال کے ساتھ ہمیں کیا خاص بات دھیان دینی ہے، یہاں دال پہ تو کسرا ہے، جب ہم رکیں گے تو یہ سکون میں بدل جائے گا، رائٹ؟ تو سکون میں جب یہ بدل گیا دال تو ہم کس چیز کا دھیان دیں گے، قلقلہ کا، ٹھیک ہے؟ قلقلہ، قلقلہ سب اگر کسی سسٹر کو نہیں معلوم ہے تو پوچھیں، تو میں دہرا دوں گی، معلوم ہے تو ٹھیک ہے. اوکے ریپیٹ، فا کے ساؤنڈ ریپیٹ کر دیتی ہوں، حروف کو موٹا کرنا، وائبریشن وائبریشن. اوکے ٹھیک ہے، اچھا پانچ حروف ہیں، قاف طا با جیم اینڈ دال، یہ پانچ حروف قطب جد وزن سسٹر جب، اوکے یہ پانچ حروف سسٹر نے بھی لکھا تھا، قاف طا با جیم اور دال، یہ پانچ حروف جب بھی سکون کی حالت میں ہوں گے یعنی ان کے اوپر زیر زبر پیش نہیں ہوگا تو اسے ہم ذرا اسے وائبریشن یعنی شیک یعنی ہلاتے ہوئے پڑھیں گے. اوکے اوقد اد اد اکو ساؤنڈ، باؤنسنگ بیک ساؤنڈ، یس اد یہ ساؤنڈ ہونی چاہیے، ناٹ لائک اوقد، اگر ہم قلقلہ نہیں کریں گے نا تو دال کا ساؤنڈ ہی نہیں آئے گا، اچھا اد ایسے ہو جائے گا، اوقد اد، تو یہ پانچ حروف آپ سب کو معلوم ہونے چاہیے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ یاد رکھنا ہے کہ صرف سکون کی حالت میں، جب وہ سکون ہو اس کے اوپر یعنی وہ خالی ہو، اس کے اوپر زور زیر زبر پیش نہیں ہو، تب. پھر سے پڑھ دیتی ہوں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، مِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، نَفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ کوئی سسٹر لکھ دیں ان کے لیے پانچ حروف. اوکے اس کے بعد آیت نمبر پانچ، اگین وَمِن شَرِّ، تو سیم ہی ہے نا، واو لپس راؤنڈ
نون سکون ویڈیو گنا مین شری را کو لائٹ پڑھنا ہے شری ہا سی دن ہا کلیئر رکھیں کوشش کریں کہ لوٹ سکتے ہیں جیسے بہت ساری ایئر کے ساتھ ہے ناٹ لائک ہا ناٹ لائک ہا سی دن اٹس ناٹ ہا سی دن اٹس ہا سی دن نون پہ شردا ہو تو نہیں نہیں دو کاؤنٹ ہی ہولڈ کرنا ہے اوکے گنا دو کاؤنٹ ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے Ha-si-din. Excellent. Good pointing out. So, ha, middle of the throat, sorry, middle of the throat, درمیان حلق سے اور اس کے ساتھ جو الف ہے یہ کیا ہے الف مد ہے اس کو کتنی حرکت کھینچتے ہیں دو کھینچتے ہیں رائٹ تو ہم کہتے ہیں ha-si-din. سی اینڈ دال کے نیچے دیکھیں آپ میں بتاؤں آپ کو یہاں پہ تنوین ہے رائٹ ہے نا دال کے نیچے کسرا تنوین ہے دو زیر ہے دو زیر دال دو زیر دن یا دو دال کسرا تین بھی کہتے ہیں یا دال کسرا تنوین بھی کہتے ہیں اس کا ساؤنڈ کیا ہوگا دن اچھا تنوین جو ہے نا نون ساکن کی طرح ہوتی ہے جیسے نون میں سکون ہوتا ہے جیسے ہم نے من میں پڑھا من شری پڑھا تھا نا اسی طریقے سے دن کیونکہ جب ہم کہتے ہیں دن وہاں پہ نون ساؤنڈ آ رہی ہے نا تو اس کو ہم نون سکون کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں دن 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 یہاں پہ دن ہے اچھا سوال ہمارا یہ ہے کہ جب اگر دن ہے تو اس کے بعد ہم غنہ کو ہولڈ کر رہے ہیں یا نہیں ہولڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے غنہ تو ہونا ہی ہونا ہے غنہ تو ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس کو ہولڈ کر رہے ہیں ہم اپنے روک رہے ہیں ناک میں یا نہیں روک رہے ہیں نہیں روک رہے ہیں ویل دن نہیں روک رہے ہیں کیوں نہیں روک رہے ہیں کیوں نہیں روک رہے ہیں کچھ سسٹرز کو معلوم ہے اظہار ہو رہا ہے اظہار ہو رہا ہے جی جی لچہ ڈبل فتحہ کو کیا کہتے ہیں ڈبل فتحہ کو فتحہ تنوین کہتے ہیں ڈبل کسرا کو کسرا تنوین کہتے ہیں ڈبل پیش کو بما تنوین کہتے ہیں اچھا جی سسٹر اب یہاں فوکس کریں ایک رول بتا رہی ہوں نوٹ ڈاؤن کر لیں اگر نون ساکن یا تنوین تنوین کے بعد ایک بھی حرف حلق آ جائے یعنی کہ وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں ہے نا اگر وہ آ جائے تو ہم غنہ نہیں کرتے حمزہ جو ہے اس کے بعد کا حرف جو ہے حمزہ ہے حمزہ حلق سے نکلتا ہے اس لیے ہم غنہ نہیں کرتے ہم ایسے نہیں پڑھیں گے دیکھیں ہم ایسے نہیں پڑھیں گے حاسدن اذا نو غنہ کو ہولڈ نہیں کرنا ہے ہمیں کلیئر پڑھنا ہے حاسدن اذا حسد حاسدن بس دن اذا یہ نہیں پڑھنا ہے دن اذا نو حاسدن اذا حسد اوکے تو حاسدن اور اذا کے بیچ کا سمجھ آ گیا پلیز ریپیٹ دا ریزن ریزن یہ ہے کہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف آ رہا ہے انشاءاللہ بس ہم نیکسٹ ٹاپک جو پڑھیں گے نا وہ حروف حلقی ہے اس سسٹرز لکھ رہی ہیں پلیز لکھ دیں حروف حلقی باقی سسٹرز نوٹ کر لیں اینی وے نیکسٹ ویک ہم یہی انشاءاللہ سٹارٹ کرنے والے ہیں تو اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد ایک بھی حروف حلقی آتا ہے تو ہم غنہ کو روکتے نہیں ہیں اوکے کلیئر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ایزا سمجھ آ گئی زائل میں دھیان دیں زبان کی نوک باہر نکلی ہونی چاہیے آپ کی ہے نا کیونکہ زال زا سا اور زال کے ساتھ الف مد ہے ایزا دو حرکت ایزا ویری گڈ حسد ہا کلیئر سین سا اینڈ دال پہ سکون ہو گیا جب ہم رک گئے نا تو دال پہ ہو گیا سکون جب دال سکون کے ساتھ ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے قلقلہ کرنا ہے ایکسلنٹ ماشاء اللہ ویری گڈ ہم پڑھیں گے حسد حسد یوں نہیں پڑھیں گے ایسے نہیں پڑھیں گے حسد نو اگر میں بغیر قلقلہ کے پڑھوں نا تو آپ کو دال کی ساؤنڈ آ رہی ہے کلیئر بتائیں حسد حسد نو آئے گی ہی نہیں وہ ہونی ضروری ہے حسد اد تو کلیئر دال کی ساؤنڈ آئے گی اوکے ایک بار میں پھر سے ان دونوں آیتوں کو پڑھ دیتی ہوں انشاءاللہ ڈبل دما کا نام دما تنوین جی سسٹر اچھا کسی سسٹر نے زال اینڈ وا کا فرق پوچھا تھا زال اینڈ ضاء کا فرق یہ ہے کہ زال اور ضاء سیم جگہ سے آتا ہے، صرف ضاء جو ہے وہ ہیوی ہے، تھک لیٹر ہے، جب ہم بولتے ہیں تو ہماری زبان پیچھے سے اٹھتی ہے، ٹھیک ہے. قلقلہ جن سچا کو نہیں ہو رہا ہے، جی جی ضاء موٹا ہے، قلقلہ نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں قلقلہ کا طریقہ یہ ہے نا کہ دونوں حصے آپ کے ملتے ہیں اور جیسے تالی بجاتی ہیں نا، بھی کریں تالی کیسے بجاتی ہیں، دو حصے ملتے ہیں اور پھر الگ ہو جاتے ہیں لائک دس، ٹھیک ہے. تو دال جب بولتے ہیں ٹپ آف دا ٹنگ پیچھے دانت کو لگتی ہے پھر جدا ہو جاتی، جیسے باؤنس بیک. میں دکھا تو نہیں پا رہی ہوں آپ کو، آواز سے تین کریں لائک دس، ہے سیڈ. اوکے دونوں آئے پڑھ دیتے ہیں ان شاء اللہ. اوکے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. آل رائٹ اوکے سسٹر، تو ان شاء اللہ آپ کے لیے ہوم ورک ہوگا ان دونوں آیتوں کی پریکٹس کرنا اور اپنے گروپ میں بھیجنا ریکارڈنگ کر کے. انشاءاللہ میں آپ کا ہوم ورک آپ کو پوسٹ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو کچھ اس وقت ٹو مچ لگ رہی ہوں گی، انشاءاللہ وہی نہیں کر رہے، وہ آتی جائے گی چیزیں ہماری تلاوت میں انشاءاللہ تعالی. اوکے بہت اچھا کر رہی ہیں آپ سبھی لوگ الحمدللہ کی پریکٹسنگ، انشاءاللہ اللہ تعالی قبول کرے ہم سب کی طرف سے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرا شہد اللہ. الحمد للہ آپ لوگوں کا ایک اور بیوٹیفل سیشن، الحمد للہ ویری انفارمیٹیو، بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمد للہ آپ کو، ہے نا. آپ نے اچھے سے نوٹس لیے ہوں گے اپنے الحمد للہ. تو وہی بات ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے ریویژن ہے، کچھ لوگوں کے لیے بالکل نیا ہے، لیکن الحمد للہ کسی نے بھی پریشان نہیں ہونا. اتنی سبحان اللہ ریپیٹیشن ہوتی ہے نا، بار بار ہم ان چیزوں کو ریوائز کریں. اگر آپ صبر کے ساتھ اور اپنے اچھے سے کلاس میں اچھے سے اس کو کرتے رہیں گے اور اس کو اپنی پریکٹس میں لے کے آئیں گے تو نتھنگ ول بی ہارڈ انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ریپیٹیشن سبحان اللہ ایک لیٹن پروورب ہے کہ ریپیٹیشن از مدر آف لرننگ، دیر از نو شارٹ کٹ، دیر از نو ادر وے، ہے نا. پریکٹس پریکٹس پریکٹس، ریپیٹ کریں اس کو بار بار ان چیزوں کو سبحان اللہ. بالکل. تو الحمد للہ جو آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے اس کو اچھے سے کریں، اور پھر جو آپ کی ویکلی آپ کی ہوتی ہے نا، آپ کی آپ تلاوت کرتے ہیں اس پہ جو آپ نے جو مخارج کرتے جا رہے ہیں ان کو ایک ایک کر کے اس کو اپنے کرتے رہیں، آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسان کرے، آمین. چلیں ابھی ہم اپنے نیکسٹ سیشن کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں. آپ لوگ پہلے تھوڑا سا دیکھنا چاہیں گے، ہم نے تو ٹرانسلیشن کل کر لی تھی نا، ٹرانسلیشن ہم نے کل کر لی تھی، یاد ہے نا. آج ہم نے اسی کو کنٹینیو کرنا، تفسیر کو کہاں تک ہم نے کیا تھا کل، ہمارا جو ہے 123 تک، ہم نے 114 تک کر لیا تھا، آن ورڈ ہم تفسیر سٹارٹ کریں گے. تو انشاءاللہ ابھی آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں روٹ، نئے ورڈ کچھ بھی نہیں تھے، ہے نا. اگر آپ جلدی سے آج کے کچھ دیکھنا، نو ٹھیک ہے، گڈ ماشاءاللہ بارک، سب کے لیے سب کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم تفسیر پہ چلے جائیں سیدھے. گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم الحمد للہ سم الحمد للہ. چلیں ٹھیک ہے، ہم اپنی تفسیر اسٹارٹ کرتے ہیں آیا نمبر 115 آن ورڈ. رائٹ، تیار ہے اپنی بک، اپنی کاپیز کے ساتھ، اپنے پینس کے ساتھ، اور اپنے دل کی تختیوں کو خالی کر کے اس پہ لینے کے لیے اللہ کا کلام، اللہ کے آیات کی تفسیر، ٹھیک ہے. تفسیر انشاءاللہ گڈ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. ہم سٹارٹ کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا
پھر اس کے بعد اب اگلی آیت 115 میں اسی شخص دوئمہ ہی کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا سول دیا جا رہا ہے اور وہ کیا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور جو کہ رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے سیدھی راہ کھل چکی تھی ہدایت کا راستہ کھل چکا تھا اس کو پتا تھا یہ راستہ ٹھیک ہے سیدھا ہے لیکن اس کے باوجود وہ سر سے شک ہو جائے کٹ جائے اس راستے کو چھوڑ دے اور وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے راستے کے سوا دوسرے راستے پہ چل جائے تو کیا ہوگا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ہم اس کو پھیر دیں گے اسی طرف جدھر اس نے منہ کیا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ اور ہم اس کو داخل کر دیں گے جہنم میں وسعت مصیرا اور کتنی بری ہے یہ جگہ کتنا ہے یہ برا کام یہ آیت بنیادی طور پہ اسی شخص اس منافق کے بارے میں تھی کہ جب اس کو پتا چلا کہ فیصلہ میرے خلاف ہو گیا اتنا ناراض ہوا کہ مدینہ چھوڑ کے چلا گیا اور کافروں میں جا کے مل گیا اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو کہا کہ یہ یشاقق الرسول ہے اس کو رسول کا فیصلہ پسند نہیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اتنا برا لگا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو وہاں رکھ نہ سکا شک کا جو لفظ ہے شقاق کا شین قاف قاف سے شک کہتے ہیں پھٹ جانا پھٹ کر دو ٹکڑوں میں ہو جانا یعنی کل تک ایک شخص ایک ہی جگہ تھا اور دو دھڑوں میں بٹ گیا ٹھیک ہے باپ مشاقہ جو ہوتا ہے یہ عداوت اور مخالفت کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی کسی کے ساتھ اختلاف رائے ہو جانا اور اس کی بنیاد پر انسان اپنا راستہ الگ کر لے اب یہاں لفظ ہے رسول کے راستے سے شک ہونے سے مراد کیا ہے کہ جن لوگوں کو رسول کا طریقہ پسند نہیں رسول کے فیصلے ان کو زندگی میں پسند نہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر اسلام سے ہٹ جاتے ہیں اگر اس کو واقعے کے ساتھ رکھیں تو اس کا خلاصہ تو بالکل عام سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ شخص اپنے خلاف بات پسند نہ کر سکا اس کو اللہ کے نبی کا رسول ہونا بھی اس وقت رسول ہونا نہ دکھا بلکہ وہ آپ کی مخالفت میں گیا اور دوسری طرف چل پڑا اس کو اس بات کی فکر ہی نہ رہی کہ میں کیا چھوڑ رہا ہوں کدھر جا رہا ہوں کیونکہ جب ایک بندہ انا کا شکار ہوتا ہے نا اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں اپنے لیے فائدہ کر رہا ہوں کہ نقصان کر رہا ہوں نتیجہ وہ کیا ہوا کہ وہ اس اسلام کے راستے سے ہٹ گیا مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى سے کیا مراد ہے کہ پہلے وہ مسلمان تھا ہدایت اس کو مل گئی زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ گزر مل گیا لیکن ذات پہ چوٹ پڑی تو ایک دم بکھر گیا اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں پہلی بات تو یہ ملتی ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنے ذاتی معاملات میں اپنے دین کو داؤ پہ لگا لیتا ہے سراسر ذاتی معاملہ تھا نا اس شخص کا چوری اور چوری کے بعد دوسرے پہ الزام یہ ذاتی معاملے کا اثر کہاں تک گیا اس شخص کا دین خطرے میں پڑ گیا بعض دفعہ حقوق العباد میں کی خوبی کمی بیشیاں اور خیانتیں حقوق اللہ کی تلفی کا سبب بن جاتی ہیں عقیدہ ایک چیز ہے نا اور دوسرے ہیں معاملات اس شخص کی خرابی کہاں سے شروع ہوئی معاملات سے چوری کی یا ایک شخص پہ الزام لگایا اور اس کا لا محالہ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ شاقق رسول ہو گیا اور ہدایت کو واضح ہونے کے بعد وہ ہدایت سے دور ہوا اور اس سے اگلا درجہ کیا وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے راستے سے ہٹ گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کا متفقہ راستہ چھوڑنے والا شخص ہدایت پر نہیں رہتا. اب مومنوں کا راستہ کیا ہے؟ اسلام کا راستہ ہے. جب لوگ ایک خاص کوز کے لیے جمع ہوتے ہیں, اسلام کے نام پہ جمع ہوتے ہیں, وہ سب کے لیے ایک کامن کوز ہوتی ہے, لیکن اس میں سے کسی شخص کی ذات کو انا کو چوٹ پڑتی ہے, اس پہ وہ اتنا بفر جاتا ہے کہ وہ اس کامن کوز سے نکل کر بالکل غیر سبیل المومنین پہ چلا جاتا ہے. اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اب اسلام کے اور ایمان کے راستے سے ہٹ کر دوسری طرف چل پڑا ہوں, اور اس کے نتیجے میں پھر ہوتا کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اللہ جاتے ہوں کہ ہاتھ نہیں پکڑتا. لکھ لیں اپنے پاس, جو ہدایت کے راستے سے نیچے اترنا چاہے اللہ اس کو کوئی زبردستی کر کے اوپر نہیں لاتا. نولی ہی ماتو اللہ, شوق سے جائیے, ادھر ہے ایگزٹ, جائیے, نکلیے, آپ جائیے اور اس راستے کو چھوڑ دیجئے, ہم آپ کو یہاں نہیں روکیں گے. کیوں کہ دنیا میں تو آپ آزاد ہیں, آپ جدھر چاہیں جائیں, اسلام چھوڑیں کفر پہ جائیں, اسلام چھوڑیں مرتد ہو جائیں, ایمان چھوڑیں نفاق پہ آ جائیں, نفاق چھوڑیں اور آپ اس سے بھی نیچے گریں, ہم آپ کو بالکل نہیں روکیں گے. اللہ آسان کر دیتے ہیں بندے کے لیے وہی راستہ جو وہ کرنا چاہتا ہے اختیار. یعنی اگر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں نا تو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گی, اور نماز چھوڑنا چاہیں تو نماز چھوڑنا آسان ہوگی. آپ قرآن کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بناتا ہے. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی آنا چھوڑ دے, اللہ چھوڑنے کے اتنے عذر اس کے سامنے لے آئے گا کہ وہ اپنے آپ کو بالکل بے گناہ ثابت کرتے ہوئے قرآن کی کلاس کو چھوڑ دے گا, اور مطمئن ہوگا, کہے گا دیکھیں میرے پاس کتنی ریزنز ہیں, کتنی لاجک سے مجھے اس کو چھوڑنے کی. اس وقت وہ جو دماغ کی چرخی گھومتی ہے نا, یہ ہے نولی ہی ما تولا. اور یہ نولی ہی ما تولا جو ہے نا, یہ اللہ کا انتقام ہے. اللہ کرے کہ اس کو ہم سمجھ سکیں, اور کبھی بھی سبیل المومنین کو چھوڑ کر غیر سبیل المومنین نہ بن جائیں, اس راستے پہ نہ چلے جائیں کہ جو اسلام کی پگڈنڈی سے اتار کے ہمیں نفاق پہ چڑھائے اور پھر نفاق سے گزارتے ہوئے کفر پہ لے جائے. کیونکہ اینڈ کیا ہے, اللہ دنیا میں تو چھوڑتے ہیں لیکن ونسلی جہنم وساط مسیرا, آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, جو بہت برا ٹھکانہ ہے. اس ایک آیت سے بہت سارے مسائل بھی اخذ ہوتے ہیں, جس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر آپ مومنوں کو دیکھیں, اسلام والوں کو دیکھیں, تو جب آپ سنتوں کی مالا اپنے گلے سے اتار دیتے ہیں تو آپ ایسے ہی ہیں جیسے کہ آپ نے میں یہ شاقق رسول کا عمل کیا. یعنی جو لوگ اصل سورس قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے اعمال کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے دین کو دوسری جگہوں سے لینا شروع کر دیتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ نیتوں کے اخلاص کے باوجود بھی ان کے ان عقائد میں, ان کی عبادات میں, ان کے ان معاملات میں کہیں نہ کہیں امپیور چیزیں ملنے کا ڈر ہوتا ہے. پانی کہاں سے خالص ہوگا؟ جہاں سے نکلتا ہے. چشمے کے اندر سے آپ پانی بھر کے لائیں نہ پیور ہے. اب وہ چشمے کا پانی کسی پائپ کے ذریعے کسی حوض میں جمع ہو گیا, حوض سے آپ بوٹل بھریں گے, امید ہے نا کہ بیچ میں کوئی نہ کوئی مٹی مل گئی ہوگی, کہیں گندگی ہوگی, کوئی کیڑا گر گیا ہوگا. سونا کہاں خالص ہے؟ جہاں سے نکلتا ہے. سونار کی دکان تک پہنچنے میں اس میں ہو سکتا ہے کتنا کھوٹ مل گیا ہو, نہ بھی ملا ہو, لیکن ممکن ہے نا. اسی طرح یاد رکھیے کہ دین کا اصل سورس قرآن اور سنت ہے. آج کے دور میں بعض دفعہ اس طریقے کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں کہ جس میں اپنی چین رسول تک پہنچنے سے پہلے ہی توڑ لی جاتی ہے. کسی بھی امام کا قول فتویٰ دین کے خلاف نہیں ہو سکتا. ہم پورے یقین اور شعور سے کہتے ہیں کہ پچھلے دور میں جن لوگوں نے بھی دین کی خدمتیں کی اور ان کو آج کے دور میں چار مشہور ائمہ کرام کے نام پہ ہم جانتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی, امام مالک, امام احمد, یہ چاروں جو تھے یہ بالکل قرآن اور سنت ہی کے سسٹک تھے. انہوں نے اپنے دور میں دین کو اپنی پہنچ, اپنے علم, اپنی ہمت کے مطابق قرآن اور سنت سے ہی اخذ کیا. ان میں سے کوئی بھی ہٹا ہوا نہیں تھا. انہوں نے اپنے وقت میں جو مسائل سمجھے اخذ کیے وہ اس وقت میں قرآن اور سنت تھے. لیکن ہوا کیا کہ آج کے دور میں یہاں تک پہنچتے پہنچتے جب لوگ اب اس چیز پہ آ گئے کہ بس اسی دور پہ اپنے آپ کو روک لو اور سنت موجود ہے، حدیث موجود ہے، دلیل موجود ہے، لیکن ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ ہمارے امام نے اس کے مختلف فتویٰ دیا تھا، تو یہ ہے مسئلہ یو شاقی کے رسول۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی حنفی نہیں تھے، امام شافعی رحمہ اللہ بھی خود شافعی نہیں تھے، امام احمد بن حنبل خود بھی احمدی نہیں تھے، اور امام مالک خود بھی مالکی نہیں تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ سب مسلمان تھے۔ شاید اس جملے کو آپ لکھ کے غور کریں تو بات سمجھ آئے گی کہ آپ کسی کو کچھ بنائیں تو پہلے آپ خود بھی تو وہ بنیں گے نا۔ ہم جب کسی کو بھی کوئی نام کو ٹائٹل دیتے ہیں تو خود کو بھی تو پیش کرتے ہیں، بھی میں پہلا ہوں یہ۔ حالانکہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے اللہ کے نبی کو کیا سکھایا گیا کہ کہہ دے کہ ہم اول من المؤمنین، میں مسلمانوں میں پہلا ہوں، میں ایمان لانے والوں میں پہلا ہوں۔ تو بہرحال یہاں اس آیت پہ مفسرین بہت تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ غیر سبیل المؤمنین چھوڑنے والا شخص جو ہے وہ پھر سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا ہی دوسرا نام صراط مستقیم ہے۔ سبیل المؤمنین کو آپ صراط مستقیم کہہ دیں، اس کو سبیل الجنہ کہہ دیں، یہ ایک ہی راستے کے نام ہے۔ نیکی کے نت نئے طریقے اس میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دین کو اللہ کے نبی کے ذریعے پورا کروایا، اسی طرح زندگی گزارنے کے طریقے، سوشل لائف، اس کے اندر اگر آج کوئی نئی نئی رسمیں ایجاد کر لیتا ہے جو اللہ کے نبی اور صحابہ نے نہ کی تو کہتے ہیں کہ کیا حرج ہے، یہ تو دنیا ہے، یہ تو شادی ہے، یہ تو منگنی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ رسول صرف نماز پڑھنے کا طریقہ سکھانے نہیں آئے تھے، انہوں نے ہماری زندگی بھی کیسے ہونی چاہیے یہ بتایا۔ جو بندہ ایسے کام کرے گا اس کا وہ عمل جڑ کٹ ہے۔ اور آپ دیکھیے جب پتے درخت سے گر جاتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ ان کا رنگ بدلنے لگتا ہے، پیلے پھیکے ہونے لگتے ہیں، پیلے ہوتے ہیں، براؤن ہوں گے اور پھر ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ بالکل اس طرح جس عمل کا جڑ، اور جڑ کیا ہے؟ قرآن اور سنت، اس سے رابطہ کٹ جاتا ہے نا تو وہ صبغۃ اللہ کے رنگ سے نکل جاتا ہے، پھر اس کے اندر زردی آنے لگتی ہے، اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو بالکل نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہود کے 71 فرقے ہوئے، نصارہ کے 72 ہوئے، اور میری امت کے 73 یعنی 73 ہوں گے، اور اس میں سے صرف ایک ہی جنتی ہوگا، باقی جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کو فکر لگ گئی، پوچھا وہ ایک کون ہے جنتی؟ تو فرمایا وما انا علیہ واصحابہ، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ پھر اب دیکھیے یا سبیل المومنین سے صحابہ کے طریقوں کی بات بھی سمجھ آتی ہے۔ جس طرح قرآن اور سنت کا عمل ہمارے لیے حجت ہوتا ہے نا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے، کچھ مسائل بعد میں جو اٹھتے رہے تو اس کے اوپر پھر صحابہ کرام نے ہی اجماع کیا، انہوں نے اللہ کے نبی کی احادیث اور دوسری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل عقض کیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو ایک بار اس موضوع پہ قرآن میں سے حوالہ چاہیے تھا کہ اجماع جائز ہے، اور اجماع کا بس عام لفظ یہ سمجھ لیں کہ جس بات کا قرآن اور سنت سے نہ ملے کوئی دلیل، یا تو اس کو کہاں سے لیا جائے، تو اس پہ ایک لفظ اجماع ہوتا ہے کہ جس پہ امت کے بڑے بڑے یعنی جو عالم ہیں، جو دین والے ہیں، وہ جمع ہو جائیں تو اس کو حجت بنائیں گے۔ لیکن ان کو دلیل نہیں مل رہی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ 3 روز تک کہتے ہیں کہ قرآن پڑھا، مسلسل پڑھے، اور ہر روز بار بار پڑھتے رہے، کئی بار قرآن پاک پڑھا، اور بعض جگہ تو آتا ہے کہ 300 بار قرآن پاک پڑھا۔ اور اس کے بعد جب اس آیت پہ پہنچے کہ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تو کہنے لگے کہ مجھے اپنی دلیل مل گئی۔ کیا پتہ چلا کہ جب قرآن اور سنت سے کوئی بات نہ مل پائے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے اوپر پھر ایمان والوں کو جمع ہونا پڑے گا۔ یعنی جہاں غیر سبیل کی بات ہے وہاں سبیل المومنین پھر کیا ہوگا کہ جس پہ سب جمع ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کبھی جھوٹ پہ جمع نہیں ہوگی، یعنی آخر تک ایک فرقہ جو ہے یا ایک گروہ جو ہے وہ حق پہ رہے گا۔ اب اس سے کوئی نام نہیں ہے جو آج کے دور میں ہمارے یہاں معروف ہیں، مراد ایک خاص عقائد والے لوگ ہوں گے اور جن کو مخالف کبھی بھی نقصان نہیں دیں گے۔ آج آپ دیکھیے کتنے لوگوں نے دین کی بیسکس کو بدلنے کی کوشش کی، کتنے لوگ ہیں جو سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ سود کو حلال کر دیں، کیا ہوا؟ نہیں ہوگا۔ قیامت تک ایک گروہ امت میں ایسا ضرور ہوگا جو سود کو حرام قرار دینے میں جمع رہے گا۔ سب کی خواہشیں، سب کی تمنائیں اس وقت ہار جائیں گی، کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں قربانی کی کیا ضرورت ہے، اتنے جانور تم مار دیتے ہو، حج کی کیا ضرورت ہے، پیسے ضائع ہوتے ہیں، اسی پیسے کو پکڑو، رفاہ عامہ میں ڈال دو، لوگوں کو فائدہ دو. لیکن الحمدللہ قیامت تک یہ سنتیں موجود رہیں گی. آج بھی آپ دیکھیے کہ سوشل ورک کے نام پہ تو بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. اصل بات یہ کہ دین کبھی نہیں بدلے گا. آج کے دور میں لوگوں نے عورت اور مرد کی حدیں بانٹنے کی کوشش کی، عورت کے ستر، اس کے لباس کے مفہوم کو بدل دیا. جتنا حجاب کے خلاف باتیں ہوتی ہیں نا، اللہ کی توفیق سے آپ دیکھیں حجاب اتنا ہی عام ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی لوگ آپ کو اس رخلیے میں زیادہ دکھیں گے. آج جتنا حدیثوں کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اتنی ہی اللہ کے نبی کی احادیث کے اوپر ریسرچ وقت زیادہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا اس پہ کبھی غم نہ کھائیں. کبھی آپ کو فیل ہونا کہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور اس طرح سے اور دس اینڈ دیٹ، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کبھی قیامت تک اس پوری امت کو گمراہ نہیں کرے گا. ہوں گے تھوڑے، آپ نے فرمایا کہ تھوڑے لوگ ہوں گے جو فساد کے وقت میں دین کو تھام لیں گے، تو میجورٹی کچھ نہیں ہے. اصل بات یہ کہ کس کے پاس کیا دلیل ہے. اب یہاں چونکہ بات ہوئی اللہ کے نبی کے راستے کو اپنانے کی اور رسول کے طریقوں کو اپنانے کی، اب اس کا ایک آفٹر آل ایفیکٹ جو انسان پہ پڑتا ہے وہ کیا ہے کہ جب رسول کا راستہ چھٹ جاتا ہے نا، تو انسان کی وہ سمجھ لیں کہ اوپر چڑھتے ہوئے ایک ڈوری ٹوٹ گئی. اب وہ ایسی جگہ گرتا ہے کہ توحید کی جگہ شرک آنے لگتا ہے. اگلی آیتوں میں اب ہم اسی کا کچھ تذکرہ کریں گے. آیت 116 کو دیکھتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے. اور ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بخش دیتا ہے اس کے سوا جو کچھ ہے جس کا چاہے. کیوں نہیں شرک معاف ہوگا، کیوں شرک کے اوپر اتنی سختی ہے؟ اس لیے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ تو گویا کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. کیسا ہوتا ہے ان کا شرک؟ اس کی تھوڑی سی تفصیل آیت 117 میں ہے. اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ نہیں پکارتے اس کے سوا مگر عورتوں کو. اناسا انسا سے ہے، عورت سی میل کے معنوں میں آتا ہے. اور وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان سرکش کو. اب یہ دو آیتیں شرک کے بارے میں، اور یہ جو خاص طور پہ آیت 116 ہے، یہ بالکل اسی طرح کی آیت پیچھے پڑ بھی چکے ہیں جس میں شرک کی باریکیوں پہ بات ہوئی. یہاں اس کا ٹیکسٹ کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ کیا کہ رسول کا راستہ ہی اصل میں وہ راستہ ہے جو انسان کو شرک سے بچاتا ہے. یہ ایک معیار ہے، اس معیار پہ ہم پرکھیں گے کہ یہ چیز شرک ہے کہ نہیں ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، کہاں سے شخصیت پرستی شروع ہوتی ہے اور کہاں سے وہ چیز ایک رہنما کے طور پہ اس کو لی جائے گی. اب جب لوگ سنتوں سے دور ہٹ جاتے ہیں نا، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ شرک کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگ پھر غلط کام کرتے ہوئے بالکل یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے رسول کی رہنمائی کو پیچھے کر کے اپنے آپ کو اتنا انسیکیور کر دیا کہ اب تو ہمیں کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ کون سا نیکی کتنی، کون سی نیکی کتنی کرنی ہے، کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے. بس اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ حدیثوں کو الگ کر دیں، الحمدللہ آپ میں سے جو ساتھی ساتھ ساتھ قرآن کے تفہیم و سنت سیریز بھی سن رہے ہیں، توحید کے مسائل آپ نے سنے، اتباع سنت کی کتاب ہے، نماز کے مسائل ہیں، جب آپ یہ کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں اس چیز کا احساس ابھرتا ہے نا کہ اللہ کے نبی کی ان احادیث کو سمجھے اور پڑھے بغیر ہم برا دین نہیں سیکھ سکتے تھے. اب اگر آپ ان سب چیزوں کو ہٹا دیں، یہی آیت لے لیں جو پیچھے گزر گیا واقعہ، کیسے سیکھتے؟ ہمیں پتہ ہوتا تیمہ کون ہے، بنو بیرک کون ہے، بنو ظفر کون ہے، کس نے چوری کی، کس پہ کی. تو بالکل اسی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے کہ کسی انسان کا دین بہت زیادہ رسک پہ چلا جاتا ہے جب وہ سنتوں کی مالا اتار دیتا ہے. آج آپ مسجدوں سے شرک پھیلتا ہوا دیکھیں گے، اداروں سے شرک پھیلتا دیکھیں گے، ہاتھ میں قرآن پکڑ کے لوگوں کو توحید پہ درس دینے والوں کے اعمال میں شرک دکھے گا. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک معیار نہیں رکھا. جیسے ایک کرائیٹیرین ہوتا ہے نا فیل اور پاس کا، کہ یہ کام کرنا ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک ہے، اور یہ کرنا ٹھیک نہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. بالکل اسی طرح سے جب ہم اپنی مرضی کے کام کرنے لگتے ہیں اور محبتوں کے نام پہ، اور شرک تو پھیلتا ہی محبت میں. کہتے کس کا شرک؟ اللہ کے سوا کسی مخلوق کو عبادت، محبت اور تعظیم میں اللہ کے برابر سمجھنا، اللہ کی مخصوص صفات میں کسی کو برابر سمجھنا، اس کو شرک کہتے ہیں. میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو میرے ذہن سے نہیں جاتا. بہت معروف دین کے مبلغ ہیں، لوگوں کے پاس ان کی کتابیں اور ان کے سارے معاملات ہوں گے، لیکن ایک موقع پہ اس طریقے سے میں نے دیکھا کہ لٹرلی لوگ ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور وہ اس کو برا نہیں مان رہے، اور ہاتھ سے یوں تھپک تھپک کے سائڈ پہ کر رہے ہیں کہ اٹس اوکے اوکے، اور ساتھ ہی دوسرا بندہ آ کے ان کے سامنے سجدہ کرتا ہے. اگر میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں یہ بات نہ سوچتی یا نہ میں کہتی، اور نہ آپ اس کو کیمرہ ٹرک کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ لائیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس میں وہ ساری لائیو ریکارڈنگ ہے جو کسی بھی ایسے موقع کی ہے. میں اس کے بعد سوچ میں پڑ گئی کہ جو بندہ اتنا دین پڑا ہو، اس کے نام کے ساتھ اتنی ڈگریاں لگی ہوں، کیا اس کو نہیں پتا کہ اللہ کے ماں سوا کے سامنے سجدہ شرک ہے؟ کیا وجہ ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے لیے سنت کے معاملے کو تھوڑا نرم کر دیا. اور یاد رکھیے کہ کبھی کوئی نفرت میں شرک نہیں کرتا، کوئی دین سے ہٹنے کے نام پہ شرک نہیں کرتا. جتنا بھی شرک پھیلتا ہے نا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ محبت، تعظیم اور اس معاملے میں پھیلتا ہے کہ لوگ شخصیات کے غلوف میں آتے ہیں. اصل میں وہ شخصیت پرستی تھی، غلوف کہہ لیجئے، حد سے بڑھ جانا. ایک شعر بھی آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، خواجہ کے در پہ سجدہ روا ہے، نعوذ باللہ. ایک دن میں کمپیوٹر پہ کچھ کام کر رہی تھی تو کسی نے ایسی ایک لنک بھیجا، اور جب میں نے اس کو کھولا، اللہ اکبر، یعنی اس زبان پہ آئے اور زبان ناپاک ہو جائے. لیکن میرے دل اس وقت پہ آیا کہ میں کبھی کلاس میں سناؤں، لیکن مجھے ہمت ہی نہیں ہو رہی. یعنی اتنا سری شرک کسی کے بارے میں، پتہ نہیں نام کیا تھا، پیرانے پیر کچھ اس طرح کی چیز تھی، اور اس کے اندر جو شعر گایا جا رہا تھا، پیرانے پیر کہتے ہیں ان کو، ان کا کوئی نام تھا آگے، اور کہتے ہیں اس کو اللہ کے وزیر، ان کے در پہ سجدہ روا ہے، اس طرح کے لفظ سے. اگر میں آپ کو صرف وہ نوٹ کر کے ان کے جملے سناؤں، تو اگر قرآن کی محفل میں بیٹھے ہوئے جن کے دل کھلے ہوتے ہیں وہ تو استغفاری کہیں گے، اور لوگ سبحان اللہ واہ واہ گانوں کی طرح میوزک کی ٹون پہ، میوزک کے ساتھ ان کی یہ نظمیں اور نعتیں اور گانے عام مشہور کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کو حق نہیں ہے. جس بندے کو اللہ سے محبت ہوگی وہ کبھی بھی کسی شخصیت کے نام پہ اس طرح کے کام نہیں کرے گا. اب دیکھیں کہ عیسائیوں میں شرک پھیلا تو حضرت عیسیٰ کی محبت سے پھیلا. کیوں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا؟ محبت کی بنیاد پہ بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا، اور اس لیے انسان کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے کہ اس کی محبتیں کدھر ہیں. قیامت کے دن ایسے لوگوں کو انتہائی افسوس ہوگا، تاللہ ان کن لفی دلال مبین، اللہ کی قسم ہم بہت بڑی گمراہی میں تھے، اس نصویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں رب العالمین کا شریک کر دیتے تھے. تو لہٰذا اسی لیے شرک کو ظلم عظیم کہا جاتا ہے. آپ اس طرح کی قوالیاں پڑھ سن لیں، میں نہیں کہہ رہی کہ آپ قوالیاں سنیں، آپ صرف تبلیغ کی نیت سے کسی قوالی کے دو سے چار شعر سن لیں اور بیٹھ جائیں ساتھ، اور کسی علم والے سے کہیں کہ ذرا مجھے بتائیں اس میں شرک ہے کہ نہیں. آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دکھے گا. لیکن میں نے دیکھا لوگ قرآن کی تلاوت سے زیادہ شوق سے قوالیاں سن رہے ہوتے ہیں، اور ایسے شعر اور ایسی باتیں جس میں بہت کچھ مسئلہ ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ کیا آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شرک میں آ جاتی ہیں؟ آپ کسی سے محبت نہ کریں، نیکی کی وجہ سے کسی سے محبت نہ کریں. کوئی نیک شخص ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی بھی ایسا شخص ہے، اس سے محبت نہ کریں. کریں، لیکن یاد رکھیں جہاں کسی کی محبت میں آپ کو اللہ کی محبت نصیب ہو، کسی کے ذریعے آپ کو اللہ کی پہچان ہو گئی، آپ کے تو دل میں اس کا مقام بن جائے گا. لیکن اس کی محبت میں اتنا کھو جانا کہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں، نمازیں چھوڑ کے بس اسی کو دیکھتے رہے، یہ درست نہیں. یعنی کسی کو آئیڈیل بناتے بناتے اس کو آئیڈل نہیں بنانا. کسی کی شخصیت کے زہر میں اتنے کھو جائیں کہ کہیں ان کا پلو پکڑ لو، یہ ہمیں بچا لیں گے. ہر انسان جس سے تعلق اللہ کے قرب کا سبب بنے اس سے محبت جائز ہے، لیکن حدوں کے اندر رہتے ہوئے، لمٹس کے اندر رہتے ہوئے. محبت کا غلوف جو ہوتا ہے وہ شرک کو بہت زیادہ عام کر دیتا ہے، اور انسان پھر اس راستے میں وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جو اس کو نہیں کرنا ہوتا. تو اس چیز میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کی بات کہی کہ دیکھو پوجتے بھی کس کا، تو اناسن عورتوں کو. مشرکین مکہ کے جو بت تھے نا اکثر فیمیل تھے، اور اس بات کو وہ لوگ ضرور مانیں گے کہ جنہوں نے کسی انڈین مووی میں ہندو دھرم کے کچھ بت دیکھے ہوں. اکثر آپ دیکھیں ہر مووی میں، بہت پہلے میں نے کہیں کسی بھی فلم پروڈیوسر کا کوئی انٹرویو یا ان کی کچھ پالیسی جو نا اس کے بارے میں سنا تھا، کہ یہ کہتے ہیں کہ لٹرلی ہم جب کوئی فلم پکچرائز کرتے ہیں نا تو اس کے انگریڈینٹس ہم کیا کیا پہلے سے لکھے ہوتے ہیں، جیسے رولز ہیں کہ ہر فلم میں یہ چیزیں ہوں، مثلا 5-6 گانے اس میں ضرور ہونے چاہیے، ایک ہیرو، ایک ہیروئن، ایک ویلن، ایک لو سٹوری ہونی چاہیے. اسی کے نیچے انڈین موویز میں لکھا ہوا تھا کہ ان کی پالیسیز میں یہ چیز ہے کہ کوئی ایک ان کا مذہبی تہوار کس فلم کے اندر کہیں نہ کہیں ضرور ہو. کہیں وہ کسی کی پوجا کے لیے گئے ہوئے ہیں، کسی جگہ ہولی کے نام پہ رنگ پھینک رہے ہیں، اور کہیں وہ راکھی کا بندھن ہے. یہ کر کے انہوں نے اپنا دین لوگوں کو دکھا دیا. اور بعض لوگ آپ دیکھیں کہ ان کو اپنے دین کی بہت ساری باتیں نہیں پتا ہوتی، لیکن آپ ہندو دھرم کے کچھ تہوار لے کے پوچھیں بچوں کو بتا ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ کہاں سے سیکھے فلموں سے. اس میں جو چیز آپ دیکھیں گے نا، ان کے بت عورتوں کے ہوتے ہیں، خوبصورت بت، میک اپ کیے ہوئے، زیورات پہن لدے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ این یدعون من دونہ ہی اللہ الاسن، کیا ہو گیا؟ اللہ کی ذات کو چھوڑ کے پوجا بھی تو عورتوں کو پوچھنے لگے ہو. وہیں یدعون الا شیطانا مریدا، اصل بات یہ ہے کہ یہ شیطان سرکش کو پوچھتے ہیں، خاص طور پہ جن کی دیویاں تھیں نا، لات، عزا، نائلا، منات، یہ فیمیل تھی. اللہ کی مونس نعوذ باللہ انہوں نے لا کو بنایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کا نام المنان ہے، اس کی فیمیل انہوں نے منات کو بنایا ہوا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام العزیز ہے، اس کی فیمیل انہوں نے عزا بنائی ہوئی تھی. اور اسی طرح فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ کہ یہ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں. دیکھیے، کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ کیا تم شیطان کی پوجا کرتے ہو، کوئی نہیں مانے گا. لیکن عملاً ہر بت کے پیچھے آپ کو ہوتا ہے کہ شیطان بیٹھا ہوتا ہے. جب لوگ اس بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں نا، تو اس کے نتیجے میں شیطان کو سجدہ ہو جاتا ہے. اور کل تک تو لوگ کہتے تھے نا کہ شیطان کی کوئی پوجا نہیں ہوتی، اور کون شیطان کو پوجے گا. حالانکہ آپ دیکھیے کہ جادو، کالا علم، سفل علم، جنوں تک رسائی، چلے کشی، قبرستانوں میں جانا، مردوں کو کاٹنا کرنا، یہ سب شیطان کی پوجا کے طریقے ہیں. اور آج کے دور میں تو اس کا ایک بہت لیٹسٹ نام بھی ہے. امریکہ میں ایک پورا گروپ ہے، ڈیول ڈسپلز کے نام پہ اس کو بولتے ہیں، یعنی شیطانوں کی مخلوق آپ کہہ لیں. اور وہاں ایک ایسا کلب ان کا بنا ہوا ہے، 72,000 ممبرز ہیں ان کے، اور ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں. وہاں وہ جاتے ہیں، انہوں نے شیطان کی پوری ایک شکل بنائی دی ہے، اور وہ جا کے سجدہ کرتے ہیں. یعنی وہ خود کہتے ہیں کہ ہم شیطان کو پوچھتے ہیں، بچوں کو اغوا کرتے ہیں، شیطان کے نام پہ آ کے قربانی کرتے ہیں. حکومت کے نمائندوں میں سے بھی بڑے بڑے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. آج کے دور میں جاہلیت اتنی عام ہوئی کہ اللہ کو تو لوگ پوچھتے نہیں کہ وہ دکھتا نہیں، تو شیطان جو نہیں دکھتا اس کی شکلیں بنا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور شیطانک ورسس نام کی کتاب بھی آپ نے سنی ہوگی. میامی ایک جگہ ہے امریکہ میں، وہاں پہ ایک ایسی جگہ، ایک چھوٹا سا سٹی انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جہاں ننگا رہنا، یعنی اوریا نیکڈ رہنا لازم ہے. وہ مذہبی شہر ہے، ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں. ایک خاص گروپ وہاں آتا ہے، اور ایک خاص ایریا کے اندر آپ کپڑے پہن کے نہیں آ سکتے. اور وہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر ہر وہ کام ہوگا جو شیطان کو خوش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو تو نہیں پوچھتے، لیکن شیطانم مریدا، رد کیے ہوئے شیطان کو پوچھتے ہیں. حالانکہ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی تھی. کس پہ؟ شیطان پہ. کہاں کی تھی، کب کی تھی، کب لعنت کی تھی؟ جب سجدے سے انکار کیا تھا آدم علیہ السلام کو. وقالا، اور اس نے کہا. اب یہاں سے جو اگلی آیتیں نا تین، اس کو سنتے وقت آپ امیجن کریں، ایک شیطان ہے بہت خوفناک شکل کا، اور وہ آپ انسانوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ چیلنج کر رہے ہیں. کیا؟ وقالا، اس نے کہا. کس نے کہا؟ شیطان نے کہا. اصل میں یہ ابلیس نے کہا تھا، اور ابلیس اصطلاح میں خاص طور پہ اس شیطان کو کہتے ہیں جس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تھا. کیا کہا؟ لَأَتَّخِذَنَّ، البتہ ضرور میں لوں گا. لام تاکید کا ہے، اخذ اور اخذنہ یعنی شدت ہے اس کے اندر، کہ میں ضرور ہی لوں گا. کیا؟ من عبادک نصیبا مفرودا، تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ. جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکالا گیا، اس کی انا پہ چوٹ پڑی، ایگو پہ، ایگو اس کی ہرٹ ہوئی، تو اس نے غصے میں آ کے اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ، اس آدم کی وجہ سے چونکہ آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے، تو میں اب اس کا کچھ ایک حصہ لے کر رکھوں گا، ایک مقرر حصہ. مفروضہ فرض سے ہے، مقرر طے شدہ. کتنا لوں گا، کہاں لوں گا، اس کی ڈیٹیل سورت بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے. یعنی ان کے مال میں سے حصہ لوں گا، ان کی اولادوں میں سے لوں گا، ان کے وقت میں سے لوں گا. لیا ہوا ہے آج شیطان نے؟ بتائیے، کیا آج ہمارا وقت اس میں کچھ حصہ شیطان کے نام پہ لگا ہوا ہے؟ ہمارا مال، ہماری اولادیں موجود ہیں؟ یعنی خوشی خوشی لوگ شیطان کے نام پہ چیزیں لگا دیں گے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اسی طرح دور جاہلیت میں خاص طور پہ مکہ میں یہ رسم تھی کہ اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے. یہ صورت الانعام میں انشاءاللہ ساری ڈیٹیلز آئیں گی. جانوروں کے کان کاٹ دیتے اور کہتے کہ ان کی پشت پہ کوئی نہ بیٹھے. اور کبال صفات دیکھیے, قبروں پہ آج کے دور میں بھی جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں, چادریں لگتی ہیں, یہ ساری چیز اصل میں شیطان کے حصے ہوتے ہیں. شیطان نے کہا تھا میں یہ لوں گا, یہ کتنا حصہ ہوگا؟ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بلائے گا اور انہیں کہے گا کہ آپ اپنی اولاد کو چھانٹیں, جنت اور جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ کریں, اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنے جنت میں ڈالوں اور کتنے جہنم میں, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے, آؤٹ آف 1000 ایک کو جنت میں ڈال دیں اور 999 کو جہنم میں بھیج دیں. یہ ہے نصیبم مفرودہ. آؤٹ آف 1999 لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں. اس بات کو سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے وہ گھبرا گئے کہ اللہ کے نبی کون بچے گا. میں اس بات کو حدیث کو سنتے ہوئے سوچتی ہوں کہ ہم کتنے لوگوں کو عموماً جانتے ہیں. اگر آپ پوری لسٹیں بھی بنا لیں نا, رشتے داروں سے لے کے دوست اور احباب اور ریلیٹیوز اور کو ورکرز اور سب, میرا نہیں خیال 1000 لوگوں کو ہم ون آن ون بیس پہ جانتے ہوں. اب امیجن کرے 1000 میں سے ایک کو جنت میں جانا ہے. تو صحابہ اتنا گھبرائے کہ اللہ کے نبی نے ان کی تسلی کے لیے کہا غم نہ کرو, یا جوج ماجوج کی گنتی بھی اسی میں سے پوری کی جائے گی, یعنی تم فکر نہ کرو. تو یہ نصیبہ مفروضہ کیا ہے کہ جب لوگ اس دنیا میں رہ کے کھائیں گے اللہ کا, پیئیں گے اس کا, لیکن شیطان کے اس چیلنج میں سے آ کر شیطان کے نام پہ زندگیاں لگا دیں گے, شیطان کے نام پہ مال وقف کر دیں گے, اپنے بہترین سکلز کو شیطان کے نام پہ لگا دیں گے, اور نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ اپنے آپ کو اللہ والا کہتے ہوئے بھی باتیں شیطان کی مانیں گے. مسجدوں میں نمازیں بھی ہوں گی لیکن کاروبار میں سود بھی ہوگا. ایسے لوگ دو رنگی چال چلنے والے شیطان کے اس چیلنج کو پکا اور سچا کر رہے ہیں. یہ تو تھی اس کا پہلا چیلنج. دوسرا کیا تھا؟ ولا ادلنہم, اور البتہ ضرور ان کو بہکاؤں گا دلال سے, یعنی صراط مستقیم سے ان کو دور کر دوں گا. ہم سب صبح شام دعا کرتے ہیں دین الصراط المستقیم, کیوں کرتے ہیں؟ کیوں نمازوں کا حصہ ہے سورۃ فاتحہ؟ اس چیلنج کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کو مدد دیتا ہے. شیطان نے, دشمن نے کہا ہوا کہ اللہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا, ان کو صراط مستقیم سے دور کر دوں گا. یاد رکھیے کہ ہدایت کسی شاہراہ کا نام نہیں ہے, ہدایت ایک طریقہ زندگی کا نام ہے. کیسے بہکاؤں گا؟ کہ ہدایت کی کتاب کو یہ وظیفوں کی کتاب بنا لیں گے, کتاب ہدایت کو یہ قسمیں کھانے کا ذریعہ بنا لیں گے, ان کو دم درود کا ذریعہ بنا لیں گے, جنوں بوتوں کو بہانے کا ذریعہ بنا لیں گے. یعنی ہدایت سے دور کرنے کے ایسے طریقے کر دوں گا کہ یہ اس کے اندر سے ہدایت کی بجائے اور سب کچھ لے لیں گے. ہو رہا ہے آج کل, ساتھ ہی ساتھ چیک لسٹ بناتے جائیں کہ شیطان اپنے اس چیلنج میں کتنا کامیاب ہے. انتہائی کامیاب ہے, جو اس نے وعدے کیے تھے وہ بھی کر رہا ہے, اور جو اس کے ریزلٹ تھے وہ سب دکھ رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہدایت سے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ کیا کہ دوسری چیزوں میں اتنا مشغول کر دوں گا کہ کتاب کے لیے وقت ہی نہیں رہے گا. سچ ہے, کتنے لوگ ہیں جو آج اس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھنے کے باوجود بھی لوگوں نے اس کتاب کے لیے زندگیاں وقف کی, اس کو ٹائم دیا, اس کو پڑھا, اس کو سمجھا. کیونکہ ہدایت کے درجے ہیں نا, راہ دکھانا, اس پر چلانا, منزل پر پہنچانا. یاد رکھیے کہ شیطان بیوقوف نہیں ہے. یہ ساری اس کی باتوں کو سننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ شیطان جو ہے نا یہ بیوقوف نہیں ہے, بہت سمجھدار ہے, انتہائی سوچے سمجھے طریقے سے کام کرتا ہے. آدم جو تھے نا شیطان کے مقابلے میں ایسے ہی تھے جیسے کل کے بچے, اس کی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئے تھے. پیچھے واقعہ سن چکے ہیں نا کہ آدم جب پیدا کیے گئے تو ابلیس تو پہلے سے اس سے کئی سال عبادت کر رہا تھا, تو آدم تو کل کے بچے تھے. ابلیس کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اس سے کیسے بہکانا ہے. جتنا انسان دین کی طرف بڑھتا ہے نا, اتنا شیطان اس پہ بڑے شیطان کو مسلط کرتا ہے. کسی کا قول ہے, کہتے ہیں کہ عالم یعنی علم والے کا, عمل والا, علم والا جو بھی ہے, عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے. چھوٹے لوگوں کو نہیں اس پہ لگاتا. بہترین طریقے سے سائیکٹرسٹ بھی ہے یہ, لوگوں کی فطرت کو پہچانتا ہے, ان کے سٹائل کو پہچانتا ہے. ہماری طرح نہیں سر دھاڑ منہ پھاڑ تبلیغ شروع کر دے, بچوں نماز پڑھو, بیٹا اٹھو نماز پڑھو, بیٹا ماروں گی, یہ کرو, بیٹا اٹھو حجاب کر لو, ایسے نہیں کرتا. یہ مختلف طریقوں سے کرتا ہے. پہلے مرحلے پہ یہ نیکی سے دور کرتا ہے. بندے کی زندگی میں وہ چیز آتی نہیں, سوچ ہی نہیں کبھی آئی. 20-30-40 سال کے ہو گئے, کبھی سوچا ہی نہیں کہ کتابیں ہدایت کو لینا ہے. ادلنہم والی بات, یعنی ہدایت سے دور کر دیا, والا ادلنہم والی بات. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے دل میں خیال آ ہی جاتا ہے کہ نہیں بس بہت ہو گیا, اب تو یہ کتاب میری زندگی ہے, اس کو تو میں نے پڑھنا ہے اور سیکھنا اور اس کو پورا کرنا ہے, تو سیکنڈ اسٹیپ پہ یہ پھر ڈیلے کراتا ہے, پوسٹ پون, ابھی نہیں, تھوڑا اور, ابھی یہ نہیں, ابھی یہ پڑھ لوں, ابھی یہاں سے پاس ہو جائیں, اچھا جاب کر لوں, ایک سال اور کر لوں, دس اینڈ دیٹ کر لوں. اس طرح سے یہ ڈیلینگ کرواتا ہے, ابھی تو کر لو, پھر کیا, توبہ کر لینا, چلو ایک گھر بنا لو پھر توبہ کر لیں گے. یعنی ہر معاملے میں شیطان بندے کے اوپر مسلط ہوتا ہے اور کل کی آس میں آج ضائع کروا دیتا ہے. کل میرا کیا ہوگا, میرا مستقبل نہ خراب ہو جائے, میرے پیسے نہ کم ہو جائیں, میرے بچوں کے رشتے نہ ہوں, یہ نہ ہو, آج ضائع ہوتا ہے. اور یاد رکھیے, شیطان سب سے زیادہ دوستی کے نام پہ بہکاتا ہے, دشمنی کے نام پہ کبھی نہیں بہکاتا, بہت کم کو. کسی کو ناراض نہ کرو, سب کو خوش رکھو, خوش رہو. جتنا کوئی گناہ میں بڑھتا جاتا ہے نا, اتنی زیادہ اس کو اللہ کی بخشش کی امید دلاتا جاتا ہے. یہ بھی اس کے بہکانے کا طریقہ کہ گناہ گار کو زیادہ ہی اللہ کی بخشش کی تو بھی امید دلا دیتا ہے, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ پھر اس راستے میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں راستے سے ہٹ چکا ہوں. وَلَوْ دِلْغُنَّهُمْ, بڑا مضبوط دشمن ہے, اس کے لیے آنکھیں کھولنی پڑیں گی, کان کھولنے پڑیں گے, اور اس کی باتوں کو سامنے رکھ کے اگر ایک انسان زندگی بسر کرے تو کبھی بھی ہدایت کے راستے سے اپنے آپ کو دور نہیں کرے گا. اور آپ دیکھیے کہ بچہ جب ماں کی انگلی چھوڑتا ہے نا, تو اس کے بہکنے کا ڈر ہوتا ہے. امیجن کرے کوئی میلا ہے, ماں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے گئی, یہ کوئی کارنیول ہے, کوئی بھی سوچ لیں, اب وہاں بچے کا کیا دل چاہتا ہے کہ ماں میری انگلی چھوڑے اور میں بھاگوں. بچہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں, میں اپنا فیصلہ کر سکتا ہوں. ماں کو پتا ہے کہ اس میلے کے اندر کوئی لٹیرے بھی ہوں گے, کوئی جیب کترے بھی ہوں گے, کوئی بچوں کو پکڑنے والے ہوں گے. ماں بچے کی انگلی پکڑتی ہے. بس جو ماں اور بچے کا معاملہ ایک میلے میں ہے نا, وہی معاملہ اس دنیا کے میلے میں ہمارا اور رب کے تعلق ہے. رب نے یہ کتاب, یہ رسی کی طور پہ ہمیں دنیا میں بھیجی تھی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا میں ہم بات سن چکے سورۃ آل عمران میں. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندو تم بہک جاؤ گے, یہ دنیا کا میلہ, ادھر بہت بڑے بڑے شیطان ہیں, یہاں تمہاری عزتوں کے چور بھی ہیں, تمہارے مال کے, تمہاری نیکیوں کے چور بھی بیٹھے ہیں, اور وہ تو قسمیں کھا چکا ہے کہ میں انسانوں کو پکڑ کے بہکا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس قرآن کو پکڑ لو, کتاب ہدایت کو پکڑ لو. ہم اس کو پکڑنے کے بغیر جینا چاہتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اس سے پابندیاں بہت ہیں, زندگی روکھی پھیکی ہوگی, ڈرائینس ہوگی, زندگی بڑی بوجھل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی بچے گا جو اس رسی کو تھامے گا. بچے کو اس وقت نہیں سمجھ آتی, لیکن کوئی بچہ خدا نہ خواستہ ماں کا ہاتھ چھڑائے اور کسی بھی گروہ کے ہاتھ لگ جائے, وہ اس کو وہاں لے جائے, اس کے ہاتھ کان کاٹ کے اس کو کسی سڑک کے کنارے مانگنے پہ لگا دے, اس بچے سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ بھائی تم یہ گداگر بن کے سڑک کے کنارے کیوں آئے, تو وہ روئے گا, کہے گا میں نے اس دن اپنی ماں کی انگلی چھوڑی تھی. یہ ایک لمحہ لگتا ہے انگلی چھوٹتے ہوئے, لیکن اس کی سزا ساری زندگی بھگتنی پڑتی ہے. اسی طرح جب کتاب ہدایت سے تعلق ٹوٹتا ہے نا, تو شیطان اس طرح کڈنیپ کر دیتا ہے کہ والا او دل لنہم. ان باتوں کو سنتے ہوئے اب ذرا اوپر سے تلاوت سنتے ہیں, پھر اگلی بات پہ چلیں گے, کیونکہ یہ ایک ایک لفظ جو ہے نا, یہ ایک ایک رویہ, آگے پھر شیطان کے رویے آ رہے ہیں, تو یہاں تک ہم تلاوت سنیں گے.
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.
جی اب آپ دیکھیے کہ اگلی چیز جو اس آیت میں ہے وہ ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور البتہ ان کو امیدیں دلاؤں گا. یہ دوسرا چیلنج ہے شیطان کا. اور اومنیہ کا جو لفظ ہے یہ میم نون جا سے ہے منا, اور امنیہ کہتے ہیں جھوٹی امیدوں کو. ایک اچھی امید ہوتی ہے اس کو رجا کہتے ہیں, اور یہ پسندیدہ ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ارجون من اللہ کا لفظ آیا تھا اور الایمان بین الخوف والرجاء کا لفظ بھی آتا ہے. تو جھوٹی امیدیں کون سی ہوتی ہیں کہ جن کے پورا ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی لیکن صرف لمبی امیدوں میں جیتے جانا, یہ ہو جائے تو یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے تو وہ کر لیں گے, اور اس طریقے سے لوگ زندگی بسر کر دیتے ہیں کہ صرف کل کی امید میں ہی جیتے رہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے آج کتنے لوگوں کی زندگی آرزوؤں میں گزر جاتی ہے, اگلے آنے والے سالوں کے منصوبوں میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ بعض دفعہ اپنی نمازوں کو بھی بھولے ہوتے ہیں. تو یہاں امنیہ سے مراد باطل امیدیں. یہ کون سی امیدیں ہوتی ہیں؟ مثلا پریکٹیکل کچھ سینٹنسز جو شیطان بلواتا ہے اور سنواتا ہے. ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے, کر لیں گے نا, چلو ابھی دیکھ لیں گے, ابھی آج تو خیر کرو کل دیکھیں گے. دنیا نقد کا سودا ہے, آخرت ادھار ہے, اور آخرت کس نے دیکھی ہے اور ادھار کس نے چکایا ہے. اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ جھوٹی امیدوں کی باتیں ہیں. خیالی جنتوں میں رہنا شیخ چلی والا طرز عمل, خیالی محلات تعمیر کرواتا ہے اور اس میں داخل کرواتا ہے. تو یاد رکھیے جو صرف خیالات میں رہے اور عمل نہ کرے کیا پھر وہ احمقوں کی جنت میں نہیں رہ رہا؟ کوئی ایسا کام لوگوں سے کروا لیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ حق کا راستہ چھوڑ کر حقیقت کے راستے سے ہٹ کر صرف تمناؤں میں جئیں. امام راضی ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیطان کا سب سے مضبوط راستہ کیا ہے؟ آرزوؤں کا دلانا. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ زندگی مانگ کے لائے تھے چار دن, دو امید میں گزر گئے اور کیا دو تمنا میں گزر گئے. بچپن سے دیکھا کریں, بچے کو پوچھتے ہیں تم بڑے ہو کے کیا بنو گے, یہ آرزو نہیں ہے. میں نے تو اس بچے کے لیے بڑے خواب دیکھے ہوئے, اس کی تو شادی میں وہاں کروں گی, خواب آرزو ہے. پھر اسی طرح توبہ کی امید پر گناہ کرواتا ہے, یہ بھی جھوٹی آرزو ہے. آج کر لو کل دیکھ لیں گے جو ہوگا. دیکھیے کہ آرزو سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں, ایک حرص اور ایک عمل. عمل عین سے نہیں, الف سے. عمل کہتے ہیں آرزو کو, یعنی لمبی آرزوؤں سے انسان جیتا ہے. حرص سے انسان کی دنیا متاثر ہوتی ہے, اور عمل یعنی امنیہ ہی کے معنوں میں لے لیں اس سے انسان کا دین متاثر ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم مٹی سے بنا ہے, اس کے پاس سونے کی دو وادیاں بھی ہوں گی تو تیسری کی خواہش کرے گا. یہ آرزوئیں ہیں نا. اور یہ مٹی سے بنا ہے, اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی. جو لوگ دفن کے وقت پہ پاس ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب لکڑی کے تختے ہٹائے جاتے ہیں نا تو تھوڑی سی مٹی سائڈوں سے گر کے مردے کے منہ پہ گرتی ہے, کپڑوں پہ گرتی ہے. اس کی طرف اشارہ کہ جیتے جیتے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اور مٹی کے اندر جا کے اس کا کچھ بنے گا. ایک سے خوب سے خوب تر کی تلاش, یہ ہے امنیہ. سٹیٹس کانشیس سٹینڈرڈ, اب اس بچے کا کیا ہوگا, اب اس کا کیا ہوگا, اچھا اس سے آگے, اب اس سے آگے, اس سے آگے. اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو آخرت کے لیے امیدیں لگائیں. صرف ہم بیٹھ کے اپنا جائزہ لے کے دیکھیں کہ کیا ہماری ساری امیدیں اس دنیا سے تو نہیں لگی ہوئی, اور کیا آخرت کے لیے بھی کچھ رکھا ہوا کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہوا درہم و دینار کا بندہ, یعنی جس کا ہر وقت مسئلہ کیا ہے, پیسہ پیسہ. ریٹس گرتے ہیں اور چڑھتے ہیں تو ساتھ اس کا بلڈ پریشر بھی گرتا اور چڑھتا ہے. وہ اس لیے جی رہا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو پیسہ اس نے کہیں لگایا ہوا اس میں کتنا نفع ہو گیا, اور اگر ڈوبا تو ساتھ ہی ہاسپٹل میں پہنچ گئے. اس طرح کی تمنائیں لاتا ہے کہ دنیا کو اتنا حسین و جمیل کروا کے سامنے لے آتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان آخرت کو بالکل پیچھے ڈال دیتا ہے. اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے یعنی تفسیر میں آتا ہے کہ ہر اس شخص کو اس کی دعوت دوں گا جس کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہوگی اور اس طرح اسے اللہ کی فرما برداری سے روک دوں گا. تو خلاصہ کیا ہے کہ تمنائیں بری نہیں ہے اگر دائرے میں ہو. کوشش کرنا بھی برا نہیں ہے, دنیا کے لیے بچوں کے لیے پلاننگ کرنا بھی برا نہیں ہے, لیکن جب یہ تمنائیں اتنی لمبی ہو جائیں کہ پھر اس کی موت آ جائے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے زمین پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک چوکٹا کھینچا. اگر آپ تھوڑا سا دیکھنا چاہیں تو میں آپ کے ساتھ کر کے دکھاتی ہوں, اور اس کو آپ بھی اپنے نوٹس میں بنائیے کہ ایک تو سنت سمجھتے ہوئے بھی, اور دوسرا یہ کہ بعض دفعہ تصویر کے ساتھ بندے کو وہ چیز دکھنے لگتی ہے جو ایسے نہیں دکھتی. تو صحابہ کرام بیٹھے تھے اور یہ کسی صحابی کے دفن کے موقع پہ قبرستان میں تھے, اور آپ کا عمل دیکھیے کہ آپ کتنے خوبصورت طریقے سے وقت پہ تبلیغ کرتے تھے. تو تب لوگ جیسے کفن دفن کے بعد فارغ ہوئے اور دل بھی بوجھل ہوتا ہے نا, تو آپ زمین پہ بیٹھے, آپ نے ایک تنکا لیا اور اس کے بعد زمین پہ اس طرح سے ایک ریکٹینگولر چوکٹا بنایا, پھر اس کے بیچ میں آپ نے ایک نقطہ لگایا, پھر یہاں سیدھا ایک خط کھینچا, یہ دیوار اس کو یوں کھینچ دیا, اور اس کے بعد یہاں چھوٹی بڑی لائنیں رکھی اور یوں ادھر باہر کر دی, یہ ٹیڑھی میڑھی لائنیں اس طرح. آپ نے فرمایا کہ یہ نقطہ انسان ہے, یہ چوکٹا جو ہے نا جو اس کی باؤنڈری ہے یہ اس کی زندگی کا وقت ہے, اور یہ دیکھیں یہ سیدھا خط جو کھینچا نا یہ یہاں ٹچ کیا یہ اس کی موت ہے. یعنی جب موت آتی ہے تو زندگی ختم, اور یہ جتنی باہر دیواریں ہیں نا یہ آپ نے فرمایا کہ اس کی آرزویں ہیں. سچ ہے نا, یعنی انسان مر جاتا ہے لیکن اس کی آرزویں نہیں ختم ہوتی. وہ کہتا ہے نا بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. آپ سوچیں ہر خواہش پوری ہوتی ہے نا تو اس کے پیچھے سے ایک اور خواہش جنم لیتی ہے. پچھلے کئی سالوں سے آپ اپنا گھر سیٹ کر رہے ہیں کیا آج مطمئن ہے؟ اتنے میں کہ آپ کا فرنیچر اپ ڈیٹ ہو گیا, آپ کے پردے پرانے ہو گئے, پردے ٹھیک کیے تو اب گھر کی کراکری میں سے کچھ چیزیں ٹوٹ گئیں. اس کو سیٹ کرتے کرتے بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی آرزویں نہیں پوری ہوتی. اصل میں یہ صرف آج کی دنیا کی تمناؤں میں جینا یہ ہے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ تیسرا سٹیپ یعنی سائت میں, اور چوتھا ہے بیسیکلی ٹوٹل, وہ کیا ہے؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آزَانَ الْأَنْعَامِ, اور ان کو سکھاؤں گا کہ چیریں گے یہ جانوروں کے کان. یہ کیا کام تھا؟ یہاں لفظ آمرنہ میں تو امر ہی ہے, حکم سے جو لفظ ہے, اور فَلَيُبَتِّكُنَّ کا لفظ جو ہے نا یہ بطکا سے ہے, با تا قاف. بطکا کہتے ہیں خوب اچھی طرح کاٹنا, بطکا, اور بتکتن کہتے ہیں کسی چیز کا کٹا ہوا حصہ جو لٹک رہا ہو. عرب لوگ جانور جب پیدا ہوتا تھا تو اس کا کان اس طرح سے چیر دیتے تھے کہ پورا کان کٹ جاتا تھا لیکن اوپر سے ایک ہلکا سا بس سرا جڑا رہتا تھا. وہ جیسے آپ سمجھے نا کہ مڑا ہوا کان اگر لٹک رہا ہے, اس کو بتکتن کہتے تھے. یہ کیوں کرتے تھے؟ جانوروں کے نام پہ چھوڑتے تھے. کوئی جانور پیدا ہوا کہتے تھے کہ ہماری دیویوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. جیسے آج بھی لوگ قبروں پہ چھوڑ آتے ہیں ایسے انسانوں کو, جانوروں کو, بلکہ وہ تو صرف جانوروں کا کرتے تھے, آج تو انسانوں کا بھی کرتے ہیں لوگ. بچے جب ان کے خیال میں نعوذ باللہ ان کے پیروں اور بزرگوں کی دین سے ہوتے ہیں تو مائیں خود اپنے بچوں کو جو کئی کئی سال کے بعد پیدا ہوئے ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے دولے شاہ جو ہے ان کے جا کے مزار پہ چھوڑاتی ہے کہ ہم نے منت مانی تھی کہ اللہ تو بیٹا دے تو ہم ان کے مزار پہ جا کے اس کو چھوڑیں گے. اور وہاں کیا آپ کو ہوتا ہے کہ جو ان کے مرید ہیں وہ بچوں کو لوہے کی چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں پہنا دیتے ہیں. اب ہوتا کیا کہ بچہ بڑھتا ہے لیکن سر نہیں بڑھتا, اور اس کا سر ایک لمبی اسی چیز کی طرح بن جاتا ہے. عقل چھوٹی ہوتی پھر وہ دیوانوں والی حرکتیں کرتے ہیں. دولے شاہی کے چوہے آپ نے نام سنا ہوگا, سڑکوں پہ کناروں میں اور بھیک مانگتے ہوئے دکھتے ہیں. یہ آپ کو پتا کس چیز کے ہوتے ہیں؟ یہ ان جاہل ماؤں کی منتوں کا شکار ہوتے ہیں کہ جن کا نعوذ باللہ خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے تو بچہ دینا نہیں تھا, یہ دولے شاہ کی وجہ سے ملا ہے, تو چلو میں اب ان کو انہیں کی بھینٹ پہ چڑھا دوں. یہ ہے فَلَيُبَتِّكُنَّ آزان الانام, یہ جانوروں کے کان کاٹ دیں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کر دی. آج بھی آپ دیکھیے کہ اس کی مختلف قسم کی چیزیں ہمارے ہاں ملتی ہیں. مثلاً بعض مذہب ایسے ہیں جس میں ناک کا جو کیل ہے وہ سہاگ کی علامت ہے, ہندوازم میں شادی شدہ لڑکی کی علامت کیا ہے کہ وہ ناک میں کیل ڈالتی ہے. اسی طرح افریقہ کے کچھ کنٹری ہیں تو اس میں جب شادی ہوتی ہے نا تو بیوی کا ناک جو ہوتا ہے اس کے بیوی کا نام جو اس کے ماتھے پہ ٹیٹوز کے طور پہ لکھ دیتے ہیں کہ بس ایک قسم کی ایک نشانی ہو گئی ہے. پھر اسی طرح جس اونٹ سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تھے نا اس کو ہام کہتے تھے اور اس کو پھر کھلا چھوڑ دیتے تھے, کہتے تھے اب یہ ہمارے دیوتاؤں کے نام پہ ہے اور اس کو جدھر جانے دو کریں گے, کچھ بھی اس کو روک نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت کی ان ساری نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ یہ شیطانی کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ایسے کام کرنے کا حکم نہیں دیتے کہ جس سے انسان انسانیت کے درجے سے ہٹے. بعض لوگ آج کے دور میں ایک اور بھی کام کرتے دیکھے گئے اور وہ کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے سارے سر کے بال کٹواتے رہتے ہیں لیکن ایک لٹ چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ بچہ کچھ سال کا جب ہو جاتا ہے نا تو پھر جس قبر کی انہوں نے منت مانی ہوتی ہے وہاں جا کے پھر بال کاٹتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ہماری منت کی لٹ تھی. مجھے خود کسی ایسی عورت سے بات کرنے کا موقع ملا, کہتی ہے کہ بچہ پیدا جب نہیں ہوتا تھا تو کہا ذرا آپ سوچیے ردر شیطان کس طریقے سے آرزویں دلاتا ہے کہ نعوذ باللہ شاید میرے بچے کا نصیب اس دنیا میں نہیں ہے کھانے کا پینے کا میرے گھر سے, تو مائیں منت کیا مان لیتی تھی کہ بچہ پیدا ہوگا تو 7 سال کا ہونے تک اس کو اپنے گھر سے نہ کھلاؤں گی نہ پہناؤں گی. اور وہ کہتی ہیں کہ پھر جب بچہ پیدا ہوا تو گلی محلے کے لوگوں سے کپڑے مانگے, 7 سال تک ان کے بچے نے مانگے ہوئے کپڑے پہنے اور دوسروں کے گھر کا آیا ہوا کھانا کھایا. پیچھے سوچ کے نعوذ باللہ کہ اللہ کی رحمت کے خزانے کم ہے, مجھے نہیں دے سکتا تو دوسروں کا نصیب کھائے گا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جاہلیت ہے اور شیطان اس کو مختلف ناموں سے ہر دور میں کراتا رہا. فرمایا والا آمرنہم فلا یبتکن آذان الانام, اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ سورۃ انعام میں ہم پڑھیں گے. اگلا اس کا امر کیا ہے؟ والا آمرنہم, اور البتہ ضرور ان کو حکم دوں گا. دیکھیے لفظ آمرنہم پہ دیکھیے کتنی شدت ہے نا, ایک ہوتا ہے امرا اور یہاں نون پہ جو شد ہے اس میں بہت شدت ہے. وہ کیا ہے ادھر؟ فلا یغیرن خلق اللہ, اور یہ تبدیلی کر دیں گے اللہ کی تخلیق میں. فلا یغیرن میں غیم جارا غیر جس طرح ہوتا ہے نا, تبدیلی کرنا, اس سے کیا مراد ہے؟ اس پہ مفسرین نے بہت زیادہ بات کی. سمپل سا اس کا معنی تو کیا ہے کہ جو اللہ کی تخلیق ہوگی نا اس کو تبدیل کر دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جو طریقے جو جس کو جو کام دیا اس کی بجائے دوسرا کام کروا دیں گے. مثلاً عورت کو مرد اور مرد کو عورت بنا دینا, پھر اسی طرح آپ دیکھیے فطرت کے اصولوں سے ہٹا دینا. اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے رکھا تھا باہر کا کام, کمانے کا کام, گھر کی ذمہ داریاں, جو بھی گھر والوں کی ضروریات ہے. عورت کو رکھا گھر کے لیے, بچوں کی پرورش کے لیے. شیطان نے کیا کیا؟ عورت کو لا کے باہر کھڑا کر دیا. یہ ہے فطرت میں تبدیلی کی ایک قسم. پوائنٹس میں لیتے جائیں تو آپ کو 8-10 قسمیں ملیں گی جس کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں انسانیت کس طرح شیطان کے ہاتھوں میں یرغمال بنی ہوئی ہے. اسی طرح اس کی ایک اور تفسیر جو ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ جانوروں مردوں کا خسی کر دینا, یعنی مردوں کے اندر سے مردانگی کی حس ختم ہو جانا. ایک خاص قسم کا آپریٹ کرواتے ہیں کچھ لوگ, پہلے دور میں تو یہ بہت عام تھا کہ یہ بھی ایک قسم کی منت تھی کہ مرد کے اندر سے وہ جراثیم ختم کروا دیے جاتے تھے جو شادی کے لیے قابل ہوتے ہیں. اسی طرح راہب بن جانا, ننس بن جانا. شادی انسان کی ضرورت ہے, اس کے جسم کے تقاضے ہیں, لیکن ان کو دبانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ اس چیز کے اندر الگ ہو جائیں. پھر اسی طرح دیکھیے کہ فطرت کا ایک اصول کیا ہے کہ جو بیج اگتا ہے نا درخت میں پھل بناتا ہے پھر وہ اپنا بیج دے کے جاتا ہے. یہ فطرت کا ایک سمپل سا اصول ہے. ہر سال جب فصل آتی ہے تو اس کے بعد وہی بیج اگلے سال کی کا بیج بن چکے ہوتے ہیں. لیکن آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ ریسرچز کے ذریعے سے اور کچھ بڑی طاقتوں کے اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے بیج بس ایک دفعہ استعمال ہوتا ہے. کسان کو ہر سال نیا بیج خریدنا پڑتا ہے. آج جتنے ہمیں پھول زیادہ دکھتے ہیں, پھل زیادہ دکھتے ہیں, پہلے تھوڑی چیزیں تھیں اب زیادہ, اس کی وجہ یہ کہ آرٹیفیشلی پروڈیوس کرتے ہیں اور جان کے ریسرچز کے ذریعے سے اس طرح سے ان کی کیمیکل سیٹ کرتے ہیں کہ ایک بیج بس ایک ہی دفعہ ہو. کیوں؟ تاکہ لوگ ہم سے خریدتے رہیں. اپنی منڈیوں کو بھرنے کے لیے, اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے جو فطرت نے ایک نیچرل سسٹم دیا ہوا تھا بیجوں کے اوکے, اور غریب بھی کما لے گا نا, دوبارہ اگلے سال کا بیج اس کے گھر میں آئے گا, اس چیز کو انہوں نے چینج کر دیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جانوروں کے اندر بھی اپنی نسل بڑھانے کا شوق ہے. ہر جانور کی نسل بڑھتی ہے لیکن فیملی پلاننگ کے جتنے ذرائع کہ جس میں اولاد سے اپنے کو محروم کر لیا جائے. ایک تو یہ نا کہ بندہ تھوڑے سے پریکاشن لے لیتا ہے اپنی مرضی سے, حالانکہ ہونا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے, لیکن ایک یہ کہ عورتیں بالکل اپنے آپ کو آپریٹ کروا لیں کہ مجھے بچے پیدا نہیں کرنے, یہ بھی ہے خلق اللہ کی تبدیلی, کیونکہ عورت کی فطرت عورت کی نیچر میں بچے کی پیدائش ہے. اسی طرح اگر کسی اور طریقے سے اگر مرد اپنے آپ کو ایسا کر لے یہ بھی درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی طریقے زندگی گزارنے کے دیے تھے شیطان نے اس کو پیچھے رکھا. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے ایک اور بہت کامن ایگزامپل جس سے خوف آتا ہے آنے والی نسلوں کا سوچ کے, وہ کیا ہے کہ اب شادی تو ہو جاتی ہے, دو سال چار سال بچہ کدھر ہے, نہیں ابھی نہیں چاہیے, ابھی ہم خود انجوائے کر رہے ہیں. یعنی شادی کو صرف انجوائمنٹ کا نام رکھا, اپنی آزادی اور اپنی کشش کو قائم رکھنے کے لیے بچوں کو پیدا نہیں کیا جا رہا. اور پانچ پانچ سال چھ چھ سال ہو جاتے ہیں لوگوں کی شادیاں ہوئے ہوئے, ایک تو اللہ کی طرف سے نہ ہو وہ تو اور بات ہے, لیکن آج کے دور میں پہلے تو شادی سے ہی ہٹے, یہ بھی فطرت سے خلاف ہے کہ شادی نہ کرنا. ینگسٹرز ہیں وہ بغیر شادی کے صرف آپس میں بیٹھنا اور ملنا اور رہنا اور آزادی کے نام پہ کہ بھی ہم شادی نہیں کرتے, یہ بھی خلق اللہ کی تبدیلی ہے. اور اس سوسائٹی میں تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے جب کسی کی شادی آٹھ دس سال ایک ہی شخص سے رہے یا دس سال ہو جائے اور شادی نہ ٹوٹے, اس میں بہت ہی حیرت کی بات ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ خلق میں تبدیلی, بچے کے لیے ماں کی گود تھی, بچہ ماں کی گود میں سیکیور ہے, اس گود کو محروم, بچے کو ماں کی گود سے محروم کیا اور کہیں پوسٹر مدر کے حوالے کر دیا اور کہیں بیبی سٹرز کے حوالے کر دیا. آج کا جتنا سیٹ اپ آپ کو دکھے گا نا, اس میں اکثریت جو ہے وہ فلا یغیرن خلق اللہ کی ہے. وہ محبت یعنی بچپن میں بچے کو محبت ملتی تھی, وہی محبت پلٹ کے بڑھاپے میں ماں باپ کو واپس ملتی تھی. آج جب بچپن میں ہم نے ان کو بیبی سٹرز دے دی, انہوں نے ہمیں بڑے ہو کے ہومز دے دیے, آج بڑوں کو اولڈ ہومز میں ڈلوانا, کیا یہ خلق کی تبدیلی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے رشتوں کی محبت میں بچے کو دنیا میں بھیجا تھا, ماں نانی خالہ پھپھی دادا. آپ بتائیے وہ بچے جو صرف لفظ کی بنیاد پہ دنیا میں آ جاتے ہیں ان کے رشتے کہاں جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا سسٹم دیا تھا, انسان اور جانور کا فرق تھا, انسانوں نے اسی کے اندر تبدیلیاں کرنی شروع کر دی. پھر آپ کو پتا کیسی بھی آوازیں اٹھنی لگی کہ اب بھائی بہنوں کا نکاح کوئی حرج نہیں اس میں. یعنی ایک ایسا میگزین ہے کہ جس پر تصویر چھپی اس بھائی اور بہن کی کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ شادی کی بلکہ ان کا بچہ بھی ہے, اور ان کا انٹرویو ہے اس میں کہ ہم بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں. اور اب یہ آوازیں آ رہی ہیں, میں نے آپ کو ایک جگہ پڑھ کے بھی سنائی تھی پیچھے یہ کوٹیشن, کہ کتنا بیوقوف ہے انسان کہ وہ لڑکی جو اس کے گھر میں پلی بڑی, جو اس کے مزاج کو اچھی طرح جانتی ہے, جو اس کی بہن کی صورت میں, اس کو چھوڑ کے باہر کی ایک اجنبی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے جس کو اس کے مزاج کا پتہ نہیں. لہٰذا بہن سے شادی کرنا زیادہ کامیابی کی علامت ہے. اس لڑکے کی بھی آپ نے بات سنی ہوگی جس نے اپنی سگی ماں سے نکاح کیا اور وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے نکاح کے طور پہ خوش ہیں. اس بچے کی بھی سنی ہوگی جس نے اپنی نانی سے شادی کی. یہ جو ازمانے اور ٹیسٹ اور اس طرح کی چیزوں کے اندر میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, یہ ساری کی ساری شیطان کے ناموں پہ. 1987 کی ایک رپورٹ ہے, نیوز ویک اخبار میں چھپی تھی, امریکہ میں ویانا اسٹیٹ میں 35,000 بچوں کے ماں باپ کا نام بھی معلوم نہیں. یعنی بچوں کو پیدا کیا جانا اور چھوڑ دیا جانا. اور آپ سوچئے کہ غالباً مجھے اس وقت صحیح فگر یاد نہیں ہے, اس وقت بھی یہ بڑی بڑی جو ویسٹرن کنٹریز ہے اس میں پیدا ہونے والوں میں غالباً ہر تیسرا بچہ جو ہے وہ ناجائز بچہ, اس کو باپ کا نہیں پتا, صرف سنگل پیرنٹس. اس وقت یو ایس اے کا جو پرابلم ہے نا, جس کی وجہ سے اب ان کا سوشل سسٹم ٹوٹ رہا ہے, وہ سنگل پیرنٹس ہونا ہے. مائیں اکیلی ہیں, پہلے اپنے بچے پالتی تھی, اب بیٹیوں کے بھی ناجائز بچوں کو پالتی ہیں. کئی کئی گھرانے ایسے ہیں کہ جن میں مرد نام کا کوئی تصور بھی نہیں ہے, بھمروں کی طرح آئے, خوشبو چوسی, رنگ چوسا اور چلے گئے, اور ذمہ داریاں عورتوں پہ آ گئی. یہ ساری فطرت کی چیزیں ہیں. پھر اسی کے اندر اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں, مثلاً جنس تبدیل کروا دینا, عورت کا مرد بننا, مرد کا عورت بننا, بہروپ دہدھار کے دھوکہ دینے کی کوشش کرنا, عورتوں کو بھانج بنانا. اب اس کے ساتھ ہی کچھ چیزیں پھر اس میں آتی ہیں, وہ آتی ہیں جیسے میک اپ کے نام پر ساخت بدل دینا, جس کو آپ پلاسٹک سرجری کہہ سکتے ہیں, ناک فیچرز بدل کے. اس طور کا جو لیٹسٹ فیشن ہے وہ چہرے پہ کچھ لگانا نہیں ہے, بلکہ وہ یہ ہے کہ ناک ہی بدلو, یہ ناک تمہاری لمبی ہے اس کو گھساؤ. ایک ایسا وقت گزرا تھا کہ جاپانیز نوز کا رواج ہوا تھا, شاید آپ کو تو پتا بھی نہیں چلتا ہوگا, اچھے والے لوگوں نے اپنی ناک کی ہڈیوں کو گھسوا کے اس کو چپٹا کروایا, فیشن ہے. ایک دور تھا لوگ لمبی ناک کو پسند کرتے تھے, اب چھوٹی آنکھوں کا رواج آئے گا تو لوگ کٹ لگوا کے آنکھوں کو چھوٹا کروائیں گے, پلکیں کٹنے کا رواج آئے گا تو لوگ پلکیں کاٹیں گے, پلکوں پہ مسکارا لگا لیا، کالا لگا لیا، اب آپ سبز دیکھیں گے، نیلا دیکھیں گے، پرپل دیکھیں گے۔ بال کالے تھے، لوگوں نے پہلے کالے نہیں کیے، بھورے کر لیے، نیچر کے قریب ہی رہے نا، کیونکہ لوگوں کے کالے بھی بال ہوتے ہیں، براؤن بھی ہوتے ہیں، سرخ بھی تھوڑے بہت ہوتے ہیں۔ اب آپ کو گرین دکھیں گے، یلو دکھیں گے، بلو، یہ ہلکی تبدیلی ہے۔ چلے پہلے میک اپ کے اندر بھی اگر کچھ چینجز تھی، نیل پالش لگائی، سرخ نہیں لگائی، پنک لگا لی، پنک نہیں لگائی، میرون لگائی، نیچر کے ساتھ ہے نا، آپ کی اسکن سے میچ کرتا ہے۔ اب آپ اس کو گرین اور یلو اور پنک میں دیکھ لیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی کے اندر پھر اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، آپ کہیں گے کہ کیا نہیں کر سکتے کیا نہیں، تو آپ ایک چھوٹا سا اصول یاد رکھ لیں، ہر وہ چیز جس کے کرنے سے پتا چلے کہ آپ نے کچھ کیا ہوا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن دوسری وہ چیز ہے کہ جس سے اصل پہ نقل کا دھوکا ہو وہ جائز نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ہم میک اپ کرتے ہیں، تو کیا پھر یہ بھی خلق کی تبدیلی ہے؟ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جب کوئی میک اپ کرتا ہے تو کیا دوسروں کو پتا چلتا ہے اس نے کیا ہوا کہ نہیں؟ سب پتا چلتا ہے، آپ نے چہرے پہ رنگ لگایا ہے، آپ نے جو بھی کیا آپ کو پتا چل رہا ہے، تو اس کی تو اجازت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عورتوں کے لیے رنگ لگانا جائز ہے جس کے خوشبو دبی ہو، اور مردوں کے خوشبو لگانا جائز ہے جس پہ رنگ دبا ہو۔ لیکن آج آپ دیکھیے کہ جب میڈیا پہ آتے ہیں تو مردوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے، اب مرد کسی کو آپ لمبے بالوں میں دیکھیں، چٹیاں ڈالی ہوئی ہے، یہ خلقی تبدیلی ہے، یہ عورتوں کی بات ہے۔ اسی طرح عورتوں کو آپ بالکل بوائے کٹ میں دیکھیں کہ اس کے اور مرد میں کوئی فرق نہیں لگ رہا، یہ خلقی تبدیلی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ فیشن کے نام پہ صرف لینزز لگانا تبدیلی ہے، اب دانت ہے اس کے اندر برسلز لگوائے جاتے ہیں۔ اگر تو ان میں سے کوئی بھی چیز اگر مجبوری میں، دیکھیے اسلام نے ایک بڑی باریک سی لائن رکھی ہوئی ہے کہ ہر وہ چیز اپنی سکن میں، پلاسٹک سرجری ہے، خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جل گیا، کوئی اوس ٹوٹ گیا، اس کی پلاسٹک سرجری کرنی سو کے، لیکن جب صرف حسن کے نام پہ اور جب صرف ینگ لکنگ کے لیے آپ اپنی تھوڑے سالوں کے بعد سکن کو کھینچ کھچوا کے آپ اس کو اسٹریچ آؤٹ کروا لیں، یا تھوڑے عرصے کے بعد آپ اپنے فیچرز کو تبدیل کر لیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو ہی بت بنا کے پوچھتے رہو۔ جو لوگ اس طرح کی خوبصورتی کے رسیا ہوتے ہیں نا، پھر ان کو آپ دیکھیں کہ وقت نہیں ملتا، وہ چار چار چھ چھ گھنٹے بیوٹی پارلرز میں مشینوں میں بیٹھے رہیں گے، لیکن وہ قرآن سننے کے لیے ایک ڈیڑھ گھنٹے سے زائد نہیں بیٹھ سکتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سجاتے ہیں۔ ہر چیز کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجازت دی ہے، وہ کام کریں گے تو فائدہ ہوگا، اگر اس سے تھوڑی طرف جائیں گے تو خرابی ہوگی۔ پھر اسی طرح دیکھیے کہ آج کے دور میں زبان پہ بالی پہننے کا آپ نے شاید دیکھا ہوگا، بھووں کے اندر پورے بال ادھر بالیاں پہنی ہوتی ہیں، بھووں کو مونڈ دینا، اسی روایت کے اندر پھر پلکنگ کی بات آتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے پوچھا کہ پلکنگ کا تذکرہ کہیں قرآن میں ہے؟ کہا ہے۔ چلے گئے، ڈھونڈ چلی گئی، کچھ دن کے بعد واپس آئی، کہا مجھے تو پورے قرآن میں یہ بات نہیں ملی، اور وہ حدیث بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، آپ کی اس بک میں بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے بال نوچنے والی اور نوچوانے والی، یعنی نوچنے سے مراد پلک کرنا، اور جس نے کی جسم کو گودنے اور گودوانے والی، گودنا کہتے ہیں ٹیٹوز بنانے کو، یعنی پرماننٹلی اپنے اسکن کے اندر کوئی رنگ بھروانا، اور دانتوں کو کشادہ کروانے والیوں پر۔ عربوں کا رواج تھا کہ دانتوں کے بیچ میں گیپ کو پسند کرتے تھے، تو جیسے آپ دو دانت ہیں تو ان کی سائڈوں کو گھسوا کے تو سوراخ کراتے تھے، اس کا تذکرہ۔ اب یہ حدیث ایک موقع پہ ابن مسعود نے ایک عورت کے سامنے رکھی، اس نے کہا کیا یہ قرآن کا حکم ہے؟ کہا ہاں قرآن میں ہے۔ چلی گئی، ڈھونڈ ڈھانڈ کے آگے کہنے لگی مجھے تو پورے قرآن میں یہ بات کہیں نہیں ملی کہ اللہ نے پلکنگ پہ اور ان تین چار چیزوں پہ لعنت کی ہے۔ تو کہا اچھا، قرآن کھولا اور سورہ حشر کی آیت کھول کے دکھا دی کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، ہو کہ جو حکم تمہیں رسول دیں اس کو لے لو، اور جس سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ کہا یہ حکم پڑا تھا؟ کہا یہ تو پڑا تھا۔ کہا تو پھر یہ اللہ کے نبی کی حدیث میں یہ بات آتی ہے۔ کہنے لگی مجھے کیسے روکتے، تمہاری تو اپنی بیوی پلکنگ کرتی ہے۔ کہا اچھا، جو دیکھ کے، میں ادھر بیٹھا ہوں، میرے گھر جاؤ اور میری بیوی کو دیکھ کے آؤ۔ یہ عورت گئی، ان کی بیوی کو ملی، قریب سے دیکھا، بعض لوگوں کو فیل نہیں ہوتا، دور سے ایسے لگتا ہے کہ کرتے ہیں پلکنگ۔ جب واپس یہ کہہ رہی نہیں مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، وہ نہیں کرتی، تو اس وقت حضرت ابن مسعود نے کہا کہ اگر میری بیوی یہ کام کرتی تو وہ میرے نکاح میں نہ رہتی۔ اب یہ بات جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہے، اور آپ پھر اس کی دلیل پوچھیں کیا کریں کیسا کریں۔ میں تو صرف یہ سمجھ لیتی ہوں کہ جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، پھر وہ دلائل نہیں مانگتا۔ کہہ دیا، آپ اس کے سائنٹیفک دلائل ہیں، بی سی او ملیں گے۔ آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جو عورتیں پلکنگ کرتی ہیں ان کی آنکھوں کے اوپر کے جو پتلی سافٹ ٹیشوز ہوتی ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کچھ عمر کے بعد سکن جہاں سے لٹک جاتی ہے، بال آنکھوں کے اوپر جانے لگتا ہے. اتنے بڑے رسک میں ہم پڑتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے چہرے پہ جو اس سے کرختگی آتی ہے. کبھی آپ نے فیل کیا, یگ بچی جو معصومیت کی ایک تصویر ہوتی ہے, ایک دن آتی ہے تو بڑی معصوم لگتی ہے, اگلے دن آتی ہے تو ایسے لگتا ہے اس کو کیا ہوا ہے. غور کرے تو اپلکنگ کی 5-6 سال عورت بڑی لگتی ہے اپنی عمر سے. پھر اس کے یہ ایک برا رواج بھی تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خاص طور پہ پروسٹیچیوشن کرنے والی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ اس طرح کے کام کرتی تھیں. تو بہرحال اس وقت ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے, صرف اس چیز پہ رہیے کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان زندگی میں خود کو پوجنے نہیں آیا. کیا خوبصورتی سب کچھ ہے, کیا ہم اللہ کے لیے تھوڑا سا بھی نہیں برداشت کر سکتے؟ ہم ایک بال کی قربانی نہیں دے سکتے تو ہم نے جان کہاں قربان کرنی ہے؟ ہم تو ناخن نہیں کاٹ سکتے. یہ ناخنوں کو جو لمبا بڑھا لیتے ہیں 40 دن سے اوپر کا جو مسئلہ ہے, تو آپ دیکھیے کہ یہ کس کی ریزمبلنس ہے, انسانوں کے تو لمبے ناخن نہیں ہوتے. تو بہرحال اس طرح کی چیزوں کو رکھا. پھر اس کی اور بہت ساری قسمیں ہیں, مثلا آپ دیکھیے کہ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ جانوروں کو وزن اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے. آج کل کوشش کی جا رہی ہے کہ گدا جو ہوتا ہے اس کی فیمیل سے دودھ حاصل کیا جائے. اللہ نے گدے اور گدی کو وزن اٹھانے کے لیے رکھا, آپ کہتے ہیں ان سے بھی ہمیں دودھ لینا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ گائے کا دودھ پینا تھا لیکن لوگ پیشاب پیتے ہیں, یہ بھی فطرت میں تبدیلی ہے. پھر ایک اور تبدیلی جو ہمارے انٹیریئر سندھ میں عموماً دیکھی جا رہی ہے کہ لڑکیوں کا قرآن کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں. جب بڑے گھروں کی دولت ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ باہر نہ جائیں, تو پکڑتے ہیں اور قرآن کے ساتھ شادی کرتے ہیں. پورا ایک آرٹیکل میرے پاس آیا ہوا تھا ایک موقع پہ کہ جس میں ایک لڑکی جو رو رہی ہے, آپ سوچے ایک جوان لڑکی ہے وہ قرآن سے شادی کر کے کرے گی کیا؟ مطلب یہ کہ تم رہو اس قرآن کی خدمت میں رہو اور تمہاری جو جائیداد ہے وہ باہر نہ جائے. تو اس طرح عورت کا عورت سے تعلق کیا ہے, یہ تبدیلی ہے نا. اللہ نے عورت اور مرد اور مرد اور عورت میں کشش رکھی, کپلس بنائے تھے, لیکن وہی خواہش جو ہے وہ غلط طریقوں سے پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اپنے آپ کو ہم شیطان کے ہتھکنڈوں سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا تذکرہ کیا, فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا, اور جو کہ شیطان کو دوست بنائے گا من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر, فقد خسر خسران مبینا, تو بے شک اس نے نقصان اٹھایا بہت بڑا نقصان. اس آخری حصے کو اگر ہائی لائٹ کر لیں تو ان سارے کاموں کی جو اصل ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ شیطان کے دھوکے میں آ گیا اور اتنا زیادہ بھٹک گیا کہ اس کے بھٹکنے میں کوئی شک ہی نہیں. پھر مزید زور دیا گیا یعیدہم, وہ وعدے دیتے ہیں ان کو اور کیا کہتے ہیں ویمنیہم, اور ان کو تمنائیں دلاتے ہیں, ان کو آرزوئیں دلاتے ہیں. حالانکہ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا, اور نہیں ان سے وعدے کرتا شیطان مگر سارے ہی سارے فریب کے. اولئک مآواہم جہنم, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا, اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, میں تمہیں جو کہتا ہوں وہ صحیح کہتا ہوں, دوست اور دشمن کی پہچان بتا رہا ہوں. شیطان کے دھوکے تو سارے کے سارے جھوٹے ہیں, وہ تو جھوٹے وعدے کرتا ہے. سورۃ ابراہیم میں ہم پڑھیں گے کل قیامت کے دن جب سارے معاملات ہو جائیں گے تو اس وقت پھر شیطان اس بات کا اقرار کرے گا کہ دنیا میں میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے لیکن میں نے مجبور تو نہیں کیا تھا. وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, مجھے ملامت کیوں کرتے ہو, تم اپنے آپ کو ملامت کر لو. ایک وعدہ اللہ کرتا تھا اور ایک وعدہ میں نے کیا, اور اللہ کے وعدے جو ہیں وہ سارے سچے ہیں, میرے وعدے جو تھے وہ جھوٹے تھے. تو آج جو لوگ اپنے آپ کو شیطان کے ہتھکنڈوں میں لا کر صرف خود کو ہی پوجنے کی کوششوں میں رہتے ہیں, کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنی بھٹکے ہوئے تھے اور کتنے دھوکے میں تھے. غرور کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے, فریب, غرور, غرہ, دھوکے کو کہتے ہیں. یعنی آج کے دور میں اس بات تو کام کر دیا, جتنا جھوٹ بولو گے دیکھنا اتنے کامیاب ہو. رشوت لے لو پھر کچھ پیسے حج پہ لگا دینا فائدہ ہوگا, حرام بزنس ہو کچھ پیسے مسجدوں میں لگا دینا. اس طرح کے دو رنگے مسلمان جو نظر آتے ہیں اس کی وجوہات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دی کہ اصل میں شیطان انسان کی جنت کا دشمن ہے اور اسے اس قسم کے کام کرواتا ہے. آپ اور تو اور دیکھیں, آپ کو ہوتا ہے کہ آج بات کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ہم فطرت سے دور ہوتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یعنی بریسٹ پلانٹنگ کی کوششیں کی, جسم کو کٹواتی ہیں اور اس کے اندر ریت کے گولے رکھواتی ہیں کہ اپنی بریسٹ کو ہائی کرنے کے لیے, اور وہ اتنا ڈینجرس ہے کہ اگر وہ جسم میں پھٹ جائے تو انسان مر سکتا ہے. آج یہ جو آپ کو 7 قسم کی بیماریاں اور عجیب و غریب کہانیاں دکھتی ہیں اور ہاسپٹلس کا ایک چکر لگا کے دیکھیں آپ کو لوگ اس قسم کے دکھیں گے کہ بیچاروں پہ رحم آتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جوانی میں بہت سارے ایسے کام کر لیے ہوتے ہیں کہ جو فطرت سے خلاف ہیں تو نتیجہ یہی نکلے گا. پھر کھانے میں پینے میں دیکھیے, عام وقت کیا تھا کہ خوب کھاؤ خوب محنت کرو, آج بچیاں کھاتی نہیں ہیں, محنت کہاں سے کریں گی. آپ ان کو دیکھیں ایک ہوا چلتی ہے وہ بیمار ہو جاتی ہیں. یہ عورتیں بچے کیسے پیدا کریں گی؟ کل کوئی کہہ رہا ہے کہ بچے کو ماں ڈائپر بدلنے جاتی ہے تو میاں 7 ٹوکری اٹھا کے جاتا ہے. میں نے کہا اس غریب میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ٹوکری پکڑے, وہ کیسے جائے گی؟ دیکھیں یقین کریں یہ بات بہت لمحہ فکری ہے. میں تو آپ میں سے جو لوگ ادھر کام کرتے ہیں اگر ان میں سے کسی کی صحت اتنی کمزور ہے میں کہتی ہوں اس کو سکھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں, اس کی صحت اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر یہ کام کریں. فطرت, خوب پسینہ لو, خوب محنت کرو, خوب کام کرو, کھاؤ پیو, اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے. اور لبچیاں بڑے پیار سے کہتی ہیں ہم کھاتے ہی نہیں, ہمارے گھر میں فروٹ ہوتا ہے ہم کھاتے ہی نہیں, ہم چاکلیٹ کھاتے ہیں, یہ کھجور کی جگہ چاکلیٹ کھانا یہ کیا ہے؟ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ سب حرام ہے اور یہ غلط ہے. میں صرف احساس دلانا چاہتی ہوں کہ جو بندہ جتنا فطرت میں بچوں کو پالے گا, اور دیکھیں اس میں بچیوں کا بچوں کا بالکل قصور نہیں, یہ ماں ہے. آپ بچپن سے بچے کو پیدا کریں اور اس کے بعد اس کی زندگی نیچرل رکھیں. میں آپ ایک اور لفظ بولوں گی جو ماں کو بڑا برا لگے گا, لیکن میں کیا کروں کہ وہ چیزیں سامنے آتی ہیں انسان کے. آپ دیکھیے کہ بچے کا, آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ جب آپ کو ٹوائلٹ میں جانے کی ضرورت ہو تو آپ کا کیا اس وقت دل چاہتا ہے؟ کہ آپ ٹوائلٹ میں جائیں نا, اور آپ فارغ ہو کے اپنے آپ کو صاف کر کے آ جائیں. بچپن سے بچے کو جب آپ ایک پیمپر میں بند کر دیتی ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ اس کے اندر سے وہ حصے ختم ہو گئی, دوسری بات ہے وہ جانور بن گیا جب دل چاہا کر دیا. آپ تھوڑا سا روکتے ہیں نا, ہر وقت تو بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ ٹوائلٹ میں جائے. کبھی ایک گھر میں کئی لوگ ہوتے ہیں, اس سے جسم میں برداشت ہے. بچپن سے بچے کو شروع میں پیمپر کا عادی کیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے. آپ جب 3-4 سال کا ہوا پوٹی ٹرین کیا, آپ کہتے ہیں جہاں دیکھو وہ کر دیتا ہے. انسان میں اور جانور میں فرق ہو. 6 دن کے بچے کو میں نے دیکھا کہ ماں جو ہے اس کو جا کے تو ٹوائلٹ میں فارغ کرا رہی تھی, اور اس ماں نے کہا میں نے آج تک اپنے بچے کے بستر کو گیلا نہیں کرایا, میرا بچہ رو پڑتا ہے, دودھ ہی نہیں پیتا جب تک میں اس کو فارغ نہ کراؤں, نہ پیمپر تھے نہ کچھ تھے. کتنے گھروں میں جو آج ہم تو اللہ کی نعمتوں میں پل رہے ہیں نا, ہمارے متوسط ملکوں میں کئی گھرانے ایسے جہاں ساس اور بہو اور میاں اور بیوی کی لڑائی صرف بچوں کے پیمپر پہ ہوتی ہے کیونکہ مہنگے ہیں. اور حقیقت میں نہیں, ایک پیمپر جہاں 20-30 روپے کا ہوگا آپ سوچیں کہ کون افورڈ کرے گا, اور دن میں 3-4 پیمپر بدل دیے تو گھر میں لڑائی ہوتی ہے, لٹرلی لڑائی ہوتی ہے. ماں اپنی اس کے لیے اپنی سہولت کے لیے تو سمپل سیدھے سادے پالیں. یہ بچے اگر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے کب, جو آپ کھائیں وہ کھائیں. آپ کہتے ہیں نہیں میں تو کھا لوں گی گھر کی دال سبزی, اور بچے کے لیے ٹن کا فوڈ آئے گا جو 6 مہینے پرانا ہے, ایکسپائریشن ڈیٹ دیکھ کے تو ہم فوراً پھینک دیں گے کہ یہ اب خراب ہو گئی ہے. لیکن کبھی سوچا کہ ایک چیز ہے جب فریش بچے کا بنانا یا کوئی چیز ہے اس کو میش کر کے کھلا رہے ہیں, اور ایک کئی مہینے پرانی اس کی صرف اس لیے کہ یہ بیبی فوڈ ہے. شروع سے ان کو سکھا دیا کہ تم الگ ہو. اب اگر وہ آپ کے گھر کا روٹی سالن نہ کھائیں اور وہ کہیں جی ہمیں تو الگ ہی کھانا ہے اور بریڈ چیز ہی ہے, تو پھر کہاں سے آیا؟ تو بہرحال یہ چیزیں کوئی اس طرح کی حلال اور حرام کی زد میں نہیں آتی. صرف میں تو یہ سوچتی ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اصل میں ہمارے ہاتھوں کا کیا در ہے. آج اگر ہم سیدھے سیدھے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی دوسری طرح اللہ تعالی سانی کرے گا. پھر اس میں یہود کا بھی نام آتا ہے کہ یہ جو آرزوں اور تمنوں کی بات ہوئی تو یہود نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا اور یہ سوچ لیا کہ ہم حق پہ ہیں. آج بھی کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے دور ہو کے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ جنت والے سمجھتے ہیں. یہود کا یہ کہنا کہ ہم جنت میں جائیں گے کچھ بھی کر لیں ہمیں آگ نہیں چھوئے گی, یہ بھی ان کی آرزوئیں تھیں. پھر اسی طرح مسلمانوں نے کئی ایسے معاملات رکھے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں پہ سوچیں غور کریں. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ پھر خوشخبریاں بھی دیتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ شیطان کے ہاتھوں میں نہیں آئیں گے, بلکہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں, سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار, ان قریب ہم ان کو ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور خالدین فیہا ابدا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وعد اللہ حقا, یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا, ومن اصدق من اللہ قیلا, اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہوگا, کس کی بات اللہ سے سچی ہوگی. تو یہاں پہ ہمارا سبق پورا ہوتا ہے جس کا خلاصہ کیا ہے, کہ دشمن بڑا مضبوط ہے، وہ بہت کوشش میں ہے کہ ہمارا دین لے لے، ہمیں فطرت سے ہٹا دے، وہ فطرت جس کے بارے میں قرآن میں آتے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورہ روم میں یہ بات آتی ہے کہ وہ فطرت جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا دین اسلام، آہستہ آہستہ کہیں ترقی کے نام پہ کہیں ماڈرنائزیشن کے نام پہ انسان کو اس دین سے شیطان دور کرتا جا رہا ہے، اور ایک وقت تو یہ بھی آ گیا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شیطان کی ان ساری چال بازیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، جو بات ہمیں سمجھ آ جائے اس کے اوپر ہم کوشش کرنا شروع کر دیں، جو بات ابھی سمجھ نہیں آتی جس پہ دل نہیں ٹھکتا تو اس کے لیے دعا کرتے جائیں، اللہ سے توفیق مانگیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے لیے آسانی کرے گا۔ یہاں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آج کی پوری سبق میں جو یہ پلکنگ کی بات ہوئی ہے یہ آپ اپنے ان دوستوں سے نہ کریے گا جو ابھی قرآن کی باقاعدہ اسٹوڈنٹ نہیں بنی۔ ہم وہ پن پوائنٹ پکڑ کے جو دوسرے کا مسئلہ ہوتا ہے جا کے پیش کرتے ہیں، کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ ہماری اس طرح کی چکی اٹھی اٹھی تبلیغ کی وجہ سے بہت سارے لوگ آج قرآن کی طرف نہیں آ رہے۔ آپ کا بھی دل نہیں ابھی مانا تو کرتے رہیے، میں نہیں کہہ رہی کچھ آپ کو کرنے کو نہ چھوڑنے کو، اس لیے کہ جب اللہ کا اور آپ کا معاملہ وقت آئے گا تبدیلی آتی ہے، چینج آتی ہے۔ اور یہاں ایک اور ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ساتھی سارے جو یہاں روز ملتے ہیں، اب ایک دوسرے کو اس پہ کریٹیسائز نہ کریں کہ آپ نے کی ہوئی، آپ کرتی ہیں، آپ نہیں کرتی۔ یہ اس لیے میں نے جملہ بول دیا کہ یہ جملہ ہی بعد میں بڑے یاد رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت تفسیر ہم نے جو آج کمپلیٹ کی ہے نا، کتنی ساری چیزیں ہمیں اپنے عمل کے لیے، سبحان اللہ۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ایسے ہی نا، ہماری اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر روز ہمیں کتنے سارے جیمز مل جاتے ہیں الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیر استاذہ جی، سبحان اللہ، اس کو اتنے خوبصورت طریقے سے ہمارے لیے آسان کر کے، کیونکہ اگر وہی آیات ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے، ہے نا، جتنی مرضی آپ تفاصیل پڑھ لیں بے شک، لیکن اس طرح سے نہیں سمجھ آتی، سبحان اللہ۔ جس کا استاد آپ کے سامنے کھول کے اس کو ہماری ایوری ڈے لائف سے ریلیٹ کر کے ہمیں سمجھا دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ ہم تو ابھی تک جب قرآن تفسیر سے پہلے پڑھتے تھے تو ایسے ہی پڑھتے تھے، اچھا یہ یہود و نصارہ کی اور نان مسلم کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے تھے، ایسے ہی ہے نا، آئی اوپننگ ہے ہمارے لیے بالکل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اچھا ابھی ایسے ہے کہ آپ لوگوں کا ٹائم جو پاکستان میں اور انڈیا والے اسٹوڈینٹس ہیں ان کے مثلا نماز کا ٹائم ہوتا ہے یہ والا، ہے نا، تو ہم بریک لے لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم اپنا ریکیپ کریں گے، اس کے بعد دعا بھی ہے ہماری، اور اس کے بعد ہماری آج بک بھی انشاءاللہ نئی بک بھی ہم سٹارٹ کریں گے۔ محفل آپ کا ٹائم ٹیبل میں جب ہم نے صبح بتایا آپ کو مس ہو گیا تھا، لیکن ہم اپنی آپ نئی بک کے ساتھ بھی تیار ہیں، وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ بہت کچھ ہے تو فریش ہو جائیں اپنی، ٹھیک ہے، بریک کے بعد ہم ریکیپ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کار خانے میں، میرے نہیں سارے
خدایا معاف کر دے تو پہلے واپس آ گئے. الحمد للہ بہت سارے آپ نے اپنے کام کر لیے ہوں گے, پینڈنگ نماز کسی جگہ پہ جہاں پہ نماز کا سبحان اللہ میں پڑھ رہی تھی, کچھ لوگ کہے تھے لندن میں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, کچھ کہتے تھے اٹلانٹا میں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے پاکستان میں, اور سبحان اللہ دیکھیں وہاں پہ کہیں پہ فجر ہے, کہیں پہ ظہر ہے, کہیں پہ مغرب ہے, ڈفرنٹ فرام سعودی عرب میں سبحان اللہ, فرام آل اوور دا ورلڈ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم ڈفرینٹ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہم ایک مقصد کے لیے جڑے انڈیا میں اثر کا, سبحان اللہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے نا, ایک ایسے ہی ہے نا, اللہ اکبر کبیرہ, واقعی رب المشرقین و رب المغربین ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں مشرقوں دونوں مغربوں کا مالک سبحان اللہ, کسی کا کہیں پہ دنیا میں صبح ہے کہیں پہ شام ہے, اللہ اکبر, یہ ساری ہمارے لیے نشانیاں ہیں اگر ہم اس پہ غور کریں. دیکھیں ہم سبحان اللہ اپنے ایک گھر کو ہمیں چلانا جو ہے ہمارے لیے, اگر ہم دیکھیں ہاؤس وائف ہیں یا جہاں بھی ہمارے لیے ٹورنٹو میں فجر تو مشکل ہو جاتا ہے, کبھی آپ سوچیں بیٹھ کے آسمان کو دیکھیں باہر نکلیں کہ پوری دنیا کا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر پتے کا بھی پتا ہے کہ وہ اپ سائڈ ڈاؤن پڑا ہے کس سائڈ پہ پڑا ہے نا, کوئی پتا نہیں گرتا, اللہ اکبر, اللہ کی بڑائی دل میں آتی ہے نا, اللہ اکبر کبیرہ پھر بندے کے دل سے نکلتا ہے اللہ اکبر، اور پھر اپنے چھوٹے ہونے کا احساس اور اپنے کچھ بھی نہ ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور یہی سبحان اللہ یہی مطلوب ہے نا، کمال ذل کمال حب، پھر کمال حب جب آپ اپنے آپ کو بندہ چھوٹا کرتا ہے تو پھر اللہ کی محبت بڑی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی اب صحیح معرفت دے دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بے بس، آج تھوڑی سی جو صبح ہماری ہوئی کہ وائس کی آ رہی تھی، تو یہ لمحے بھی غور و فکر کے ہوتے ہیں، تو کہ صبر کیا کریں اور تعوذ پڑھنا شروع کریں، کیونکہ ہمارے پاس ہر چیز ہوتی ہے، ہمارے پاس کنیکشن ہے، کمپیوٹر ہے، بس ہم بے بس ہو جاتے ہیں اس وقت، ایسے ہے نا. تو یہ جو لمحے آتے ہیں کیا سکھاتے ہیں ہمیں اس وقت؟ سبحان اللہ، ہمیں صبر سکھاتے ہیں، اور ہماری بے بسی کے وداؤٹ اللہ ہیلپ وی آر نتھنگ. ایسے ہی ہے نا، بہت سارے دن میں ایسے لمحے آتے ہیں زندگی میں، ایسے آتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہے تھے لیکن ہم سبق سیکھنے والے بنے ان سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے سبق لینے والا بنے بنائے. آمین اللہم آمین. تو چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اپنا ریکیپ کے لیے ریڈی ہیں. بہت ہی خوبصورت آج کی بھی ہماری آیات تھی، بہت سارے اپنے لیے ہوں گے ہے نا. آئی انڈرسٹینڈ، لیکن جسٹ میں آپ کو ریمائنڈر دے رہی ہوں، آئی ایم ناٹ گیونگ یو آؤٹ سبحان اللہ. آئی نو کہ ہم انسان ہیں، لیکن ویسے میں سکھا رہی ہوں، آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان پہ بھی غور کیا کریں. ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے آپ ماشاء اللہ سارے بہت اچھے صبر والے لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں قرآن کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں لا کے بٹھایا. لیکن یہ بھی دس از پارٹ آف آور ٹریننگ ہے نا، کہ اس وقت ہم نے پینک نہیں ہونا، اس وقت ہم نے الحمد للہ سما الحمد للہ. تو چلیں ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آج نمبر 115 سے، ریڈی ہے نا سب؟ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے ہم وہ کل جو پڑھ رہے تھے تویمہ کا واقعہ، اسی کے سلسلے میں آگے سبحان اللہ کنٹینیو ہو گیا نا. تو وہ نہیں یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى، کہ جو اللہ کے رسول کی اللہ کے رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے نا، کہ وہ پھر جو اس کے بعد جب سارا کچھ پتہ بھی چل گیا، ہدایت آ گئی ان میں، تو آپ دیکھیں سوال ہم کہتے ہیں کہ اس وقت پرٹیکولر واقعے کو دیکھیں کہ ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، سامنے ان کے ہے نا، ان کے قرآن سامنے ان کے نازل ہو رہا ہے. اور ابھی الحمدللہ ہمارے پاس بھی قرآن ہے، سب کچھ کلیئر ہے الحمدللہ، پھر بھی اگر ہم بعد اس کے کہ ہم ہدایت آنے کے بعد، ہدایت واضح ہونے کے بعد، اسی طرح سے کوئی قرآن پڑھنے کے بعد بھی جہالت کے کام کرے ہے نا، تو من بعد ما تبین له الہدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، اور وہ فالو کرے راستہ ادر دین اللہ اور اللہ رسول کی سنت. یہاں سبیل المؤمنین سے پھر آپ نے کیا سیکھا سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات ہے. کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول یہی جو ہے وہ صراط المستقیم کا نام ہے دوسرا ہے نا. یہاں پہ کیا اجماع، بالکل سبحان اللہ. اس سے پھر دیکھا کہ جس طرح پھر نبی اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، اسی طرح پھر ہمارے لیے صحابہ کی بات، اسی طرح اور اس کے بعد پھر اتحاد بھی اسی سے اجماع جس پہ ہو گیا سارے ان کا، جس طرح ہمیں پھر پتہ چل گیا اب چار جو ہمارے امام ہیں ان کا سب پہ اجماع چاروں پہ ہے نا، اتحاد پھر اس پہ سبحان اللہ، یہ سارا پھر اس میں آ جاتا ہے. اور کوئی جو اس راستے سے جاتے ہیں، ہاں ہم اب نہیں کر سکتے اس کے اجماع، وہ کریں گے اجماع ہم نہیں کرتے. اجماع کون کرتے ہیں؟ جو وقت اس وقت کے علماء ہوتے ہیں نا، جن کے پاس سارا پھر یہ ہے الحمدللہ، علم والے جو ہوتے ہیں. تو اب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھ کے پڑھنے کے وہ اس کے بات کرنا شروع کر دے. اگلی بات تو ہم اس کو لکھ لیں اپنے لیے، بنا لیں نولیہی ما تولا ونسلیہی جہنم، نولیہی ما تولا، کہ ہم پھیر دیں گے اس کو جو جدھر تم پھیرو گے سبحان اللہ. کہ اللہ اگر ہم گناہ کرنے لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو گناہوں کے راستے آسان کر دیتا ہے ان کے لیے ہے نا. اگر ہم سبحان اللہ کتنے سارے ہم نے اپنے لیے لیسن لے کہ جو جس طرف ہم چلنا چاہیں گے اللہ سبحان تعالیٰ پھر ہمارے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کدھر جاتے ہیں. یہ بہت ہی ڈرا دینے والی بات بھی ہے سبحان اللہ، کہ پہلا گناہ کرنا آسان مشکل لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کہتا ہے شیطان اس کو اور پھر اس کو آسان کر دیتا ہے. ونسلی جہنم، اور اس کو اللہ اکبر کبیرہ یہ بھی بتا دیا اللہ نے کہ جہنم میں داخل کریں گے، وہ ساعت مصیرہ، اور وہ کتنا برا ٹھکانا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالی نے اگر ہمیں تو اس کے لیے بار بار دعائیں کہ اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھے. اور پھر دیکھیں اگلی پھر آگے نا دوبارہ سے یہ آیت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ سبحانہ تعالی بس یہ نہیں شرک کا سبحان اللہ کتنا زیادہ، اللہ سبحانہ تعالی نہیں چاہتے سبحان اللہ آپ ہمیں اس پارے پہ آگے, ہم نے تو ایک ہی کہا کہ ہمارے اندر شرک کا کوئی کچھ بھی باقی رہ جائے, ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ہر قسم کے شرک کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا. ہاں شرک کے بھی اگر آپ نے شرک کے بھی اگر دنیا میں آپ نے مرنے سے پہلے توبہ, اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے نا, لیکن شرک پہ جو مرا پھر سبحان اللہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی کوئی معافی نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے بچایا. اور ہم نے کل بھی اتنی ڈیٹیل سے پڑھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی سے ہر قسم کے جو چھوٹے سے چھوٹا شرک بھی اس کو بھی نکال دے. اب الحمدللہ ہمیں علم ہو گیا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا ہے کہ کیونکہ سبحان اللہ جب سنتیں ہماری زندگی سے نکلتی ہیں نا تو پھر شرک آتا ہے, بدعات کے نام پہ, کلچر کے نام پہ, ایسے ہی ہے نا, جب ہماری ڈائریکٹ سورس علم کا نکل جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا, یدعون من دونہ الا اناسا, کہ وہ نہیں, یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے نا, ہم نے دیکھا کہ ان کے بت جو تھے وہ عورتوں کے نام پہ, کہ انہوں نے بت عورتوں کے نام رکھے ہوئے تھے, یدعون الا شیطان مرید, اور وہ نہیں پکارتے سوائے کسی کو شیطان مردود کے, ہے نا, کہ شیطان پھر وہ راستہ سبحان اللہ, کیونکہ وہ گلیمر والا راستہ ہے. ابھی بھی ہم دیکھیں سبحان اللہ فاضل نے کتنا اچھا سے ایکسپلین کیا کہ ہمارے جو ہے انڈین موویز ہیں سبحان اللہ کس طرح سے انہوں نے اپنی اس کے ذریعے سے اپنا, اور وہ دیٹ پارٹ آف دیئر ریلیجن جن کو ہم بھی اپنے کلچر کے نام پہ اپنے شادی بیاہ کی رسومات میں لے ہیں, وہ شرک کا حصہ ہے کئی چیزوں کے. آپ جا کے پیچھے پڑھیں اس میں جا کے, یلو کلر اور یہ ان کے پیچھے کیا کیا ہے. اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری آنکھیں کھول دیں, ہے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا, لعنہ اللہ, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پہ, کس پہ, شیطان پہ, ہے نا. وقال, اور پھر اس نے کیا کہا تھا سبحان اللہ, وقال لأتخذن من عبادك, میں تیرے بندوں میں سے نصیبا مفرودا, ایک حصہ لے لوں گا, مقرر حصہ. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ نے وہ جو حدیث بھی سنی سبحان اللہ کے, 100 میں سے 99 جو ہیں وہ جہنم میں. اللہ اکبر. اللہ تو ہمیشہ جو اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں, جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں, جو صحیح راستے پہ رہنے والے ہوتے ہیں, وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں, ہے نا. میجورٹی از ناٹ اتھارٹی سبحان اللہ, دس از رانگ. اللہ ہمیں تھوڑوں میں سے رکھے, اللہ ہمیں وہ چند مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں. آج آپ اپنے آپ کو دیکھ سبحان اللہ کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے والے کتنے تھوڑے لوگ ہیں, اور اس میں سے بھی پڑھنے والوں میں سے بھی پھر عمل کرنے والے کتنے ہوں گے. تو ہم نے کوشش اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تھوڑوں میں سے ہی کر دے. اس نے کیا وعدہ کیا تھا سبحان اللہ, ولا ادلنہم, میں ان کو ضرور, دیکھیں کتنی شدت ہے, کتنی شدت ہے, دو ضرور ان کو گمراہ کروں گا. ولا امنینہم, اور ان کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا. آپ نے دیکھا کہ کیا جھوٹی امیدیں, امیدیں پھر کیا کرتی ہیں, آرزو سے کیا آتا ہے اس کا, کہ حرص آتا ہے انسان میں, عمل آتا ہے, عمل جو الف میم عمل جو جھوٹی خواہشیں, اس سے دنیا متاثر ہوتی ہے انسان اللہ کیریئر کے نام پہ. کس طرح سے شیطان اللہ کے راستے سے دور کرتا ہے. آج تو لگتا ہے کہ بس شیطان کیا, اس کی ساری طاقتیں ایک طرف ہے, اسلام ایک طرف ہے, ایسے ہی ہے نا. اور ہم سبحان اللہ اس کے اندر بہے جا رہے ہیں اپنے دین کو چھوڑ کے. اللہ نے ہمیں اتنا مضبوط کڑا دیا تھا کہ جو اس کو پکڑ لے گا وہ کہیں نہیں جائے گا, لیکن جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہم شیطان کی, اور پھر وہ کیا کہہ رہے, والا آمرنہم فلا یبتکن آذان الانام, سبحان اللہ, والا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ, کہ وہ تیری خلق کو تبدیل کر. اور ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ کتنی ڈیٹیل سے استاذہ جی نے بتایا, ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے جیسے ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, جب اللہ نے ہمیں قرآن میں بار بار کہہ دیا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, عدو مبین. جب پتہ ہے ہمیں کوئی دشمن ہے تو ہم اس سے دور رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے پیچھے جانا, اور ہم کیسے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا, توبہ کی امید میں. اور پھر اس میں آپ نے بہت ڈیٹیل میں استاذہ جی نے آپ کو بتایا کہ سبحان اللہ کس طرح ہم آج خلق میں تبدیلی, سبحان اللہ عورت کے اس کا مقام ہم نے ڈس بیلنس کر دیا. اور جب ہم فطرت سے دور جاتے ہیں نا تو ہم سفر کرتے ہیں. اب انسانیت دوبارہ آ رہی ہے پلاسٹک آسمیٹک سرجری کے نام پہ, سبحان اللہ, اس کو ہم آئی اور یاد رکھیں کہ آپ نے جا کے آج آئی بروز کا پلکنگ کا, اگر جو آپ کی, اگر مجھے یہ بات ایک بتائیں سب, اگر آپ کو کوئی یہ بات کہے جب تک آپ نے خود ابھی تک اتنا قرآن پڑھ لیا, آپ مانیں گے اس کی بات؟ نہیں نا, نہیں ابھی کیوں آپ کو یہ بات اتنے آسان سے اتنے پیار سے سمجھ آئی؟ آپ کو اللہ کی معرفت مل رہی ہے. تو یہ ہم نے یاد رکھیں کہ ہم نے ترتیب غلط نہیں کرنی. یہاں پہ ہوتا ہے کام کی خرابی. آج اگر ہم جاتے ہی فتوے دینے لگ رہے ہیں, کوئی پارلر میں کام کر رہا ہے, کوئی شروع سے یہ کرا رہا ہے, اب ہم جاتے ہی ان کو یہ کہنے لگ جائیں تو ہم نے کیا کیا, ہم ان کو دین سے اور دور کر دیں گے. ہم ان کو ایک دن سے پہلے اللہ کی محبت آئے گی تو وہ یہ سبحان اللہ یہ ٹاپک ایسا ہے جس کو میں نے دیکھا کہ کوئی نہیں ماننے والا ماننے کو تیار اس پہ جب تک اللہ کی محبت نہیں آ جاتی, جب وہ قرآن سے نہیں جڑ جاتے. ٹھیک ہے, تو اللہ کیونکہ اس سے آپ کی پھر پوری کی پورا پورا کچھ لوگوں کے بزنس افیکٹ ہوتے ہیں اس پہ, ایسے ہی ہے نا. تو اللہ کی محبت سے شروع کرنا, ہمیں صبر سے تحمل سے, اور جس کو آپ بدل سکتے ہیں, جس کو آپ سمجھا سکتے ہیں کون ہے وہ, جا کے مرر کے آگے کھڑے ہوں جو مرر میں ریفلیکشن نظر آئے گا نا, اس کو آپ ٹھیک کریں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں بہت سے, کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ اسٹارٹ وتھ یور سیلف انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں کو اللہ نے کہہ دیا کہ جو مَن یَتَّخِذَ الشَّیْطَانَ وَلِیًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِینًا. میک اپ از الاؤڈ, ابھی استاذہ جی نے بتایا میک اپ از الاؤڈ, اس طرح کا کہ آپ نے اللہ کی خلقت میں تبدیلی, آپ آئی بروز کرتے ہیں تو آپ اللہ کی دیکھیں آپ کی شکل ہی چینج ہو جاتی ہے نا ایسے, سبحان اللہ, کیونکہ دس از پارٹ آف یور فیچر ہے نا. اور پھر کہاں پہ کاسمیٹک سرجری الاؤڈ ہے؟ انلیس اگر آپ اس کو کسی کے لیے کنسٹرکٹیو سرجری کریں, اس کے پرپز کے لیے کریں وہ ٹھیک ہے, لیکن جس پر میں اپنی اس کو کرنے کے لیے یہ نہیں ہے نا. الحمد للہ. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا, شیطان کا اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یعیدہم و یمنیہم, ان کو جھوٹے وعدے دے گا, ان کو امیدیں, وما یعیدہم, اور اللہ نے کیا کہہ دیا, وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. اچھا یہ اپنے کوشچن رکھیں بعد میں انشاءاللہ, ابھی ہم کریں گے پھر آپ کے آ جائیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا. میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں جتنا جتنا تقویٰ آپ کا ہے آتا جائے گا اتنی اتنی آپ کی یہ آتی جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کے اندر خود ہی آپ کو پتہ چلتا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہہ دیا, اولئک مأواہم جہنم. اللہ نے ہمیں کھلا بتا دیا کہ وہ دھوکا ہے, ابھی بھی سمجھ جاؤ اس کو دوست بنانا. ہاں وقتی طور پہ ہمیں بہت خوبصورت بنا کے وہ چیزیں دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا, اس سے کوئی نجات نہیں. تو ابھی صبح میں سازا جی نے ہمیں وہ بتائی تھی کہ کتنی بے بسی کے موت کے بعد ہم ایک نیک عمل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہاں جی, جس کا دیکھیں جس چیز سے منع کر دیا وہ آپ کو پلکنگ کا, باقی آپ کر سکتے ہیں فیشیل ہیئر ریمو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ بھی آپ جب کریں گے آپ کو سازہ جی اور کریں گے ایکسپلین کریں گے اس کو انشاءاللہ, جب آپ کتاب پڑھیں گے آگے مسائل. آئی تھنک سہارا میں بھی کچھ اس کا آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, وہ فیشیل ریموول کا, تو اس میں آپ کو ہیئر ریموول کا اس میں آپ کو مل جائیں گے جواب. ڈونٹ وری فار دیٹ, بی پیشنٹ. اگلی آیت میں چلے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور پھر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی خوبصورتی کہ جہاں پہ ڈراوے ہیں وہاں پہ ساتھ ہی خوشخبریاں بھی ہیں. کس کے لیے؟ آپ جیسے پیارے لوگوں کے لیے. سمعنا جو سمعنا وہ آسانا, کوشچننگ نہیں, ٹو مچ کوشچنز نہیں کہ کیوں, اس کی کیا ریزن ہے, وہ کیا ہے نا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا, اللہ اکبر, اللہ کا وعدہ حق ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, کون ہو سکتا ہے, کوئی بھی نہیں اللہ سے زیادہ سچا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے وعدوں پہ یقین کرنے والا بنائے کہ اللہ کے وعدے کہ جنت حق ہے, جہنم حق ہے, قرآن حق ہے, ہے نا. اللہ ہمیں اس پہ یقین کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہم اجعلنا منہم الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سب آمین, اللہم آمین. جزاکم اللہ خیر, بارکم اللہ فیکم. انشاءاللہ ابھی ہم اپنی دعا کی طرف چلتے ہیں. فہمی کریم کی دعا, ہماری دعا نمبر 24 انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چلیے ابھی دعا کو دہراتے ہیں.
ربی زدنی علما, ربی زدنی علما.
تفسیر ترجمہ دیکھتے ہیں. ربی, اے میرے رب, زدنی, زیادہ کر مجھ کو, علما, علم کے اعتبار سے. ایک سچ میں کیا ترجمہ ہے, رب زدنی علما, اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر. بڑی ہی خوبصورت دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی تھی. پہلی دعا جس اوپر ہم نے دیکھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی کہا. سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی کی دعا سکھائی گئی تو مجھے اور آپ کو اور ہم جیسوں کو اس دعا کو مانگنے کی کتنی ضرورت ہے. کیونکہ جو سے لفظ دعا کے وہ کل سے شروع ہوتے ہیں. وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور کہہ دیجئے, یعنی آپ یہ کہیے اللہ نے سکھایا. جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سکھاتی ہے محبت کے ساتھ کوئی چیز, تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے کوئی مثال نہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم زیادتی کی دعا سکھاتے ہیں. دعا بڑی واضح ہے لیکن اس سے علم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ علم کیا ہے. اگر آپ علم کو تھرڈ پیرنٹ کہیں تو غلط نہیں ہوگا. دو ماں باپ تو ہوتے ہیں نا, ایک ماں اور ایک باپ جو انسان کی تربیت کرتے ہیں, لیکن ایک تیسرا باپ یا ماں علم ہے. علم از دی تھرڈ پیرنٹ, کیونکہ علم انسان کی تربیت کرتا ہے. جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوتا آپ اور نہ سمجھ جانوروں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں جو علم رکھتے ہیں یعنی علم والے اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ہم خود کو دیکھ لیں. علم کی پھر کئی قسمیں ہوتی ہیں نا, دنیا کا علم, طبی علم, طبیعتی علم. لیکن بنیادی طور پہ اگر آپ علم کو جوڑیں, دو چیزوں میں بانٹیں, ایک ہے علم اور ایک ہے العلم. ایک ہے دنیا سے متعلق چیزوں کا علم اور دوسرا ہے آخرت سے متعلق علم. یعنی ایک وہ علم ہے جس کی وجہ سے ہماری دنیا اچھی ہوگی. اسلام اس کا خلاف نہیں. سب سے پہلا علم جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, یہ دنیا کا علم تھا, سائنس کا علم تھا. وہ چیزیں جو دنیا میں انسان کے کام آنی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ آدم کے سامنے پیش کر دی. اس لیے یہ جو سوچ دی گئی کہ علم حاصل کرنا یا سیکھنا شاید وقت کا ضیاع ہے, اور انگلش زبان کو جہنم کی زبان کہنا اور سائنس پڑھنے کو وقت کا ضیاع کہنا, یہ نہ سمجھی کی بات ہے. اگر آپ کو لکھنا نہ آتا تو آپ اس وقت یہاں نہ بیٹھے ہوتے. اگر آپ کو گاڑی نہ چلانی ہو آتی ہو, کتنے کام ہیں جو دنیا کی چیزوں سے آپ ہو کے پھر گزرتے ہیں. ہاں, جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ دنیا کا علم ہی انسان کا منتہا نہ بن جائے, اس کی انتہا, اس کی منزل مراد یہ نہ ہو. ہم بچوں کی ساری ایفرٹس اور ان کے وقت کا ایک بڑا حصہ صرف اس دنیا کے علم کے لیے نہ لگا دیں. اتنا نہ اس علم کو سوار کیا جائے کہ ہفتے میں 6 دن 5 دن تک 8-10 گھنٹے سیکھنے کے باوجود بچے ویکینڈز پہ بھی اسی کو اپنی زندگی سمجھیں, اور جہاں بات آئے العلم کی تو اس کو ہم ہفتے میں 1 دن کوئی 2-3 گھنٹے کا سیٹرڈے یا سنڈے اسکول اس کے لیے کافی سمجھیں. یا دنیا کا علم پورا ہوگا تو اس کے بعد العلم کی طرف آئیں گے. بیلنس ہونا چاہیے, دونوں کو ساتھ لے کے چلے. دنیا میں سائنس کے پائنیئرز مسلمان تھے, اور جب سے مسلمانوں نے دنیاوی کاموں میں محنت چھوڑی ان کی جگہ نان مسلم آ گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا کے علم میں وہ آگے نکل گئے اور ہم نہ دنیا کے رہے نہ دین کے. کیونکہ دنیا کے علم میں پیچھے رہ کے آپ دین میں آگے بڑھ نہیں سکتے. مجھے اور آپ کو اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے کہ رب زدنی علما, کہ اللہ میں نے آج تک جو دنیا کے علم حاصل کیے ان کو میرے آخرت کے فائدے کے لیے جو علم ضروری ہے اسے سیکھنے کا ذریعہ بنا دے. ٹھیک ہے, اور اگر آخرت کا علم تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں نا کہ وہ آخرت میں کام آئے گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو آپ حقیقی یا دینی علم کہتے ہیں, جس کا خزانہ یہ کتاب ہے, یہ آپ کی دنیا کو بھی سنوارتی ہے. آج ہم ہر چیز کو بڑھانا چاہتے ہیں. کسی کے پاس 10 جوڑے ہوں گے تو اس کو 2 اور مل جائیں گے تو وہ خوشی ہوگا کہ چلو شکر ہے اور مل گئے. گھر 4 کمروں کا تھا تو اگر 6 کی آفر آ جائے تو کہتے ہیں لے لیتے ہیں. یعنی آج اللہ نے تو جو دعا سکھائی تھی کہ رب بھی زدنی علما, لیکن امت کا حال کیا ہے کہ رب بھی زدنی مالن, رب بھی زدنی کپڑے, جب بھی زدنی برتن. ہر چیز بڑھانا چاہتے ہیں لیکن علم کا شوق کم ہو گیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم اور سنجیدہ علم، حقیقی علم کو سیکھنے والے لوگ دنیا میں کتنے تھوڑے ہیں، تو اگر ان تھوڑوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر لیتا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوگی. ایک دفعہ پھر دعا سنتے ہیں اور ساتھ ہی مانگیں گے.
رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما.
چلیے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. ما شاء الله، بہت خوبصورت دعا اور بہت پہلی والی دعا جو ہمیں سیکھنے کے لیے بتائی گئی. اور ہم تو ہیں ہی طالب علم نا، سیکھنے کی چاہت ہی تو ہمیں لے کے بیٹھی ہے. اور پھر رب زدنی علما، ماشاء اللہ علم ہی تو ہمیں لے کے بیٹھا ہے نا. کتنی طرف ہے جو آپ کو یہاں پہ بٹھا رہی ہے نا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرما دے اور بہترین طریقے سے علم لینے والا بنا دے. ہم پھر وہی دعا مانگیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے دعا مانگی خیر کی، ساری وہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو الحمدللہ. اور جو سارا وہ شر جو اللہ تعالی ہمیں اس شر سے بچائے، کہ اللہ تعالی ہر وہ شر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے مانگا کہ اللہ ان شر سے ان کو محفوظ رکھیں، تو ہمیں، ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو قیامت تک اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین الحمدللہ. تو دعا سے کیا آپ نے سیکھا کہ رب زدنی علما، ہے نا؟ ہم چاہتے ہیں نا کہ یہ جو عمل ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے عمل میں ڈھل جائے، ہے نا؟ ایسا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو بہترین دعا کہ ہم نے مانگنی ہو اور سکھانی ہے یہ. تو ہم انشاءاللہ ایسے کریں گے، مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں ڈھال دیں گے انشاءاللہ. تو آج کل ہمارے جو اسلاف ہمیں سکھاتے ہیں کہ علم حاصل کیسے ہونا ہے، تو بڑی خوبصورت آپ نے پڑھی جو عقیدہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. سب سے پہلے ہمارا عقیدہ ہم نے پڑھا، ماشاءاللہ ہم نے کیا. ہم جو قرآن سیکھ رہے ہیں، ہمیں دعائیں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنہ، ہے نا، ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون. تو اس لیے یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ جیسے انرجیٹک لوگوں کو دے رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، دل سے نکل رہی ہے نا. اور جو جو آج ہماری ہوئی اس میں ہوتا ہے نا کہ ہمیں رب زدنی علم، اللہ تعالیٰ یہ علم ہمارے لیے بڑھا دیں اور مزید عطا کریں تاکہ ہم جنت میں جا سکیں اور ہماری مغفرت ہو سکے. تو علم حاصل کرنے کے لیے جیسے ہمیں عقیدہ کا بھی بتایا کل ہمارا، اور پھر دوسرا یہ جو بہترین جو چار طریقے ہیں جو سیکھنے کے لیے، کہ پہلے عقیدہ درست ہو، الحمدللہ اب آپ کی کتاب پوری ہو گئی، اور پھر عبادات ہوں، آداب آتے ہوں، الحمدللہ وہ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اور پھر تزکیہ نفس وہ بھی آپ لوگوں کا ہو رہا ہے. اس کے ساتھ آپ کو رب زدنی علما اتنی خوبصورت تفسیر کر کے استاذہ جی نے بتائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگوں کو آ رہے ہیں نا اپنے اوپر پیار. اور آپ بہترین طریقے سے لینے والے ہیں، تو اس دعا کو بالکل نہیں چھوڑنا، خود بھی پڑھنی ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے. اور ہر لمحے جب بھی فرسٹریشن ہو، کسی کو کسی کام میں کوئی مشکل ہو، فوراً اس وقت جو آپ کو ٹول ایک ملا ہے، رب زدنی علما، اللہ میرے رب کو بڑھا دے، مزید دے دے، تاکہ وہ ساری جو نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں میں اس کو بہترین طریقے سے لینے والا ہوں. تو میں ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں، عقیدہ، عقیدے سے ہم پورا ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں، کل بہت خوبصورت آپ لوگوں کو اس کا ریویو ہوا. پھر عبادات، عبادات بھی ماشاءاللہ آپ کی بہترین ہو رہی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. آداب اور تزکیہ نفس آپ کے، اور ساتھ آپ کو دعائیں جو مل رہی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. دل سے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. یہ ساری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا سے، کسی کی رحمت سے آپ کو اتنا خوبصورت ہوں گے. آگے آپ کی کتاب چاہے، ماشاءاللہ ریڈی ہیں آپ کتاب کے لیے، کرنے کے لیے
جزاک اللہ خیر گزیرہ. لیٹس سے ہم اپنی کتاب کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم تفہیم السنہ سیریز کی کتاب نمبر 3 کتاب الطہارہ یعنی طہارت کے مسائل کو شروع کریں گے. کتاب کے رائٹر ہیں محمد اقبال کیلانی, اور جیسا کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کتابوں کا ایک سلسلہ ہے جس میں مختلف موضوعات جس کا عام طور پہ زندگی میں انسان سے واسطہ ہوتا ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, طہارت, نکاح, طلاق وغیرہ, تو وہ ساری اس سیریز کے اندر آتی ہیں. تو اس وقت جو کتاب ہمارے پاس ہے وہ طہارت کے مسائل ہے. طہارت کس کو کہتے ہیں؟ طہارت کو انگلش میں کلینلینس کہتے ہیں, تو ہارو اس کا روٹ ہوتا ہے. تو ہر طہارت صاف رہنے کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے. آج ہم جب دنیا کے مہذب ملکوں میں جاتے ہیں اور بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ملک بہت صاف ستھرے ہیں, ان کی سڑکیں بڑی اچھی ہیں, ان کے گھر بڑے صاف ہیں, تو ایک دم ہمارے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ صاف ستھرا ہونے کی بات تو بس آج کے ماڈرن دور کی بات ہے. اور مسلمانوں کے گھر کبھی دیکھیں, کبھی غربت کی وجہ سے یا کبھی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ گندے ہیں یا کچھ اس کے اندر بہت زیادہ سامان بھرا ہوا ہے, تو پتہ نہیں کیوں یہ خیال آنے لگتا ہے. مسلمان جو ہوتے ہیں وہ شاید بہت ڈس آرگنائزڈ ہوتے ہیں اور ان کی سڑکیں گندی ہوتی ہیں اور ان کے گٹر ابل رہے ہوتے ہیں, تو یہ بات نہیں ہے. اسی کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر کلینلینس کی کیا امپورٹینس ہے, اور دوسرے جو دین تھے اسلام سے پہلے کے ان کے اندر صفائی کی کیا بات تھی. اور اسی کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک میں کئی جگہ ہمارے سامنے رکھا کہ صفائی کی کیا اہمیت ہے. جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے نا, کنورٹ ہوتا ہے, تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اس کو جو کام کہا جاتا ہے وہ کیا, غسل کرنا, شاور لینا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سے پہلے بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو شاور لینے کی ضرورت پیش آئی ہو لیکن اس نے ٹھیک طریقے سے نہ لیا ہو, تو اس کے لیے پھر وہ شاور لے کے اپنے آپ کو ایک قسم کا ایک نیا انسان اور ایک پاک انسان سمجھنے لگتا ہے. اسی لیے کتابوں کے اندر احادیث کی جتنی بھی بکس ہیں سب سے پہلے شروع میں جو باب ہوتا ہے عموماً وہ صفائی کا ہی باب ہوتا ہے اور کلینلینس پہ بات ہوتی ہے. تو اسلام کیا چاہتا ہے کہ ہم لوگ بہت صاف ستھرے رہیں. یہ دنیا داری نہیں ہے, یہ ہمارا سرس اور دین ہے. اسی لیے جب ایک عورت اپنے گھر کو صاف کرتی ہے یا ایک ینگ لڑکی اپنے کمرے کو صاف کرتی ہے, اپنے برتنوں کو صاف کرتی ہے, تو اس وقت بھی وہ عبادت کر رہی ہوتی ہے. اسلام ہمیں صرف نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھاتا یا روزہ رکھ لو, حج کر لو, نہیں, بلکہ آپ کو صاف رہنے کا طریقہ سکھاتا ہے. تو اس لیے اس بات کو سننے کے بعد سے اگر ہم ہر اس وقت جب ہم کوئی بھی چیز کلین کر رہے ہیں, حتیٰ کہ آپ ڈشز واش کر رہے ہیں, اگر آپ کسی وقت میں برتن دھو رہے ہیں, کپڑے دھو رہے ہیں, گھر کی صفائی کر رہے ہیں, ایون ٹوائلٹ کو صاف کر رہے ہیں, تو فوراً چپکے سے مسکرائیں کہ اللہ تعالیٰ میں عبادت کر رہی ہوں, میں اس لیے یہ کام کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو صاف رہنا اچھا لگتا ہے. قرآن پاک میں بھی یہ بات آتی ہے, سورۃ مائدہ کی آیت 6 میں آتا ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں کی. اللہ تعالیٰ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا, بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف کر دے اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صاف ستھرا رہنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے پاس ایک چھوٹی سی بستی ہے قبا نام کی, جہاں ہجرت کے موقع پہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے قیام کیا تھا, پھر مدینہ گئے تھے, تو آپ نے لوگوں کی بڑی تعریف کی. قرآن پاک میں بھی آتا ہے سورۃ توبہ کی آیت 108 میں کہ اس میں مسجد قبا میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو پوچھا گیا کہ ایسے لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اعزاز دیا, تو پتہ چلا کہ یہ جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو صرف کنکریاں, جو اس دور میں لوگ پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے کلینلینس کرتے تھے کیونکہ پانی نہیں ہوتا تھا اور وہاں صحرا تھے, تو یہ وہ لوگ ہیں جو پانی بھی استعمال کرتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان استنجا کرتے ہیں اور پانی کے ساتھ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں, تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے قبا کے لوگوں کی تعریف کی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اگر ٹوائلٹ میں جائیں صرف اسی طرح نیپکنز کے ساتھ یا کوئی اور ایسی چیز کے استعمال کرنے سے جسے بظاہر طہارت ہو جائے اس پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ پانی کے ساتھ بھی طہارت رکھیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ صفائی کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ بالکل آغاز میں دوسری جو وحی تھی، پہلی تو اقرأ بسمِ ربک اللہ سے خلق تھی نا کہ پڑھیے اللہ کے نام کے ساتھ، لیکن جو دوسری وحی آئی تھی اس میں یہ بات تھی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ اپنے کپڑے صاف رکھیے اور گندگی کو اپنے سے دور کریں۔ تو لہٰذا ہم جب بھی جسمانی طور پہ پاک ہوتے ہیں نا تو ہم اسپرچولی بھی پاک ہونے لگتے ہیں، روحانی طور پہ پاک ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کو بخار ہو رہا ہے یا بہت لیزی فیل ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں، اٹھیں غسل کریں، شاور لیں۔ جو ہی آپ شاور لے کے نکلیں گے، کنگھی کریں گے، بال ذرا صاف ستھرے کریں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے بہت زیادہ آپ کو اچھی فیلنگز آنے لگتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف ستھرے رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے کسی شخص کو دیکھا تو اس کے بال بڑے بکھرے ہوئے تھے، میسی تھے بال اس کے، تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ کیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس بالوں کو صاف کرو، کنگھی کرو۔ پھر اسی طرح آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ کپڑے گندے تھے ان کے اور پرانے کپڑے تھے، تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس پیسے نہیں ہے؟ ہیں، تو پھر کہا تم اچھے صاف کپڑے کیوں نہیں خریدتے؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہم گندے مندے پھریں اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے جس میں بدبو آ رہی ہوگی۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے تو آپ کے ساتھ کٹ ہوتی تھی۔ آج کے دور میں آپ جہاز میں جاتے ہیں تو آپ کو کٹ ملتی ہے نا، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی اس دور میں جبکہ بالکل اتنی غربت بھی تھی، مشکل تھی، لیکن سفر میں آپ اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی کٹ رکھتے تھے جس کے اندر تیل، کنگھی، سرما، کینچی، مسواک، چھوٹا سا شیشہ بھی ہوتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں بری نہیں ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ اسلام ہمیں صاف ستھرا نہیں رہنے دیتا اور کہتا ہے کہ بس سادے رہو، سادے رہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان گندا رہے۔ پھر آپ بہت زیادہ مسواک کرتے تھے، جب بھی گھر آتے تو پہلے مسواک کرتے پھر گھر والوں سے باتیں کرتے، اسی طرح صبح سو کے اٹھ کے تو مسواک کرتے۔ تو اسلام نے ان ساری چیزوں کو اتنے خوبصورت طریقے سے رکھا کہ جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام سے پہلے دوسرے دین سے تعلق رکھتے تھے، مثلا نصارہ، اور اسی طرح جو کافر لوگ تھے ان کے اندر گندے رہنے کو بہت پسند کرتے تھے۔ ان کو ایسے لگتا تھا کہ جتنا ایک بندہ گندا ہو وہ اتنا ہی صاف ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کے کچھ ریفرنسز پڑھ کے آپ کو سنانا چاہوں گی، یورپ پر اسلام کے احسان، یہ ڈاکٹر غلام برک ہیں، ان کے پیج 76 سے 77 پہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ بالکل ویسے ہی پڑھنا چاہوں گی تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میری باتیں ہیں، بلکہ یہ فگرز ہیں، یہ فیکٹس ہیں۔ اور سب سننے والوں کو یہ دعوت دوں گی کہ ان باتوں کو سنتے وقت اللہ کی اس نعمت پہ شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ لکھتے ہیں کہ درمیانی دور جو تھا اس میں یورپ کا بیشتر حصہ لکو دک بیابان یا بے راہ جنگل تھا، بیجا دلدلیں اور غلیظ جوہر تھے، صفائی کا کوئی انتظام نہیں تھا، نہ گندے پانی کو نکالنے کے لیے نالیوں کا رواج تھا، عوام ایک ہی لباس سال ہر سال پہنتے، یعنی پورا پورا سال ایک ہی کپڑا پہنتے اکثر، جسے دھوتے نہیں تھے، نتیجے میں وہ بوسیدہ، میلا اور بدبودار ہو جاتا۔ نہانا اتنا بڑا گناہ تھا کہ جب پاپائے روم نے سسلی اور جرمنی کے بادشاہ فریڈرک ثانی پر کفر کا فتویٰ لگایا تو اس پر یہ الزام درج تھا کہ وہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے۔ یعنی کرسچینٹی میں اسلام سے پہلے کے جو حالات تھے، آج کے کیا حالات ہیں ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے، لیکن یہ اس دور کی بات ہے 1950s میں کہ اس وقت نہانا ان کے نزدیک ایک کفر تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں تو موسٹلی لوگ سپرے کرنا، کلون لگانا اس کو پسند کرتے ہیں غسل کی نسبت، ٹھیک ہے۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ پاپائے روم، یعنی سیکنڈ جو ان کا روم پوپس ان کے، ان کے ہاں ہر وہ عیسائی کافر تھا جو مسلمانوں کی تہذیب ان کی کسی اور بات کو اچھا سمجھتا ہو یا ہر روز نہاتا ہو۔ ایسے کافروں کو سزا دینے کے لیے پاپائے روم نے 1476 میں ایک مذہبی عدالت قائم کی جس نے پہلے سال 2000 افراد کو زندہ جلایا اور 70,000 کو جرمانہ اور قید کی سزا دی، اس بات میں کہ یہ نہاتے کیوں ہیں۔ غلیظ اور میلے جسم کی وجہ سے جوؤں کی یہ کثرت تھی کہ جب برطانیہ کا لارڈ پادری باہر نکلتا تو اس کے کپڑوں پر سینکڑوں جوئیں چلتی پھرتی نظر آتی تھی۔ جب اسپین میں اسلامی سلطنت کو زوال آیا تو فلپ روم نے تمام ٹوائلٹ، یعنی غسل خانے جو ہوتے تھے، حمام، حکمن بند کر دیے کیونکہ ان سے اسلام کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ اور اسی بادشاہ نے اشبیلیا کے گورنر کو محض اس لیے معزول کر دیا کہ وہ روزانہ ہاتھ منہ دھوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تو کچھ ماضی کی باتیں تھیں نا، اس کے علاوہ بھی آج بھی دیکھیں تو اس اسلام کے علاوہ باقی لوگوں میں شوہر بیوی اور غسل، نہانا دھونا ایسے کوئی بھی تصورات نہیں ملتے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کتاب کو اس نیت سے پڑھیں گے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلام میں صفائی کی کیا اہمیت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ صفائی پسند تھے. اس کے برعکس جہاں کفر ہوگا، جہاں نافرمانی ہوگی، وہاں بہت ہی زیادہ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جس سے انسان فیل کرتا ہے. آج آپ دیکھیے کہ ایڈز کی جو بیماری ہے تو یہ گندے رہنے کی وجہ سے، گندی عادات کا نتیجہ ہوتی ہے. پھر اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتے. یہ لکھتے ہیں کہ ایک ہندی مسلمان دوست نے بتایا کہ وہ کیسے ہندو حلوائی کو جانتا ہے جو روزانہ دکان کھولنے کے بعد برکت کے حصول کے لیے مٹھائیوں پر گائے کا پیشاب چھڑکتا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں طہارت کی بات نہیں اور گائے ان کے اندر ایک بہت زیادہ مذہبی جانور ہے تو وہ اس کے پیشاب تک کو پاکیزہ سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کی قدر کرنے والا بنا دے اور ہم اس کے اندر رہتے ہوئے پاکی کو اختیار کریں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس پوری کتاب کے اندر اس ٹاپک میں ہم اسی موضوع کو مختلف طریقے سے دیکھیں گے. ہو سکتا ہے کچھ باتیں ہمیں پہلے معلوم ہوں، وہ اس سے مختلف ہوں جو اب ہم پڑھیں گے. تو ایسی باتوں کو سنتے وقت ہمارا یہی عمل ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دی، جس کی روشنی میں ہم اپنی عمل کو صحیح کر سکیں اور اللہ تعالی ہم سے اس چیز کو قبول کر لے. پیج نمبر 19 ہے، نیت کے مسائل. نیت کیا ہوتی ہے پہلے اس کو سمجھیں گے تو پھر اس کے مسائل سمجھیں گے. نیت کا روٹ ہے نون واو یا نوا. نوا کہتے ہیں گٹھلی کو، آم کی گٹھلی دیکھی ہوگی آپ نے، جیسی گٹھلی ہوگی ویسا ہی آم اگے گا. اپنی زبان میں آپ کہہ لیں کہ بیج، جیسا بیج ہوتا ہے نا ویسی ہی فصل تیار ہوتی ہے. تو نیت، نوا، گٹھلی، یہ سب کیا ہے کہ جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا، ٹھیک ہے. اور نیت کیا ہے؟ دل کا عمل ہے. النیت عمل القلب، دل کا عمل ہے. جب اس کو زبان پہ رکھا جاتا ہے نا یا زبان پہ لے آئے جاتے ہیں لفظ تو وہ قول بن جاتا ہے. تو لہذا نیت کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں. اور یہی موضوع، یہی چیپٹر ہر کتاب کے شروع میں اس کے آتا ہے تو آپ ہر ایک جگہ اس چیز کو فیل کریں گے کہ اصل چیز نیت ہے. چھوٹی سی مثال دوں گی کہ طہارت کے موضوع پہ نیت کی بات کہاں سے آ گئی. غسل جنابت کے اگر فرائض دیکھیں نا کہ وہ کیا ہیں، کہ جس کے بغیر غسل نہیں ہوتا تو وہ دو ہی ہیں، ایک نیت اور دوسرا سر سے پاؤں تک پانی بہانا. اب وہ موت طریقہ چھوڑ دیں، اس کا وہ جب آئے گی بات ہوگی. یہاں صرف لفظ نیت پہ غور کریں کہ نیت نہیں ہوگی تو آپ سارا وقت بھی غسل کرتے رہے آپ پاک نہیں ہوں گے، جب تک آپ کو خود نہ پتا ہوگا کہ میں یہ غسل کر رہی ہوں. تو لہذا نیت کی بات پڑھنا یہاں لازمی ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. پہلا مسئلہ ہے اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. ان عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت حجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فحجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاری. یہ کیوں ضروری ہے آپ کو عربی پڑھانا؟ اس لیے کہ جب آپ کل یہ بات کہیں کوٹ کریں تو آپ کو حدیث کے الفاظ صحیح طرح سے آتے ہوں، ٹھیک ہے. اب آپ نے اس حدیث کو اپنی تجوید کلاس میں بھی اور دو تین بار دہرانا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ پہلی حدیث ایسی ہے کہ آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کئی جگہ آپ کے کام آئے گی. اپنے گروپس میں بھی تھوڑا سا اس کو دہرا لیا کریں اور گھر جا کے اگر اونچی آواز سے صرف تین تین بار ہر حدیث کو آپ پڑھ لیں عربی میں تو ایک تو فائدہ ہوگا کہ آپ کو سمجھنا آسان لگے گا. جیسے قرآن پاک کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے ایسے حدیثوں کا بھی ہوتا ہے اور بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے ان کے الفاظ کے اندر. پھر دوسرا ایک اور آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا لگ جائے گی جو آپ نے حدیث کے پڑھنے اور یاد کرنے اور اس کو ویسے بیان کرنے والے کو دی تھی اور وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ہرا بھرا رکھے, تر و تازہ رکھے, فریش لکنگ ہو جائیں گے آپ. اب تو پڑھیں گے نا. چلیے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, ہر شخص کو وہی ملے گا جس کس نے نیت کی, لہذا جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی, بس مہاجر کی ہجرت کا صلہ وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. بہت ہی پیاری بات ہے نا کہ جو نیت رکھیں گے نا وہی ملے گا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ آپ نماز جیسا کام بھی کر رہے ہیں جو بہترین کام ہے اور اس کے نتیجے میں بھی آپ کو وہی ملے گا جو آپ کی نیت ہوگی. قرآن پاک میں فویل للمصلین, ویل ہے, ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. یہ کیا بات ہوئی, نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. ہاں کون, الذینہم عن صلاتہم ساہون, جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے تھے, یعنی پڑھتے تو تھے نماز ذہن کہیں اور ہی ہوتا تھا. تو لہٰذا اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. نیت کے فرق کے ساتھ آپ دیکھیں کہ انسان کی نیکی بدی کا شکار ہو جاتی ہے. کوئی بھی کام کرنے لگے ایک لمحے کے لیے نیت دیکھیں. اور ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ مشکل جس کام پہ ہوئی وہ اپنی نیت کو درست رکھنے میں ہوئی. اس لیے کہ جب کوئی کام شروع کیا جاتا ہے نا تو نیت درست ہوتی ہے, پھر کچھ عرصے کے بعد نیت بدلنے لگتی ہے. حتیٰ کہ قرآن پاک پڑھنے کا جو عمل ہے, جو سیکھنے کا عمل ہے, آغاز میں انسان کچھ اور نیت رکھتا ہے لیکن بعد میں پھر وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کا شکار ہو جاتا ہے. میرے نمبر کیوں کٹے, مجھے یہ کیوں کہا گیا, میری یہ بات کیوں نہیں سنی, اور ہوتے ہوتے وہ جو ایک نیت تھی نا وہ بدل کے ذاتیات پہ آنے لگتا ہے. بعض دفعہ لوگ اللہ کا دین سمجھ کے کام شروع کرتے ہیں, کچھ ہفتے کے بعد وہ ان کے گروہ کا یا ان کے مسلک یا ان کی جماعت ان کے ادارے کا کام بن چکا ہوتا ہے. تو ہر لمحے اس کو چیک کریں. مجھے ایسے لگتا ہے نیت کے لفظ پہ جب میں بھی غور کروں نا تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے, یا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ تصور ابھرتا ہے. وہ کیا ہے, جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں نا, جو لوگ بھی کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا, تو گاڑی کو سیٹ میں رکھنا ہوتا ہے. آپ کا جو سٹیئرنگ ہے نا, ذرا سے آپ اس کو ہاتھ سے ہلائیں تو وہ ادھر کا ادھر جائے گا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ سٹیئرنگ جو ہے نا وہ ہماری نیت ہے. سٹیئرنگ کے اوپر آپ کا فل ہولڈ ہو, ایک ہاتھ ادھر ہے ایک ادھر ہے, آپ کی گاڑی سیدھی جاتی رہے گی. اور آپ ذرا غفلت میں اس کے اوپر اپنی گرپ ڈھیلی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کا بالکل ہاتھ ہی ہل جائے گا. تو لہٰذا اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. آگے دیکھتے ہیں, میں بھی پڑھتی ہوں آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامۃ رجل استشہد فأتی بہ فعرفہ نعمتہ فعرفہا فقال ما عملت فیہا قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء وقد قيل ثم
امر
به
فصحب
على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فأرفه نعمه فأرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه ثم ألقي في النار رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شہید لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، اللہ اس سے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا، وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی سو دنیا نے تجھے بہادر کہا، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور وہ عالم ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا، وہ عرض کرے گا میں نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے تو قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو دنیا نے تمہیں عالم اور قاری کہا، پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کے بعد ایک اور آدمی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا میری نعمتیں پا کر تم نے کیا کام کیے، وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں ان جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں تجھ کو پسند تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو مال صرف اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا نے تجھے سخی کہا، پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ کتنا ڈرانے والی روایت ہے، ہر انسان اپنے آپ کو چیک کر لے اس سے پہلے کہ اس کا قدم کسی ایسی جگہ پہ پڑ جائے کہ جہاں سے وہ پلٹ کے نہ آ سکے۔ اس لیے ہر بندہ نیکی کا کام کرتے ہوئے سوچے کہ کیا واقعی جو کام میں کر رہی ہوں وہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگا۔ اس ایک حدیث سے کتنی ہی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے، تبھی تو قیامت کے دن ہونے والی باتیں آپ کو دنیا میں بتا دی گئیں۔ دوسری بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن سوال جواب ہوں گے۔ تیسری بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن نعمتوں کا سوال ہوگا، ہمیں جو بھی نعمت ملتی ہے اس کا سوال قیامت کے دن ہوگا۔ پھر اگلی بات پتہ چلتی ہے کہ انفرادی طور پر ہوگا، فرد بائی فرد، یعنی ایک انسان سے انسان، انڈیویجل لیول پہ امتحان ہوگا۔ ہم جو سوچتے ہیں نا ہم کسی کونے خدرے میں چھپ کے بیٹھ جائیں گے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ہاں انسانوں میں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس کو پتہ چلے گا جس کی نظر انسان کے دل کے اوپر ہے۔ اس لیے ہر انسان ابھی سے اپنے آپ کو چیک کر لے۔ بس جب ہم لوگوں کی نظروں میں سچے ہو جاتے ہیں، لوگ ہمارے عذر قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ ذات جو دلوں کو جانتی ہے وہ جان سکتی ہے کہ اس کا عذر کس حد تک سچا تھا۔ پھر اگلی بات پتہ چلتی ہے کہ بظاہر دنیا میں بڑے نیک کام کرنے والے بھی سوال جواب سے مستثنا نہ ہوں گے۔ اس حدیث میں تین لوگوں کا تذکرہ شہید۔ آج ہمارے ہاں جو ہی لفظ شہید بولا جاتا ہے، نہ صرف لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ خود جنت میں چلا گیا، بلکہ کہتے ہیں اپنے ساتھ 70 اوروں کو بھی لے جائے گا۔ سچ ہے، لیکن شہید کا بھی سوال جواب ہو رہا ہے ادھر، تو اس سے قیامت کے دن کی سختیوں کا بھی انسان کو یقین آتا ہے۔ پھر دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک انسان جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا نا، وہاں بھی جھوٹ بولے گا۔ دنیا میں نیت کچھ اور تھی، کر کے کچھ اور دکھایا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ اس لیے کیا کہ تیرے راستے میں لڑوں اور جہاد کروں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اگلی بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی انسان کتنا ہی زیادہ مشہور اور نیک اور لوگوں کی نظروں میں بڑا نہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کو جھوٹا کہتے ہوئے کچھ بھی یاد نہیں آتی۔ ہمارے یہاں عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں، نعوذ باللہ، شاید اس کا اللہ پہ بڑا زور چلتا ہے، تو ایسی تمام چیزیں اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ پھر دوسری بات اس سے ایک اور پتہ چلتی ہے کہ علم سیکھنے کے بعد بھی لوگوں کی نیتیں بدل جاتی ہیں، علم سکھاتے ہوئے بھی نیت بدل سکتی ہے، کیونکہ یہاں بات عالم کی ہے، علم سیکھا اور سکھایا۔ اس لیے ان دونوں میں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے۔ پھر اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بعض علم سیکھنے اور سکھانے والے بھی اللہ کی نظروں میں جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے سیکھے اور سکھائے پر عمل نہیں کرتے اور جن کی نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے۔ ظاہر وہ علم سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ کسی اور کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگلی چیز اس سے پتہ چلتی ہے قاری قرآن، حافظ، قاری، جو دن رات کتنا ہی قرآن کیوں نہ پڑھ لیں، لیکن اگر ان کی نیتیں خراب ہوں گی تو کل قیامت کے دن ان کو بھی پوچھا جائے گا۔ پھر اسی طرح مال خرچ کرنے والے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دن لوگوں کو آشکار کرنے کا دن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری نیتوں کو بہتر رکھے اور ہر لمحے اس پہ نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دے، شعور کے ساتھ سے دعا مانگنی شروع کر دیں کہ اللہ میری نیت کو درست رکھنا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت ہم نے اپنی مطلب آپ لوگوں کے جو ہیں ابھی چیٹ ڈسیبل ہے، چیٹ اوپن کر دیں تو یہ داخلہ ہے۔ الحمدللہ ہم نے بہت ہی اپنی خوبصورت بک کا آغاز کیا، بیوٹیفل سٹارٹ ہے نا،
کیسا لگا آپ کو؟ بیوٹیفل فیشن الحمدللہ الحمدللہ. اور اپنے مسلمان ہونے پہ ہر جو ہم نیا سٹارٹ کرتے ہیں اپنے مسلمان ہونے پہ پھر دل کی گہرائی سے شکر نکلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا الحمدللہ. ہمیں صفائی کی اہمیت کتنی ہمارے اسلام میں, صفائی نصف ایمان ہے نا, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور بٹ انفارچونیٹلی اگر ہم اپنے, ٹھیک ہے ہم اپنے گھروں کو صاف کر لیتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے محلوں کو اپنی گلیوں کو دیکھیں تو ہم دکھ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا کہ ہم نے چھوڑ دیا اس کو. اللہ فضل ویری انفارمیٹیو سیشن. بس وہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں اپنی صفائی کرنے کی ہے نا, جہاں اسلام سبحان اللہ ہمارا اندر سے تزکیہ کرتا ہے تو اس ظاہری صفائی بھی بہت امپورٹنٹ ہے سبحان اللہ. اسی لیے تو ہم وضو سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نماز سے پہلے, ہر نماز سے پہلے, اور پھر نیت کی آپ نے دیکھا سبحان اللہ کہ نیت کی کتنی اہمیت ہے نا الحمدللہ, کہ ہم نے اپنی نیتوں کو وہی بات اگین اینڈ اگین, یہ نہیں کہ ایک دفعہ نیت کر لی تھی تو بس انف ہوگی, اس کو ہم نے اپنی نیت کو رینوویٹ کرتے رہنا ہمیشہ ہے نا. یہ ہم دس از ایور گوئنگ سبحان اللہ ایور لاسٹنگ کہہ لیں آپ اس کو کہ پروسیس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کو کتنی سبحان اللہ ڈرا دینے والی تھی حدیث کی, جس میں ہم نے شہید کا عالم کا ہے نا پڑھا کہ سبحان اللہ اگر نیت نہیں ہے تو وہ بھی سبحان اللہ وہ بھی قابل قبول ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہی باتیں جتنی ہمارے اندر آجتی آئے گی نا تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں گے. اور ایک چھوٹی سی اور چیز کہ آپ لوگوں کو استاذہ جی نے جیسے گائیڈ کیا. اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے استاذہ جی کے؟ تو الحمد للہ آپ تو آپ کے پھر چہرے روشن ہونے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. تو اب آپ لوگوں کو اپنا دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ڈبل ڈیلائٹ, کہ آپ علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور آپ کا فیشیل بھی ہو رہا ہے نا. اور سبحان اللہ جو نور اندر کا نور جو آپ کے چہرے پہ ریفلیکٹ کرتا ہے نا سبحان اللہ, اس کی بات ہی اور ہوتی ہے. جتنے مرضی آپ سپر فیشیل اوپر سے فاؤنڈیشن لگا لیں یہ کر لیں, ایسے ہی ہے نا, مانتے ہیں اس بات کو؟ الحمد للہ تمہارے اندر وضو کرنے سے وضو کرنے والے کا چہرہ چمکتا ہے الحمد للہ. تو اللہ کا جتنا پھر شکر ادا کریں اس پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اپنا اندر کا تزکیہ کرنے کا. ہم باہر کی صفائی پہ بہت زور لگاتے ہیں اپنی, ایسے ہی ہے نا, لیکن اندر کی اس کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی کرنے کے لیے, اور اپنی بک کو آپ کو پڑھنے کا استاذہ نے طریقہ جیسے بتایا کہ ان احادیث کو جا کے خود سے ایک دفعہ اتنی آواز میں پڑھا کریں کہ آپ کے کانوں میں وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ یو نو یو گیٹ فیملیئر ود دیز ورڈز سبحان اللہ, اور پھر آپ کو ثواب علیحدہ مل رہا ہے. ایسے ہی ہے نا, اب تو الحمد للہ قرآن کی عربک اور حدیث کو پڑھنا تھوڑا سا اور ڈفرینٹ ہے, اس سے آپ انشاءاللہ اس سے لینگویج بھی آپ کو اس پہ عبور ہوتا ہے انشاءاللہ پڑھنے میں. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جا کے ضرور جتنا ہم نے پڑھا اس کو کریں, اپنی نیتوں کو پھر سے اس کتاب کو سٹارٹ کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر پچھلی کوئی دو کتابیں پڑھی اس میں کوئی کمی کوتاہی رہے گی تو اس دفعہ مجھے ہر قسم کی اس کی کمی کوتاہی کے بغیر پڑھنے کی توفیق دے. کوئی مجھے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے, ہر قسم کی رکاوٹ سے کہ میری اس کلاس میں اس کتاب کی کوئی بھی ایک بھی میرا لیسن مس نہ ہو نا. تو یہ ہر وقت ہم نے اپنی نیتوں کو ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ اپنا ویکینڈ کے اچھا ٹائم فیملی کے ساتھ گزارے, اپنا ہوم ورک سب اچھے سے دیجیے. اب تو آپ نے ماشاءاللہ امانت کا بھی پڑھ لیا, اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ آپ کا ہوم ورک بھی امانت ہے. ہم نے انشاءاللہ امانت کو اچھے سے پوری طرح سے چھوٹی سی بھی خیانت نہیں کرنی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے اس سے بچائے. ٹھیک ہے, اور آپ کا پھر ٹیسٹ بھی آ جائے گا. ابھی تو اس ویک تو آپ نے کچھ سبمٹ نہیں کرنا, لیکن کل آپ کا ٹیسٹ بھی آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح استقامت دے, ہم سیکھتے جائیں اور عمل میں اپنے لے کے آتے جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ظاہری اور باطنی جو ہے اپنی صفائی کی توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ہی خوبصورت دعا نا, اللہم طہر قلوبنا من النفاق, اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. وعمالنا من الریائی وعلسنتنا من الکذب وعیوننا من الخیانت, اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو ہر قسم کی خیانت سے پاک کر دے, ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے, ہمارے اعمال کو ریا سے پاک کر دے, ہمارے دلوں کو نفاق سے, حسد سے, ہر قسم کی بیماری سے پاک کر دے. آمین اللہم آمین. اللہم ان عبیدک بنو عبیدک بنو امائک نواسین بیدک مادن فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألک بکل اسم ہو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استحصرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربی قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحضن به علينا مصيبات الدنيا، ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق،
أنت الحق،
ووعدك الحق،
ووعدك الحق،
وقولك الحق،
وقولك الحق،
ولقاؤك حق، والجنة حق،
والجنة حق،
والنار حق،
والنار حق،
والساعة حق،
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا،
وعليك توكلنا،
وعليك توكلنا،
وإليك أنبنا،
وإليك أنبنا،
وبك خاصمنا،
وبك خاصمنا،
وإليك حاكمنا،
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،
وما أسررنا وما أعلنا،
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت،
أنت إلهنا لا إله إلا
أنت. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا،
وهديتنا وعلمتنا،
وهديتنا وعلمتنا،
وأنقذتنا وفرجت عنا،
وأنقذتنا وفرجت عنا.